ابھی آپ لوگوں کے اٹینڈنس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن امان، عائشہ خالد، مہا اظہر، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نکت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوسر، نائلہ قیانی، نازیہ خانم، فرناز، فرزانہ سلود، سوری ایک مس کر دیا میں نے نام، فرناز، ثنا افرین، فرزانہ سلود، شاہینہ سریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمارا کی دیائی، نیرج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ شید، ارشیا گلناس، سادیہ شہباز، امیرہ شہراز، شہناز سلطانہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، امبر عمر، واسیہ حسین، ام تفشیش، نازمہ پروین، رانی شہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی خوبصورت سورہ، سورہ الجمعہ. جی انشاءاللہ کیونکہ یہ شارٹ سورتیں ہیں تو انشاءاللہ سورہ جمعہ کی جو ہے تفسیر چلے گی. اس کے فوراً بعد میں تھوڑا سا ریکیپ کراؤں گی یا اگر آپ کہتے ہیں ایک اسٹریچ میں کریں کیونکہ پھر سورہ المنافقون ہے، دو لیسن چلیں گے کیونکہ علیحدہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، تو میرا دل ہے کہ تھوڑی سی اس پہ ہم بات کر کے انشاءاللہ پھر ہم جو ہے سورہ جو ہے المنافقون جو ہے اس کو پلے کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اللہ پاک ہمیں سورہ الجمعہ میں کیا کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ الرحمن الرحیم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
والله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 256 آیت نمبر 1-11 سورۃ الجمعہ لیسن نمبر 256 آیت نمبر 1-11 سورۃ الجمعہ چند باتیں سورت کے بارے میں سورت ترتیب کے اعتبار سے 62 یعنی 62 نمبر کی سورت ہے اور سورت کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 9 الجمعہ لفظ ہے اسی سے ہے 11 آیات 180 کلمات 720 یعنی 720 حروف ہے دن بدن آیات کم ہوتی جا رہی ہیں اور عمل کی باتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اس وقت قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ترتیب کو بدل بدل کے پڑھتے ہیں کچھ مکی صورتیں پہلے پڑھنا چاہتے ہیں کچھ سورت نور پہلے پڑھتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حقیقت میں جو ترتیب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس میں بھی حکمت ہے اور ہم اس کی حکمتوں کو دیکھتے آ رہے ہیں سورت جمعہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے مسلمانوں کی تربیت کا ایک پیکج ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت جمعہ ایک ٹریننگ کورس ہے رسول کو ایک مربی کے طور پر یعنی تربیت کرنے والا بنا کر ایک جگہ بھیجنا پھر کتاب کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اللہ کے مقابلے میں دنیا کے کسی فائدے کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جانا اس کے نقصانات اس سورت کا بنیادی نقطہ ہے ہم یہاں صحابہ کرام کا ایک ایسا واقعہ پڑھیں گے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کے کسی فائدے کے حصول میں جانے کا صرف ہلکا سا کام ان سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اتار دی آج ہم کتنے شوق سے اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ کر دنیا کے بیکار یا کارآمد کاموں میں جاتے ہیں کارآمد کام یا اس وقت ارجنٹ کام ہے وہ تو اور بات ہے لیکن جب ہم دین کے کاموں کو چھوڑ کر بیکار چیزوں میں جاتے ہیں صرف فن کے نام پہ یعنی دوسری ایسی چیزیں جس سے گزارا ہو سکے تو کم از کم سورت جمعہ ضرور پڑھنی چاہیے اور جمعہ مسلمانوں کی ایک بہت خوبصورت دن بھی ہے اس سورت میں سب سے پہلے تورات جن کو دی گئی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں گدھے سے تشبیہ دی اور اصل میں بتا دیا کہ جو پورا کورس بھی کر لے کتابوں کا بوجھ لاد لے لیکن اگر اللہ کی بات پہ عملی میدان میں آگے نہیں بھاگنا تو بس ایسے ہی کہ گدھے پہ کتابیں دین کی ڈال دو یا دنیا کی ڈال دو انفارمیشن مل گئی اس میں نفس سلم کو بھیجے جانے کا مقصد ایک بار پھر واضح کیا گیا منہج بھی بتا دیا کہ اللہ کا دین جہاں بھی پھیلے گا طریقہ کار کیا ہوگا اور جمعے کے دن کے بارے میں یہاں کچھ فضائل بھی ہم سیکھیں گے اگر آپ مضمون دیکھیں تو مسلمانوں کی تربیت ہے نفس سلم کے دعوت دینے کا طریقہ کار مسلمانوں کی جماعت کی تربیت کیسے کی جائے کیسے نفس پہ پابندیاں ڈالتے ہوئے اللہ کے دین کے تقاضوں پہ جمے رہنا جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا تو انشاءاللہ اس پوری سورت کو پڑھنے کا یہی تھیم ہے اور اس سورت کا اگر ہم زمانے نزول دیکھ لیں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی تو یہ سورت دو حصوں میں نازل ہوئی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری سورت جو ہے اس کے اندر دو مختلف مضامین کو ملیں گے پہلا رکوع اس وقت نازل ہوا جب یہود کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں اسلام کے پھیلنے کی کوششوں میں جو انہوں نے کیا یہ سب کچھ ان کے آگے ایک رکاوٹ بن رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً فتح خیبر کے موقع یا اس کے قریب کے زمانے میں پہلے رکوع کو نازل کیا تقریباً یہ 7 ہجری بنتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں اور صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر کے بیچ میں ابو ہریرہ مسلمان ہوئے تھے اس سے پھر ایک اور اندازہ ہوا کہ یہ اس کے بعد کی سورت ہے اسی طرح پچھلی سورت حشر میں ہم نے دیکھا یہود کے جو گروہوں سے جنگ ہوئی تھی تو اس کی طرف اشارہ ملتا دوسرا رکوع جو ہے ہجرت کے بعد یا تو قریبی زمانے میں نازل ہوا ویسے آپ مکی نہ کہیں اس کو مدنی ہی رہنے دیں بالکل ہجرت کے قریب کا وقت ہے ابھی مسلمان مدینہ پہنچے ہی تھے پانچواں روز تھا جمعے کا آ گیا اور اس واقعے میں بھی صحابہ کی تربیت نہیں ہوئی یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کسی کلاس میں آ کے نئے نئے بیٹھنے والے اور پرانے رہنے والوں کا فرق کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے ایک موقع تھا جمعے کی نماز کا, اور اس وقت کچھ لوگ ایک قافلے کے آنے کا سن کر بھاگ گئے کیونکہ ہم جلدی سے سامان خرید لیں. تو آئیے سورت شروع کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مضامین کو دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی قوم میں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت کھول کے ان لوگوں کو بتا دیا کہ تم کون تھے اور اللہ نے کس کو بھیج دیا. ایسے شخص کو نہ صرف یہ کہ دنیا کی عزت تمہیں دکھا رہا ہے بلکہ آخرت کی ترقیاں بھی دکھاتا ہے, اور کتنے پیارے طریقے سے تمہیں کتاب سکھا کر تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے تاکہ ان گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ. پھر بھی اگر تم اس پہ اعتبار نہیں کرتے تو تمہاری مرضی. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہود مثالیں دی. شروع کرتے ہیں. تاز ایسا ہی ہوگا کہ ہم پہلی پوری سورت کو ایک تھیم کے ساتھ لیتے ہوئے جہاں تک پڑھ سکیں ساتھ ساتھ پڑھیں گے, اور اینڈ پہ کچھ چیزوں کو ہم پھر اس کے اندر سے ڈسکشن کے طور پر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی باقی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. جو بادشاہ ہے نہایت مقدس ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے, کہیں رکنے کو دل نہیں چاہتا. اتنی اللہ کی تعریف ہے. مسبحات کی صورتوں میں سے سورت جمعہ اور سورت تغابن آگے آنے والی ہے. یہ دو یسبح سے شروع ہوتی ہیں جو مضارع کے سیگے ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ساری چیزیں تعریف کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. باقی پانچ صورتیں سبحہ سے تھیں, ماضی کا صیغہ. دونوں کو جوڑ لیجئے, کرتی تھیں, کرتی ہیں, کرتی رہیں گی. تم کرو نہ کرو ساری مخلوقات اللہ کے راستے میں تعریف کر رہی ہیں, زبان سے بھی اور حال سے بھی. کون سا اللہ؟ پہلی بات, زمین و آسمان کا مالک الملک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کتنے جوش کے ساتھ اور وزن کے ساتھ آتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بادشاہ کی کتاب پڑھیں. اللہ کو تو بادشاہ دنیا کے بادشاہوں سے سوچنا بھی نہیں ہے, لیکن احساس دلا رہا اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ. ایک ہوتا ہے ملک, ایک مالک, فرق ہے. اللہ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو حقیقی بادشاہ. پوری دنیا پہ اس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. دنیا کے بادشاہ بنتے ہیں اور گر جاتے ہیں, لیکن اللہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے آنے کے اندر, جس کے دنیا میں رہنے ختم ہونے کا کوئی دنیا کے بادشاہ سے تعلق نہیں. القدوس پاک ہے, ہر نقص سے بے عیب. نہ وہاں عجز ہے اور نہ وہاں پہ کوئی ظلم ہے اور تعدی ہے. العزیز غالب ہے, اس کے فیصلے اٹل ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ اس کی بات کو سن کے ٹال دے, اس کو پیچھے کر دے. اور الحکیم, اس کے سارے کام حکمت والے. یہ آیت مختلف الفاظ سے پہلے بھی گزری, لیکن یہاں العزیز الحکیم ہونے کا تعلق اگلی آیت سے, کہ یہ اس کی حکمت تھی. کیا؟ هو الذی باسف الامیین رسولا منہم. کہ وہی اللہ جو العزیز اور الحکیم ہے, اس نے مبعوث فرمایا امیوں میں ایک رسول. امیین, امی کی جمع, نہ خواندہ شخص کو کہتے ہیں, ان لیٹرڈ. عرب کے لوگ اس لقب سے معروف ہیں. ان میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا, بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے. چند لوگ تھے گنتی کے جو پڑھ لکھ سکتے تھے, اس لیے پھر یہاں امی کا لفظ. اور امی کا لفظ ام سے ہے. ام کہتے ہیں ماں کو. امی کون؟ جس کا سورس آف نالج اس کی ماں ہو. کسی اسکول میں نہیں گیا, کسی اکیڈمی میں نہیں گیا, کسی بار نہاق میں نہیں گیا, کسی ڈے کیئر میں نہیں گیا. جو ماں نے پڑھایا, سکھایا, سیکھ لیا, اور دیٹس اٹ, ختم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے بھیجا فلمیین رسولا, رسول بھیجا. منہم انہی میں سے. عرب کے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات اور آپ کے کارناموں میں رسالت کی جھلکیاں دیکھ چکے تھے. کھلے عام ان کو نشانیاں دکھ رہی تھی, باوجود اس کے تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی. اس کے سوا اور کسی پہ یہ صفات چسپاں ہی نہیں ہوتی تھی. اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی کا انکار صرف اس لیے کر رہے تھے کہ آپ ان کے قوم, قبیلے اور ان کے نسل اور ان کے رنگ ڈھنگ سے کیوں نہ آئے. چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم اپنے سے باہر کسی بندے کی بات سنیں. کچھ تو آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم اپنے باہر والوں کی نہیں سنتے، نہ ان کی کتاب پڑھتے ہیں، نہ ان کو بلاتے ہیں، نہ ان کو موقع دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اسی بت کو توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن یاد رکھو یہ خود نہیں آیا، هو الذی بعث، اس نے بھیجا. کون؟ جو الملک القدوس العزیز الحکیم ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ الملک سے ٹکر لے گا، وہ القدوس سے ٹکر لے گا، وہ العزیز اور الحکیم سے ٹکر لے گا. اور آج بھی اور قیامت تک ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو اللہ کے راستے میں روڑا ڈالتا ہے وہ اللہ سے خود ٹکر لے گا. اللہ کے بندے جو اللہ کے دین سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، جب لوگ صرف چند نسبتوں کی وجہ سے، چند محبتوں کی وجہ سے ان کی دوستی کی بجائے دشمنی اختیار کر لیتے ہیں تو خود ہی جان لیں گے، کل اللہ خود ہی ان سے نپٹے، کیونکہ وہ زبردست اور حکمت والا ہے. یا لفظ امی میں طنز بھی چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کو یہودی حقارت سے دیکھتے تھے کہ دیکھو کتنے چھوٹے ہیں، پیچھے آپ کو لکھا چکی ہوں سورت بقرہ میں کہ یہود مشرکین مکہ کو امی کہتے تھے، جینٹائلز، گوئمز، کہتے تھے یہ گونگے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں. امی گونگے کو کہتے تھے وہ جس کو بولنا ہی نہیں آتا. کہا جن کو تم اتنا چھوٹا سمجھتے ہو، دیکھو اللہ نے اسی میں اپنا رسول کھڑا کر دیا. عموماً لوگ کہتے ہیں بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، ان کو دین کی دعوت دو، وہ دین کا کام کریں. میں تو اس سے بالکل مختلف دیکھتی ہوں. صاف کاغذ پہ کچھ لکھنا آسان ہوتا ہے، لکھے ہوئے کاغذ پہ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. جن ذہنوں پہ دنیاوی تعلیم ترقی کے ٹھپے لگ چکے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے نظریات، اپنے تفکرات، اپنے فلسفے بگاڑتے ہیں. سیدھے سادھے لوگوں کو پڑھانا ہوتا مشکل ہے. ایک دفعہ پڑھ جائیں کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر کی طرح مٹتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس دور میں بھی روم، فارس، ایران جیسی بڑی سپر پاورز تھیں، وہاں بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، اللہ اپنے نبی کو وہاں بھیج دیتے. کیوں مکہ کے صحراؤں کو چنا؟ تاکہ ایک ایسی قوم تیار ہو جو ہر رنگ سے آزاد ہے. اور میں نے اس چیز کو اپنی کئی سالہ زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ پہلے سے کچھ نہیں سنے سیکھے ہوتے وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اور جو سیکھے ہوئے آتے ہیں وہ سیکھنے نہیں آتے، بعض دفعہ سکھانے کے لیے آتے ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں، قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم، اہل کتاب اور امیوں سے پوچھو کیا تم نے اسلام قبول کر لیا. وہاں امی کا لفظ مشرکین مکہ کے لیے آیا تھا کیونکہ اہل کتاب کو الگ رکھا. بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خود بھی امی کہا، سورۃ بقرہ آیت 78 میں ہم پڑھ چکے، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانش، ان یہود میں کچھ لوگ امی ہیں، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، بس اپنی آرزوؤں کو ہی سب جانتے ہیں. اسی طرح امی کا لفظ سورۃ آل عمران کی آیت 75 میں آتا ہے، ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیوں کے ساتھ بد دیانتی کرتے ہوئے ہمیں کوئی پکڑنی ہوگی. یہ یہود کا ایک خیال تھا. تو لہذا یہاں لفظ پھر گوئم کا معنی ہے، جنٹائلز جس کو بائبل میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جہاں بھیجا اس کو وہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں بھیجا؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے. اصل بات یہ آپ کو پتا کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں، یہود کے جو علماء تھے، انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ان کا خیال ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ناشائستہ، بد مذہب، ناپاک اور ذلیل ہیں، نعوذ باللہ. حقارت اور نفرت کے لیے یونانیوں کے ایک لفظ ہے باربینز، جیسے باربی آپ آج کہتے ہیں نا ڈال کو، آپ کو نہیں پتا وہ کہاں سے لفظ آ گیا. باربینز کا لفظ جو تھا نا، وہ استعمال کرتے ہیں لوگ نفرت کے لیے، حقارت کے لیے. ربیوں کے لٹریچر میں گوئم اس قدر ناقابل نفرت لوگ ہیں کہ ان کو انسانی بھائی نہیں سمجھا جا سکتا، ان کے ساتھ سفر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر ان میں سے کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو اسے بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ آنے والا مسیح تمام گوئم کو ہلاک کرے گا اور جلا کر خاک پسر کر دے گا. وہاں اللہ نے بھیج دیا تو ان کے لیے تو ماننا بڑا مشکل تھا نا. کیوں بھیجا؟ اب یہاں سے آپ وہ صفات دیکھیں گے جو پیچھے ہم دو دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے. کیا کیا اس رسول نے؟ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیتوں کو پڑھتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تیسرا کام، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب سکھا رہا ہے. اور چوتھا کام، والحکمہ، یعنی حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے اگرچہ وہ کھلی گمراہیوں میں تھے. چار صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نایات میں آئیں، فرق کے ساتھ، تھوڑے بہت الفاظ کے ادھر ادھر سے دو جگہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے. سورۃ بقرہ میں بھی یہ آیتیں گزری تھیں. ترتیب میں تھوڑا سا فرق دیکھیے گا. اگر آپ ذہنی ترتیب بھی دیکھیں تو سب سے پہلے کیا یتلو علیہم آیاتی، آیت پڑھنا، جس کو آپ تجوید کی کلاس کہہ لیں. اور یہی ترتیب ہوتی بھی ہے کسی بھی کلاس کی، کہ سب سے پہلے قرآن کی تجوید پڑھنا سکھایا. سورۃ بقرہ میں جب آئیں پہلے پارے کے بالکل آخر میں، تو وہاں اگلا لفظ تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی بات تھی، کیونکہ اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے بعد پھر تزکیہ کا عمل ہے. یہاں بالکل ہی فرق ہے، یہاں پہلے پڑھا پھر تزکیہ اور پھر علم. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات مفسرین دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ایک جگہ ایک طرح آ گئی، دوسری جگہ دوسری آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک طرح بتا دیا، اب دوسری جگہ بتا دیا. دوسری بات یہ کہ یہ تینوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے، تو ذکر جیسے بھی کر دیا جائے. کوئی یہ کہ نا اس زندگی میں تو میں صرف قرآن پڑھ کے چلی جاتی ہوں، پھر کہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار اور بھیجو، میں تفسیر پڑھ کے آتی ہوں، پھر تیسرا جنم کوئی لوں گی جس میں تزکیہ ہوگا، تو یہ غیر فطری بات ہے. آج کئی لوگ یہ شوشہ دے کے لوگوں کو قرآن کی تفسیر سے دور کر رہے ہیں کہ پہلے سادہ تو پڑھنا سیکھو. اچھی بھلی ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، پڑھ رہی تھی، کسی نے ڈالا ہوگا اور اللہ ہی ڈلواتا ہے یا کیا حالات تھے، کہاں جا کے انہوں نے صرف اس لیے تفسیر اور کورس کو چھوڑا کہ میں بیٹھ کے اب کہیں جا کے تجوید سیکھوں گی، اور کسی جگہ داخلہ لیا صرف تجوید پڑھنے کے شوق میں. چھ مہینے پڑھ کے بعد میں ابھی بھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ اتنا نہیں آیا. کئی ایسے لوگ ہیں جو تفسیر کرواتے نہیں، صرف ساری زندگی قرآن کا سادہ پڑھنا گزار دیتے ہیں اور پڑھ وہ بھی نہیں پاتے. جب تک تزکیہ نہیں ساتھ ساتھ ہوتا، نہ تعلیم چلتی ہے نہ قرآن کے لفظ چلتے ہیں، تو تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور یہی خوبصورت طریقہ ہوتا ہے. اور یہاں حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیچھے اس پہ بات ہو چکی تھی. اور یہی ہیں وہ چار کام جو آج بھی امت مسلمہ کے علماء کو کرنے چاہیے. ساری لڑائیاں چھوڑیں، ساری بحثیں چھوڑیں، سارے مسبی اور آپس کے اختلافات چھوڑیں، اس پہ ساری مسجدیں کام شروع کرتے ہیں، سارے ادارے، سارے مدرسے. یہ چار کام آپ لے کے بیٹھ جائیں، بانٹ لیں. آپ ملینز بلینز مسلمان ہیں نا، پوری دنیا کے علماء کو ایک جگہ کو جمع کر کے کام دے دے، تم نے ادھر، تم نے ادھر، تم نے ادھر کرنا ہے. یقین کریں صرف ایک سال جتنا جس لیول پہ کوئی سکھا سکے، آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ یوں کی بجائے یوں ہو جائے گا. پاکستان میں کر لیں تو یوں کی بجائے یوں ہو جائے گا. آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں وہاں کر لیں تو یوں کی بجائے یوں ہوگا. یہ ایک پیکج ہے جو فطری پیکج ہے، جس سے ہٹ کے آپ دین کے نام پہ سیمینار، فورم، بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا لمبے لفظ کے بولتے ہوئے زبان تھکے کروا لیجیے، تبدیلی نہیں آئے گی. شیطان بعض دفعہ اس قسم کی باتوں میں ڈال دیتا ہے کہ ہم بہت ایکٹیو ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے. جو بندہ اپنے لیے خود پہلے گاڑی چلانا نہیں سیکھتا، وہ کسی کو رائڈ کیسے دے گا؟ تو قرآن کی تعلیم انسان کے لیے اس چیز سے بالکل ایک پہلا سفر ہے، جو گویا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نا، تو اس کے مرحلے ہوتے ہیں نا، پہلے بیٹھ کے سنتے ہیں، پھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، پھر آپ جا کے تھیوری کا ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر پریکٹیکل ہے. یہ چاروں چیزیں اس میں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے گمراہیوں کے گھڑوں میں پڑے تھے. کیا گمراہیاں تھیں؟ بیٹیوں کو مارتے تھے، زنا کی چار چھ قسمیں تھیں، ماں بہنوں کے ساتھ بھی معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، بات بات پہ جھگڑا، فرقہ واریت، کہیں وراثت کا حق نہیں مل رہا. اس طرح کے حالات تھے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. سیرت کے سیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حال کا اگر آپ لیکچر سننا چاہیں تو اس میں آپ کو خود ہی دکھے گا، اور سنتے ہوئے اب یقیناً کہیں گے کہ یہ تو آج کل کی باتیں. سود کا دور دورہ تھا، رشوت عام تھی، اور نفس پرستی کے بہت سارے اندھیرے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. ابھی صرف خلاصہ کرتے ہیں، پھر آگے کریں گے دوسری چیزوں کو. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. یہ آخرین کون ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ یا عرب لوگ تو تھے ہی، اس کے بعد ہر وہ بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا لے. لیکن خاص طور پہ ایک صحابی اور ان کی قوم کا نام بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی، اور جب یہ آیت آئی کہ لما یلحقوا بہم، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، تین بار فرمایا لوگوں نے، یعنی پوچھتے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی. پھر آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اگر ایمان ثریا کے اندر بھی ہو تو لوگوں میں سے بعض لوگ یا ایک شخص اس سے پا لے گا. اس سے اشارہ ملتا ہے عجمی لوگوں کی طرف. بعد میں ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عربوں سے بھڑ کے عجموں نے کیا کچھ دین کے لیے کر دیا. اس آیت میں بس اشارہ یہ ہے کہ یہ قرآن کسی خاص قوم، نسل، رنگ کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہیں، جو بھی اس سے فائدہ لے لے، اور قیامت کے لوگوں کے لیے بھی ہے. چاروں ائمہ کرام عجمی تھے، محدثین کرام عجمی تھے، امام بخاری، امام مسلم، امام شمائل اور امام جتنے بڑے امام ہیں حدیث کے، سارے عجمی تھے. کوئی یہ نہ سوچے کہ عرب گھر میں پیدا ہو گئے تو سبھی کچھ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں بنی اسرائیلیوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ غیر اسرائیلیوں میں سے آ گیا تو کیا ہوا، سارے اللہ کے بندے ہیں، اس نے کسی کے رنگ کے لیے نہیں کیا. ذالک فضل اللہ وہو العزیز الحکیم. یہاں دیکھیں گے اللہ کی صفت دوبارہ آ رہی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے، جس کو جہاں کے لیے چن لے اس کی مرضی، تم کیوں حسد کرتے ہو. ہاں ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اس آیت پر اس معنی کا یہاں ہونا کیا بتاتا ہے کہ اللہ اپنے فضل میں سے لوگوں کو دیتا ہے. جو بندہ اللہ کا فضل مانگے گا اللہ اس کو دے گا، چاہے وہ عربی عجمی ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، چاہے وہ بنی اسرائیلی ہو یا بنی اسماعیلی ہو. یہ کتاب کی میراث نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. جو محنت کرے گا اس کو ملے گا، جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. باقی رہ گئی بات کہ تم اپنے نام کے ساتھ ہی اس کتاب کو جوڑتے ہو، تو سن لو، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، اشارہ ہے بنی اسرائیل. پھر ہوا کیا، ثم لم یحملوها، پھر اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے. مراد کیا بوجھ اٹھانے سے، اٹھا اٹھا کے نہیں چل پاتے تھے، نہیں، لکھیے اس کے احکامات کا بوجھ نہ اٹھا سکے. پڑھتے بڑی پیاری تھے، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کی مثال کیا، کمثل الحمار، جیسے گدھا. اب اللہ نے استعمال کیا تو ہم کیا کریں، گدھا بھی اللہ کی مخلوق، اور جن کی مثال دی اللہ نے وہ بھی اللہ کے بندے، ہم تو بس اللہ کی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی لیکن وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے. اس کے دو معنی ہیں، کہ تورات کے علم پر عمل نہ کر سکے، اور اسی طرح دنیا کی ہدایت کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے، ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے جو شہادت حق کی گواہی کا کام ان کو دیا تھا وہ نہ کیا، رسول کی جو علامتیں ان کو دکھا دی تھی اس کو نہ مانا. حال کیا ہوگا، جیسے گدھے پر کتاب لدی، اس کو نہیں پتا کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، ان کو بھی نہ پتا چلا. فرمایا بلکہ حال کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسا گدھا جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. یہ جو لفظ ہے نا اسفار، صفر کی جمع ہے، سین سے، سفر نہیں ہے، یہ لکھتے سفر کی طرح ہی ہے، بس سفر کے لفظ کے نیچے زیر ڈال دیجئے. صفر کہتے ہیں بڑی کتاب کو، جیسے رجسٹرز کہہ لیں آپ اپنی زبان میں، خاص طور پہ تورات کے ساتھ بھی یہ لفظ آ گیا. وہ تومار یا وہ کتاب جس میں پہلے طور کے لوگ لکھتے تھے، بہت بڑا، یعنی یہ کتابوں کا پلندہ جس کو اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی لیکن ان کا حال اس گدھے کا ہو گیا جس پر ردی پڑی ہو. کبھی آپ نے ردی بیچنے والوں کو دیکھا ہوگا، کوئی فائدہ نہ ہوا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تورات پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا لیکن عمل نہ کر سکے. حملو کلس، دیکھیے گا مجہول ہے، حمالہ سے ذمہ داری کے معنوں میں، کفالت کے معنوں میں، عمل کی ذمہ داری ڈالی گئی لیکن انہوں نے نہ کیا. کیسا حال ہو گیا ان کا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. اس سے بھی کوئی بڑا بدبخت ہوگا کہ اللہ کی کتاب کو نہ مانے، تو نتیجہ کیا نکلا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. چلو، جس کو کتاب کا حق نہیں پہچاننا آتا، جو اس کی قدر نہیں کر سکتا، اس کو کیا ملے گا. عالم بے عمل کی یہ مثال ہے. جو علم حاصل کرے ساتھ ہی ساتھ عمل کی نیت کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر علم سیکھنے والے پر وبال ہے سوائے اس علم کے جس پر عمل کر لیا جائے. اب ایسے لوگ اللہ کے نبی کے راستے میں رکاوٹ بنے, ہر ممکن کوشش کر لی انہوں نے کہ آپ کے دین سے لوگوں کو جھٹلائیں, الزامات تانے سب کچھ کر لیا, ساتھ ہی ساتھ کہتے میں تو کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست دیکھیے گا ذرا کیا انداز ہے, دو ٹوک قل آپ فرمائیے, کس کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہہ دو کیا؟ یا ایھا الذین ھادوا, اے وہ لوگو جو, ھادوا کیا ہے؟ ہدایت پائے, جو یہودی ہو گئے. یہ ہے لفظ ھادوا, ہدایت والا نہیں ہے, بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. دیکھیے, اے یہودیوں نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اے وہ لوگو جو یہودی بن گئے ہو. یہ جو ھادوا ھادا ہوتا ہے نا, یہ کسی کا خود یہودی بن جانا ہے, کیونکہ یہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے نحن ابناء اللہ, ہم بڑے پیارے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, لاڈلے ہیں. کہتے تھے لن یدخل الجنت الا من کان ھودا, اسی جملے کی طرف اشارہ ہے, ہرگز نہیں جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی بن جائے. اللہ کریں اچھا تم کہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے تو بس تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا, تو چلو ان زام تم انکم اولیاء اللہ, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہی صرف اللہ کے دوست ہو, من دون الناس لوگوں کے سوا, تو ٹھیک ہے, دوست تو دوست کے پاس جانا چاہتا ہے, دوست کو تو دوست کی ملاقات بڑی پیاری لگتی ہے, لہذا فتمنوا الموت, تو ذرا مرنے کی تمنا تو کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, کرنا چاہتے ہو تو کر کے تو دیکھو کتنے سچے ہو, یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نہیں. ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا ولا یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم, اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے آگے بھیجے. آپ کو کوئی آیت یاد آئی سورہ بقرہ میں, آیت مباہلہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کو تمنا کر کے دیکھیں, اور وہاں کیا کہتا ہے ولن یتمنوہ ابدا, کبھی نہیں تمنا کریں گے. بالکل وہی چیلنج ہے, وہاں ہم بات کر چکے کہ کوئی موت مانگنی یا تمنا نہیں کرنی, یہ ایک چیلنج ہے کہ تم جو ہر وقت یہ کہتے ہو مرتے یہ مل جانا ہے, مرتے یہ ملنا ہے, تو لوگ کہیں گے نا پھر جاؤ. آپ دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ تھکے کھا رہا, جاب اس کے پاس کوئی نہیں, عزت اس کے پاس کچھ نہیں, اور وہ کہتا ہے بس میں نے امریکہ جانا ہے نا, تو دیکھتا میرے پاس ڈالرز, میرے پاس یہ, میرے پاس وہ, ہر وقت لوگوں کو یہی سناتا رہے کہ میرے بس یہاں سے جانے کی دیر ہے, پھر کیا ہوگا؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ جاؤ بھائی, پھر یہاں کیوں دھکے کھا رہے ہو, یہاں کیوں بےزتی کر رہے ہو, اتنی تمہاری بےزتی ہو رہی ہے, اتنی تم پٹ رہے ہو, باؤ بھی غدب نلا غدب, چاروں طرف سے پٹ رہے ہو, تو جاؤ, تو جاؤ. تو اللہ کہتا ہے کبھی نہیں, لا یا تمن نہ ہوا بدا, اور موت تو چھوڑیے, موت کا تو تذکرہ برا لگتا ہے. وہاں کیا پڑا تھا, ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے, لو یو امر الف سنا, چاہتا ہے ہزار برس دیجیے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. پھر ان کو بتا دو کہ اگر تمنا نہیں بھی کریں گے تو موت تو آ کے رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ, آپ ان کو فرمائیے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو, فانہ ملاقیکم, وہ تو آخر تم سے ملاقات کرے گی, تم بھی کرو گے اس سے, وہ بھی تم سے کرے گی. ہونا کیا ہے, ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة, پھر لوٹایا جائے گا تمہیں سب کچھ جاننے والے کی طرف سے غیب اور حاضر کو. چلیے اتنی بھی بات بہت تھی, ہوگا کیا, وہ بڑا مشکل ہے. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, بس وہ آگاہ کر دے گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے. اصل چیز موت نہیں ہے, موت کے بعد کی پیشی ہے, حساب کتاب ہے. جو بھی موت سے بچنا چاہتا ہے نا, وہ اسی لیے بچنا چاہتا ہے, ڈرنا چاہتا ہے کہ کہیں اس موت کے بعد میرا حال جو ہے وہ نہ ہو جائے جس کو میں پسند نہیں کرتا. یہاں تک کی جو آیات تھیں یہ ایک خاص ماحول میں نازل ہوئی. اگر ہم ان ساری آیات کو دیکھیں تو چند جملوں میں آپ اس کو دہرا سکتے ہیں کہ خوش فہمیوں کا ازالہ. یہود نے اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھا, اللہ نے کہا اچھا کر کے دکھاؤ, راز فاش ہو گیا. بعض لوگ جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں, میرا بڑا روگ ہے, میری بات بڑی چلتی ہے, فلاں میرا یہ کر دے گا, میرا وہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ کر کے دکھاؤ, تم اس نبی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو, بن جاؤ. ایک وقت آئے گا تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور اس طریقے سے تم اپنے آپ کو موت سے دور نہیں کر سکتے. دوسری بات اس حصے سے میں جو پتا چلی ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان کے اعمال ہیں جو اس کو موت سے دور کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے, وہ موت کا انتظار کرتا ہے, دعا نہیں کرتا, تیاری کرتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ عمل سے دور ہیں ان کا حال جو ہے وہ موت کا نام سنتے ہی ان پہ ڈپریشن آ جاتا ہے. ان کے عمل کیا تھے جس کی وجہ سے یہ موت سے ڈرتے تھے؟ سورت بقرہ, سورت آل عمران میں ان کے جملے موجود ہیں. سورت آل عمران میں آتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ذرا سوچیے جس نے یہ جملہ بولا ہو کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. جب آیت نازل ہوئی کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, تو ابو دہدہ کا کیا حال ہوا؟ گھر کا مال لے آئے, پورا باغ دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ دیکھو اے محمد تمہارا رب فقیر بن گیا. اب یہ جملہ بولا اور اسی رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے, کریں گے کیا؟ آپ نے دنیا میں کسی انسان کو گالی دی ہو یا برا کہا ہو اور آج شام کو اس کے سامنے پیش ہونا ہو, دل کی حالت کیا ہوگی؟ اسی طرح دوسرا ان کا بما قدمت ایدیہم کیا تھا؟ قتلہم الانبیاء بغیر حق. اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے تو اللہ کے سامنے کیسے آئیں گے؟ اللہ اکبر. ایسے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا عمل کرنے کی توفیق دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
اگلی آیات جو ہیں جو ایک خاص واقعے کے متعلق بھی ہیں اور پلس اسی میں ہمیں اس سورت کا نام سورت جمعہ بھی ملے گا. اگلی جو چند آیات ہیں اس کے مقاصد نوٹ کر لیجئے. پہلا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا سیکھ سکیں. کیسے دوڑ دوڑ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا مقصد تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینے کی حقیقت سمجھ سکیں. کیا اثرات ہوتے ہیں سوسائٹیز پر جب وہ نمازوں سے زیادہ مال کی طرف اور دنیا کے لہو اور کھیل تماشوں کی طرف بھاگنے لگتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, جب تم کو بلایا جائے نماز کی طرف جمعے کے دن, کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ, تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. وزر البیع, اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یعنی فوراً چھوڑ دو. کیوں بھائی، اس سے تو کاروبار خراب ہوگا، جاب چلی جائے گی. کہا نہیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو. یعنی سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ اور اللہ کی یاد میں پڑھو، خطبہ سنو، نماز پڑھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر کیا کرے، سارا دن وہیں پڑے رہے؟ نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب پوری ہو چکے نماز، نماز پوری ہوئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ زمین میں. اشارہ یہ ہے کہ پھر مسجد سے نکلو اور اپنے دنیا کے کاموں کی طرف لگ پڑو. کیا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو. فضل سے یہاں کیا مراد ہے؟ کسب معاش، کسب حرام نہیں. پھر حلال کمائیاں کمانے کے لیے چل پڑو. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اب یہ نہیں کہ وہاں جا کے بس کمائی میں لگ جاؤ، بھول جاؤ اللہ کو، بلکہ جو درس خطبے میں لے کے نا، اس کو اپنی تجارت میں دکھاؤ. وَاذْكُرُوا، یاد رکھو، ناپ تول کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو، ڈنڈی مارتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو، تولتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو. تمہاری زبانیں اللہ کی تعریفوں کے گن گائیں، تمہارا دل، تمہارے ہاتھ، ہر چیز اللہ کی بات میں ہو. کرو گے ایسا تو ہوگا کیا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہوا ایک خاص موقع پہ اور آج بھی عام طور پہ، وَإِذَا رَأَوْا، اور جب دیکھا بعض لوگوں نے کیا، تجارتن، تجارت کا سامان، او لہوا، یا کھیل تماشا، یعنی بعض لوگوں نے جب دیکھا کسی تجارت یا تماشے کو، تو انفضوا الیہا، تو بکھر گئے اس کی طرف، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگ تجارت کی طرف بھاگ گئے یا لہو چیزوں میں بھاگ گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا. ایسے تمام لوگوں سے کہہ دو، قل ما عند اللہ خیر من اللہو، آپ ان کو فرما دیجئے کہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کہیں بہتر ہیں لہو سے، ومن التجارتی، اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ تین آیات ایک خاص موقع سے متعلق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، جب جمعہ کا دن آیا، کچھ دن ہی گزرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے لیے سب کو مسجد میں جمع کیا ہوا تھا. خشک سالی بھی تھی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیا حالات ہوتے ہیں جب انسان موو ہوتا ہے، ہر چیز ہی جگہ سے ادھر ادھر ہوتی ہے. تو اس موقع پہ ابھی صحابہ کرام کی وہ تربیت بھی نہیں ہوئی بھی تھی، جو کہ بعد میں ہو گئی الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ کھڑے ہوئے، تو دہیہ قلبی ابن خلیفہ سامان تجارت لے کر شام سے مدینہ منورہ پہنچے. یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ڈھول بجانا شروع کر دیا، جیسے آج بھی آئس کریم بیچنے والے گھنٹیاں بجاتے ہیں، کوئی اور ایک خاص آواز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سامان بکنے کے لیے آیا. اب خطبہ سننے والے یا مسجد میں جو لوگ تھے، بعض کہتے کہ نماز بھی ہو چکی تھی لیکن ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا تھا، تو لوگ ڈھول کی آواز سنی، ان کو پتا چلا قافلہ آیا، اس اندیشے سے کہ اگر نماز میں مشغول رہے تو سامان تو ختم ہو جائے گا، قحط کا وقت ہے، تھوڑا سا سامان ہوگا، وہ تو جو جائے گا وہ لے لے گا. اس لیے بغیر اجازت لیے لوگ وہاں سے نکلے اور باہر چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 مرد اور ایک دو عورتیں رہ گئی، جن میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی موجود تھے. یعنی یہ مخلص بچے رہے. کیسے اللہ مخلصین کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں؟ سب بکھر جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے تن من دھن کو لگایا ہوتا ہے وہ پھر اس موقع پہ ہٹتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند لگی کہ نبی ابھی کھڑا ہے اور یہ بکھر گئے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اس حرکت کی قباحت کی طرف متوجہ کیا گیا اور کہا کہ دیکھو، آئندہ ایسا نہ کرنا، ابھی تو نئے نئے ہو، تمہاری تربیت نہیں ہوئی، تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن جب تم یہ سارا کچھ سیکھ لو گے، جب مدینہ کو آباد کر لو گے، اگر پھر تم نے ایسا کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی وادی آگ پھیلاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چند لوگ بچ گئے تھے اگر یہ بھی چلے جاتے تو مدینہ کی وادی میں آگ برستی آسمان سے. اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند لگی کہ لوگ اس قسم کے کام کریں اور اس طرح سے جائیں. تو یہاں بتا دیا کہ کھیل تماشے, دنیا, مال, یہ سب کچھ جو ہے ایک صرف بات ہے. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ جب تمہیں کسی چیز کے لیے بلا لے تو تمہیں اپنی ذاتی چیزوں کو پیچھے رکھنا ہوگا. اب یہاں سے چند باتیں ہم جنرل کریں گے جمعے کے بارے میں. پہلی بات ہے کہ جمعہ کیوں ہے؟ جمع ہونے کے ناطے سے کہ آج ہم اس میں جمع کا ہوتے ہیں, مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی جو تخلیق ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعے کے دن اس کو مکمل کیا تھا. آخری دن جمعہ تھا, اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی روز ان کو جنت میں داخل کیا گیا. جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی, یعنی قیامت جمعے کو آئے گی. اور اس دن کی گھڑی ایسی ہے کہ جس میں انسان جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. یہ ساری باتیں مختلف احادیث کا خلاصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اجتماع کے لیے, خوشی کے لیے, ہولی ڈے کے لیے ایک دن رکھا تھا جو شروع سے جمعے کا تھا. یہود نے اس کو بدل کر ہفتہ کر دیا, انہوں نے کہا نہیں ہم تو ہفتے پہ جائیں گے. نصارہ نے اتوار لے لیا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے جمعے ہی کے دن کو پسند کیا. دن سے پہلے بھی منایا جاتا تھا. مان جاہلیت میں اس دن کو یوم عروبا کہتے تھے, عین را وبا عروبا. سب سے پہلے کعب بن لوئی نے اس کا نام جمعہ رکھا. قریش اس دن جمع ہوتے, کعب بن لوئی خطبہ دیتے. کعب بن لوئی نے اس کو جب شروع کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 ایئرز پہلے کا یہ واقعہ. کعب بن لوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا اجداد میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں بھی ان کو بت پرستی سے بچایا ہوا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ خود ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے, وہ کفر کی دلدل میں, شرک کی گہرائیوں میں بھی پھنسے ہوتے ہیں, سارا خاندان, سارا گھر بے دینی پہ ہوتا ہے, کفر پہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جماتے ہیں. تو کعب بن لوئی انہی لوگوں میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری انہوں نے اپنے دور میں لوگوں کو سنائی تھی. کہتے ہیں کہ ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ ان کی وفات سے عربوں نے لنڈر شروع کر لیا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دور میں ہوئی تو یہ کعب بن لوئی کے دور سے تھی. اس کے بعد جو عربوں کی عادت تھی کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا نا اس کو دن منا لیتے تھے, پھر اس سے آگے کیلنڈر شروع کر لیتے. جیسے آج بھی کچھ بڑے بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہاں وہ تب پیدا ہوا جب پاکستان بنا تھا, وہ تب کوئی پیدا ہوا جب کوئی فلاں دور تھا. بالکل اس طرح عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی خاص واقعے سے سال شروع کرتے, جب کوئی اگلا بڑا واقعہ آتا تو پھر اس سے شروع کرتے. کعب بن لوئی سے جو کیلنڈر شروع ہوا تو پھر وہ واقعہ فیل کے وقت ختم ہو کے واقعہ فیل کو بنیاد بنا لیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی کے سال میں پیش ہوا تھا. تو بہرحال جمعہ کا دن جو ہے یہ موجود ہے. اب مکہ میں 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے, نماز بھی ابھی فرض نہیں تھی تو جمعہ کیسے فرض ہوتا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی جمعے کے دن اپنے اجتہاد کے طور پر جمعے کے دن خاص طور پہ عبادت کے کام کرتے تھے. مکہ میں آخری جب دن تھے معراج کے موقع پہ نماز فرض ہوئی. مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور نماز جمعہ بتائی. یہاں ہم آیتوں پہ لفظ ڈالیں تو دیکھیے کہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, پکارا جائے جس دن نماز کے لیے. نودیا یہاں لفظ ندا سے ہے اور اس سے معنی اذان ہے. من یوم الجمعہ کا معنی ہے در فی یوم الجمعہ, کیونکہ جمعے کے دن میں ہوتی ہے نا. فصو الی ذکر اللہ سے مراد ہے کوشش کرو. صحیح کا معنی دوڑنے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں دوسرا مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واضح روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے دوڑ کے نہ ہو. کچھ لوگ وقت سے پہلے نکلتے کوئی نہیں اور آخری وقت میں ادھر ادھر گرتے پڑتے مسجد میں پہنچتے ہیں یا گاڑی کو جھٹکے دیتے ہیں, یہ درست طریقہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ تحمل سے آؤ, تمہارے اندر ایک وقار ہونا چاہیے, خوشی سے آؤ, یہ نہیں کہ دوڑو. کیونکہ جب آپ دوڑیں گے تو دوسرے لوگ بھی تو آپ کو دیکھیں گے نا. سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ. مطلب کیا ہے کہ جو ہی جمعے کے دن اذان ہو جائے تو اب اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہے. جس بول کر کل مراد لیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں جو ایک لفظ آ رہا ہے کہ وزر البئی, چھوڑ دو بے کو. بے کہا, جس سے مراد کیا ہے؟ خریدنا, جس کو آپ کہہ سکتے فروخت کرنا, بیچنا. لیکن یہاں بے کہہ کر خرید و فروخت دونوں مراد ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت بند کریں, کیا کریں, کس طرح کریں, تو ہمیں اس کے احکامات سے معلوم ہونے چاہیے. بے کا تعلق ہر قسم کے قصبے معاش سے ہے. کوئی جاب پہ چھوڑنی پڑے گی, کوئی شاپ پہ ہے بند کرے, اس کام کو روکے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ بہت ہی زیادہ رغبت دلائی لوگوں کو, اور اس پہ احکامات بہت سخت ہوتے ہیں کہ جب لوگ جمعے کی نماز کے وقت بھی کوئی کمائی کریں. بعض تو بےچارے ایسے ہوتے ہیں ریڑھی والے کہ وہ مسجد کے باہر بیٹھے چیزیں بیچتے رہتے ہیں آخر وقت تک, اور جو ہی مولوی صاحب نے جا کے خود جماعت کے لیے اذان دی اور پہلی رکعت شروع ہوئی, پھر وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, دو فرض پڑے, واپس آ کے اسلام کے بعد فوراً اپنے ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے, کوئی امیر ہو کے غریب ہو, بہرحال اللہ پہ اس کا یقین ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ جمعہ ترک کر دیتے ہیں وہ اس سے ضرور باز آ جائیں, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. دوسری روایت ترمذی, نسائی اور ابو داؤد کی ہے. آپ نے فرمایا, جس نے نماز جمعہ کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے, یعنی کیئر ہی نہ کی, کیئر لیس ایٹیٹیوڈ, تین جمعے ترک کر دیے, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. اور مہر لگنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر گناہوں کا گناہ ہونا ہی نہیں لگتا, اور نیکیوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی. ایک چھٹی کرتے ہیں بندے کو فکر ہوتا ہے میں نے کیوں کی, دو تین ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے, سبق ہی آگے ہو گیا ہوگا, اب تو بکسا نہ جانا ہے, چلو پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں, اب آئے ابھی ذرا سیٹ نہیں ہوئے. اور اس طرح دل پہ مہر لگتی جاتی ہے. نیکی کی توفیق کا چھلنا مہر کا لگنا ہے. اسی طرح ایک اور روایت جابر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے, سوائے مریض کے, مسافر کے, عورت, نابالغ بچہ اور غلام کے. اب دیکھیں سب کے عذر ہے نا. مریض جو ہے وہ تو بےچارا چل کے جا نہیں سکتا, دوسرے کو کیسے تکلیف دی جائے. مسافر ہے وہ دوسرے سفر میں, ملک میں ہے, شہر میں گیا ہی کام کے لیے, اور سفر میں جمع ہو جاتی ہیں نمازیں, اس لیے اگر کوئی مسافر جمع نہ پڑے تو اس کو گناہ نہیں. عورت کے اوپر فرض نہیں ہے, اگر کر دیا جاتا تو جھگڑے ہوتے, مرد تو گھروں میں بیٹھے ہوئے اور عورتیں جمعے کے لیے پہنچی ہوئی ہیں, اس لیے عورت پہ فرض نہیں. لیکن ان میں سے جو بھی کرے گا, مریض چلا جائے, مسافر جائے, عورت جائے, بچہ جائے, غلام, اجر سب کو ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. غلام پہ بھی اس لیے نہیں کہ آقا کا غلام ہے, لیکن اس سے مراد پیڈ ملازم نہیں ہے, جو آج کے دور کے امپلائیز نہیں, سرونٹس مراد ہے ادھر, غلام. کوئی شخص کسی وجہ سے اگر چھوڑتا ہے جمعہ, لہو و لعب کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی کرے گا, اور اللہ غنی اور حمید ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کئی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں نا, کہ جمعے کی نماز کے لیے کس طرح لوگ چاہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی اذان ہوتی تھی, یہ جو نودیا کا لفظ ہے نا, لسلاتی, جو ہی وہ اذان ہوتی اس کے فوراً بعد امام خطبہ دیتے, اور خطبے کے بعد فوراً نماز ہو جاتی تھی, یہی طریقہ تھا. اس کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہی رہا, یہ ایک ہی عمل تھا. بات کب ہوئی؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہوا, مسلمانوں کی کثرت ہوئی, تعداد زیادہ ہوئی. پہلی جو اذان ایک ہوتی تھی نا, وہ چار چھ دس جو گھر قریب قریب تھے ان تک بات پہنچ جاتی تھی. جب زیادہ ہوئے تو پھر بات پہنچانے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو دکانیں بند کر کے مسجد میں آنے کے لیے, مسجد میں نہیں, غور سے سنیے گا, ایک مسجد میں دو اذانیں کبھی نہیں ہوئی, صحابہ کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تابعین کے دور میں. ایک اذان ہی مسجد میں تھی, لیکن لوگوں کو انفارم کرانے کے لیے, جیسے بعض لوگوں نے الارم لگائے ہوتے ہیں 15 منٹ پہلے تاکہ اپنی چیزوں سے فارغ ہو جائیں, تو مدینہ کے بازاروں میں مختلف فاصلے پہ, یعنی مسجد سے جتنا فاصلہ ہوتا تھا نا کہ لوگوں کو آنے میں مدد ہوگی, اتنے فاصلے پہ ایک اذان ہو جاتی تھی. کوئی اسی طرح دور ہوتا تو دور ہوتی جاتی, جو دور والا ہوتا وہ اپنی اذان سن کے چل پڑتا. جو ہی یہاں پہنچتے تو بالکل صحیح وقت ہو چکا تھا, جاتے مسجد میں اذان ہوتی, اذان کے بعد فوراً خطبہ, خطبے کے بعد فوراً نماز. یہ ہے مسنون عمل. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج 98% ہماری مسجدوں میں اس طرح نہیں ہوتا. ایک ہی مسجد میں دو اذانیں ہوتی ہیں. پھر حکم کیا ہے کہ جو خطبہ ہے یہ مختصر ہو اور خطبے کے فوراً بعد جماعت اور جماعت کے بعد ختم. صحابہ کرام فوراً چلے جاتے تھے اپنے حجروں کی طرف یا اپنے گھروں کی طرف اور سنتیں وہاں نہیں پڑھتے تھے. کوئی پڑھنا چاہے تو مسجد میں دو سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے, دو دو کر کے چار بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے مسائل یہاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ہم نماز کے مسائل میں پڑھ چکے, لیکن چونکہ قرآن پڑھنے اور سننے والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو یہ مسائل پتہ چلے, تو لہٰذا مسجد سے انسان نکلے جب بعد میں رک بھی سکتا ہے, جا بھی سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی آج کے دور میں. پہلی بات ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں اس سے پہلے کوئی لیکچر ٹائپ چیز نہیں ہونی چاہیے. بعض عرب خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس حکم پہ اتنی شدت سے عمل کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم کسی شہروں میں دوسروں میں جب جاتے ہیں کوئی بھی لیکچرز ہوتے ہیں تو کوشش کرتی ہے کہ میکسیمم وقت استعمال ہو. اور میں نے جتنے بھی ٹرپس دعوی کے سلسلے میں کیے اس میں الحمدللہ زیادہ ویکینڈز ہوتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ ایزی فیل کر کے رکھتے. اب جمعے کا دن جب ہوتا ہے اس کو میکسیمم یوز کرنے کے لیے ہمیں جمعے کے دن صبح بھی درس رکھنا ہوتا ہے. کوئی مسجد عموماً ہمیں اجازت نہیں دیتی, اسپیشلی جو لوگ عرب ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے. حالانکہ وہ عورتوں کا لیکچر ہے, اس میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے, لیکن بعض لوگ اس طرح اسٹرک ہوتے ہیں سننے سے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جمعے سے پہلے مسجد میں ہم کوئی گیدرنگ نہیں کرنے دیں گے. لیکن اس کے برعکس آج ہمارے کلچر میں کیا ہے, پورے ایک گھنٹے کا درس اپنی زبان میں ہوتا ہے, بیٹھ کے ہوتا ہے. یعنی کہ ترقو کا کہا ایمان, اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں. خطبہ دیتے وقت ایمان کھڑا ہوگا. اس پہ میں بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی, جو ہماری تفسیر کا حسن ختم ہو جائے گا, یہ فقہ کی کلاس لگنے لگے گی. لیکن بعض لوگ آج اس حکم پہ بھی عمل نہیں کر پاتے, بیٹھ کے خطبہ دیتے. بیٹھ کے پوری تقریر امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خطبہ نہیں, خطبہ لوگ مسلمان پاکستانی کلچر میں کیا غلط فہمی ہوئی, کہتے ہیں خطبہ ہوتا ہی صرف عربی میں. کہتے ہیں جیسے نماز ایسے خطبہ. اور جو ہی لوگ کھڑے ہوئے, مثال ہے کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں اور سب کو تو اردو نہیں ہے نا, یا اگر کوئی سومالی بردرز ہیں تو وہ اپنی زبان میں سومالی میں خطبہ اگر دیتے ہیں تو وہ سب کو تو نہیں آتا. عربی زبان تو کسی کو نہیں آتی نا, اپنی زبان تو آتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو اصل خطبہ ہے وہ فوراً دو چار منٹ میں کرتے ہیں. سنت عمل کیا ہے؟ آپ لوگ اپنے پاس دو تین ٹپس لکھ لیں. جمعہ اور ظہر کی نماز دو مختلف چیزیں. بہت بڑی غلط فہمی ادھر ہی دور ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالی. جمعے کی نماز صرف دو فرض ہے, جبکہ ظہر کی نماز چار فرض, دو سنت, جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا تو صرف دو فرض پڑھنے ہوتے ہیں امام صاحب کے ساتھ. آپ کا جمعہ ہو گیا, اس کے بعد دو سنت پڑھ لیں, دو دو کر کے چار پڑھ لیں یا چار پڑھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ جمعے کا حصہ ہے. ظہر کی نماز کا جمعے سے کوئی تعلق نہیں. جو مسجد میں ہے وہ جمعہ ہی پڑھے گا. گھر میں پڑھیں گی عورتیں, بچے, بیمار, مریض, پوری پڑھیں گے. گھر میں کوئی ظہر کی نماز کے فرض دو نہیں کر سکتا. وہاں چار سنت بھی پڑھیں گے, بعد میں آپ دو سنت بھی پڑھ لیں, آپ اس کے بعد چار فرض جو بھی پڑھیں گے. لیکن غلطی کہاں لگتی ہے ہمارے لوگوں کو کہ جب جمعے کی اور ظہر کی نماز کو آپس میں خلط ملت کرتے ہیں. جب مسجد میں جائیں, چاہے خطبہ شروع ہو چکا ہے, پہلی بات ہے کہ خطبے سے پہلے جانا چاہیے. فرمایا کہ جب امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں نا خطبہ دینے تو اجر ختم. کہتے ہیں کہ فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے. لیکن پھر دیکھیں ہمارے یہاں گڑبڑے تو یہ نا کہ لوگ اس کو خطبہ کہتے ہی نہیں جو اصل میں خطبہ ہے. لوگ خطبہ اس کو کہتے ہیں جو عربی کے چند لفظ ہیں. تو کتنے بھائیوں کو فائدہ ہو گیا, آخری منٹ میں آئے شامل ہو گئے. تو بہرحال یہ کہ جمعے کی خطبے سے پہلے پہنچے, دو نفل پڑھیں. کس نیت کے؟ تحیت المسجد, مسجد میں جانے کی نیت کے ساتھ پڑھیے گا. اس کے بعد بیٹھے خطبہ سنیں. خطبے کے دوران کسی نے اگر تنکا بھی توڑا یا کسی نے کسی شور کرنے والے کو یہ کہا نا چپ کر جاؤ, تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے بڑی لغو حرکت کی. بولنے والا نہیں, جس نے بولتے کو کہا کہ چپ کر جاؤ, اس نے لغو حرکت کی. اور لغو آپ کو پتہ ہی ہے, بیکار چیز کو کہتے ہیں. ایسی چیزوں کو ناپسند کیا گیا. کسی قسم کا شور, کوئی باتیں, کوئی کچھ, یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. جہاں تک آتا ہے کہ آپ کی لینگویج نہیں, جیسے امریکہ میں ہم جاتے ہیں تو 98% انگلش میں خطبے ہوتے ہیں. اب جو سیدھے سارے پاکستان سے آئے ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, تو کہا کہ بالکل ایسے بیٹھ کے سنو کہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے. اللہ کا کلام اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے, تکبیر ہوگی جس کو تکبیر کہتے ہیں, نماز سے پہلے کی دو فرض پڑھائیں گے, سب ان کے ساتھ پڑھیں گے, اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کے بعد جمعے کے بعد ایک اور ہمارے یہاں عجیب چیز دیکھی گئی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, لمبی دعا مانگی جاتی ہے. تو مانگ لے تو اس کی مرضی ہے, لیکن فرض نمازوں کے فوراً بعد دعا مانگنے کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا. نماز تو خود دعا ہے, تو شخص کا وقت جو ہوتا ہے یہ بہترین وقت ہوتا ہے دعا مانگنے کے لیے. تو بہرحال اس کے بعد پھر آپ چاہے تو سنت پڑھیں, فرض پڑھیں, چلے جائیں. اس کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے, نکلو. ایک صحابی تھے اوراق بن مالک, جب نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو دروازے مسجد پر کھڑے ہو کر کہتے, اللہم انی اجبت دعوتک, اے اللہ میں نے تیری دعوت قبول کر لی, تیرا حکم مان لیا, وصلیت فریدتک, اور میں نے تیرا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا. اب کیا ہے, ون تشرت کما امرتنی, اب میں یہاں سے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا, لہذا فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین, اب تو اپنے فضل سے مجھے رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. بعض سلف اسلاف تو یہ تک کرتے ہیں کہ جو نماز جمعہ کے بعد اپنا کاروبار شروع کرتا ہے یا اس میں جاب پہ جاتا ہے, اللہ اس کو خاص برکت دیتے ہیں. فن تشرف الاردی, پھر جو زمین میں گھومو پھرو, وقت من فضل اللہ, یعنی بعض کہتے ہیں کہ ضرور اس دن دکان کھولنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. آپ نے جاب سے چھٹی لی ہوئی, اب جائیے تمہارا جاب پہ, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, صرف وقت کتنا سا, اور خطبہ مختصر ہونا چاہیے. ایک مسائل ہے لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھنے جاتے ہیں, ہم تو وہی بتائیں گے, کیونکہ اگر جو پڑھانے والوں کے وہ بتائیں گے کوئی مانے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ ہم سے بڑے عالم ہیں, ان کو بھی پتا ہے. لہٰذا آپ وہ سنتیں سمجھ لیں جو آپ کے لیے ہیں, جو دوسرے پڑھنے پڑھانے والے وہ ان کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی کھلے دل سے سنے تو امام کو مختصر خطبہ دینا چاہیے. دوسری بات ہے کہ خطبہ جمعہ کا موضوع تذکیر اور بالموت, قیامت, مرنا, جینا, یعنی دل سوزی کا ہو. دل پھاڑنے والے خطبے نہیں ہونے چاہیے, ایک دوسرے مسئلہ کے خلاف زہر نہیں اگلنا چاہیے, بغض اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ اس کے اندر کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹو دی پوائنٹ بات کریں, آپ کا دل چاہتا ہے کوئی باتیں کو بعد میں لوگوں کو روک کے کر لیں. یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ لوگ عبادت کے لیے آئے اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ بھاگنے لگے ہم اپنے کچھ اعلانات کر دیں یا ہم کچھ پیسے کی ڈونیشن لے لیں, اس سے برکت نہیں رہتی. وقت وہ من فضل اللہ, اگر یہ مقتدیوں کے لیے ہے تو دین والوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے کہ تمہیں اللہ خود ہی دے گا. واذکر اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کثرت سے ذکر کرنا جو ہے وہ انسان کو سارا دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے. صحیح روایات میں ملتا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف خالی اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم صل علی محمد, کثرت سے پڑھنا چاہیے. ہم اس کے مسائل پڑھ چکے ہیں درود شریف کے مسائل میں, پھر اسی طرح نماز کی مسائل بک ہم نے پڑھی تو پھر مسنہ سیریز کی, اس میں یہ بات دیکھی. کچھ چیزیں جمعے کی سنتوں کے متعلق بھی ہم نے اس کتاب میں پڑھی تھی, صرف خلاصے کے لیے دہرا لیتے کہ جمعے کے دن غسل کرنا, صاف کپڑے پہننا, یہ اصل میں عید ہے, اجتماع کا دن ہے نا, جس دن لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں, تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ اہتمام کر سکتا ہے. آپ اچھا کھانا پکا سکتے ہیں اہتمام کے ساتھ, بچوں کو جمعے کا دن آپ دکھائیں کہ اس دن ایک خاص طریقے سے معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح اٹھ کر غسل کیا پھر ناخن کاٹے, فال بھی انسان کاٹ سکتا ہے, یہ اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں کیسے کیا جائے, لیکن صفائی کا ایک خاص اہتمام بہرحال اس دن ہونا چاہیے. اور خوشبو لگا کے خطبہ کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے, مسواک کرے, اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ لگائے, اور اچھا لباس پہنے, پھر گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے, پھر لوگوں کی گردنوں کو پھاندتا ہوا نہ جائے کہ پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں, پھر اللہ کی توفیق سے نفل پڑھتا رہے, اور یعنی نفل سے مراد جو تحیت المسجد ہے, پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آئے تو خاموشی سے بیٹھ جائے, تو اس کا یہ عمل کفارہ بن جائے گا ان کوتاہیوں اور غفلتوں کا جو گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک ہوئے, یعنی دو جمعوں کے بیچ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ ابو ہریرہ سے ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب دنوں میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے, اسی دن آدم پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوئی, اسی دن سور پھونکا جائے گا, تم مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے اللہ کو پتا ہے, ہمیں بس اتنا بتا دیا کہ اس میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک دو روایات اور بھی ہیں. تو بہرحال یہ تھے کچھ مسائل جو جمعے سے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو دیکھیں. صرف ایک ہلکی سی بات, اگر ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا جمعے کی نماز سے کیا تعلق ہے, کیا کرتے ہیں, کتنے کام چھوڑ کے پہنچتے ہیں, کتنے جاب چھوڑتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اس کی وجہ سے دل نہیں بند ہو جاتا انسان کا کہ میں یہاں موجود ہوں, میں نہیں چھٹی کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. آپ بتائیے کہ برکت کس نے دینی تھی, رزق اللہ نے دینا, ہم خود اپنے رازق ہو سکتے. کیا کہا جا رہا ہے, واللہ خیر الرازقین. ایک گھنٹے کی پے چھوڑ دو, جاب جب لو اسی وقت سائن کر کے لو کہ دیکھو اس وقت پہ میں نہیں رہوں گا. میں کہتی ہوں صرف جتنے مسلمان غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں مسلم, اگر سارے جمعے کے وقت اپنا کام بند کریں, اپنی جاب چھوڑیں, تو گورنمنٹ لیگلی اس وقت مسلمانوں کو ود پے چھٹی دے گی. جتنا لوگ آپ کے دین کا خیال رکھتے ہیں کئی چیزوں میں جو ہم خود بھی اپنا نہیں رکھ سکتے, اصل بات ہے کہ ہمیں خود بھی تو یقین ہو. ہاں چار چھ کریں گے, باقی نہیں کریں گے تو بتائیں گے بھائی کہ پھر تم کون سا دین لے کر آ گئے ہو. تو جب اللہ کو رازق سمجھتا ہے انسان, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور ازمائی بھی بات ہے کہ جس وقت پھر جمعے کا وقت ہوگا, بعض لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے کسٹمر آتے ہیں اس وقت, اتنے کسٹمر آتے ہیں کہ بند نہیں کر سکتے. مجھے اپنے والد کی بات یاد آئی, ظاہر ان کا اپنا بزنس تھا, تو وہ کہتے تھے جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہم جانے کی تیاری میں, بعض دفعہ دوسرے شہروں سے وہ پارٹی آ جاتی ہے جس نے پیسے نے دینے ہوتے ہیں, اور ہم کئی کئی فون کر کے ان کو بلاتے ہیں اور وہ پہلے کہہ رہے ہوتے کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نے آگے جانا ہے. بڑے سے بڑی پارٹی بھی آ جائے اس کو کہ باہر بیٹھ دو میں جا رہا ہوں, اللہ نے بلایا, بیٹھ سکتے تو بیٹھو, نہیں ہے تو تمہیں دوبارہ آنا پڑے گا. اور لوگ عزت کرتے ہیں, وہ خود ہی کہتے ہیں اچھا جی آپ نے تو ابھی نہیں ملنا, ہم دوسری جگہ سے ہو کے آتے ہیں. جاتے تو جائے کوئی, کیونکہ واللہ خیر الرازقین. ایمان جب پورا ہوتا ہے نا, پھر بندے کو یہ مالی قربانیاں چھوٹی لگتی ہیں. اور کبھی بھی یاد رکھیے, سچا مومن بھوکا نہیں مرتا, اس کے بعد دوسروں سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے, سکون ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مردوں کو اسی چیز کا شوق لگا دیں. بعض مرد اس طرح جمعے کی تیاری کرتے ہیں جیسے کوئی شادی کے دن اپنی تیاری نہیں کرتا ہوگا, صبح سے کیا رات سے ان کو فکر لگ جاتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. ایک بڑی پیاری روایت سناتی ہیں آپ کو, صحیح بخاری کی ہے, 929 نمبر کی روایت ہے. جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے, اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح, پھر مینڈھے کی قربانی دینے کا ثواب باقی رہ جاتا ہے, اس کے بعد مرغی کا, اس کے بعد انڈے کا. لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ وقت سے پہلے پہنچا جائے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے, اسی میں آدم کو پیدا کیا گیا, وہ جنت میں داخل کیے گئے اور نکالے گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح جمعے کے آداب میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہمیں دکھتی ہے, اور وہ کیا کہ سورت کہف پڑھنا. نسائی کی روایت ہے کہ جو جمعے کو سورت کہف پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اس کے ارد گرد نور رہے گا. پھر اسی طرح کم سے کم کام دوسرے رکھیے جمعے کے دن, تھوڑا سا خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان اپنے جمعے کو منائے, انشاءاللہ اس سے بھی محبت آتی ہے نا. میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ گھر میں جمعے کو پلاؤ پکتا ہے, کچھ گھرانے ایسے وہ ہمیشہ اچھا کھانا جمعے کو پکتا ہے. بچوں بڑوں سب مردوں کو بتا کہ جمعہ پڑھ کے آئیں گے تو گھر میں اچھا کھانا پکا ہوگا. یہ ایک اہتمام ہوتا ہے, یہ کرنا چاہیے, اس سے فائدہ ہوگا. اچھا یہ جو بات ہے, بھائی زارا تجارت نو لاہون نن فد الیہا, تو آج بچوں کا کیا معاملہ, ان کے بھی کوئی لہو ہے. میں سوچتی ہوں کہ پہلے اسکول کی وجہ سے جمعے چھٹتے ہیں, پھر لہویات میں پڑ جاتے ہیں, کھیلنے گئے, گیم کرنے گئے, جمعے چھٹ گئے, اور بعد میں جاب کے لیے چھٹتے ہیں. یہ مسلمان ہم کر رہے ہیں, اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. پھر یہ جو لفظ ہے نا ترقو کا قائمن, آپ کے لیے تو نہیں, آئمہ کرام دے نماز پڑھاتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پورا خطبہ دیتے تھے, پھر بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے, دو خطبے بعض لوگ اس کو کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ ایک ہی خطبے کا ہے. آپ بیٹھتے اسٹریچ لینا جس کو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے اور اس کے بعد پھر نصیحت کرتے اور نماز پڑھاتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور کھڑا ہونے کا لفظ ادھر سے پتہ چل رہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ قرآن کی آیت تو ہم سب کو ہی دکھتی ہے لیکن بعض لوگ اس سے استدلال پھر دوسری طرح کے لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کے لیے اس طرح محبت دے دے جیسے ہم بازاروں میں جاتے ہیں. عورتوں کو بھی جانا چاہیے, اگر آپ صحیح شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے صحیح سنت سے ان کو جمعہ پڑھایا جا رہا ہے تو جائیے. لیکن اگر وہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ آپ کو شک پڑتا ہے, نہ جاننا اور بات ہوتی ہے, پتہ لگ جائے اور بات ہے. اب ذہن میں سوال اٹھیں گے میں تو پتہ نہیں یہ تھا وہ تھا, اللہ پہ ڈال دیں بس. ما قد سلف, جو گزر چکا اس کو پیچھے جانے دیں, آگے سے آگے کام کرتے جائیں. ہم نے اس رکوع سے جو پسندیدہ رویے سیکھے, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا, اللہ کے فضل کی تلاش میں رہنا اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا, اور ناپسندیدہ چیزیں تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینا. اپنا محاسبہ بھی کر لیتے ہیں, کیا میں نے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ دھوپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نماز کے مقابلے میں لہویات کو ترجیح تو نہیں دیتی؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ کی یاد ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ اور کیا میں اللہ کو بہترین رازق سمجھتی ہوں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرون أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 257 آیت نمبر 1 سے 11 سورۃ المنافقون لیسن نمبر 257 آیت نمبر 1-11 سورۃ المنافقون چند باتیں سورت کے بارے میں بلکہ بہت ساری باتیں سورت ہی کے بارے میں معلوم ہو گئیں تو اس کے بعد سورت بھی معلوم ہو جائے گی کیا ہے سورت ترتیب کے اعتبار سے 63 یعنی 63 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام پہلی ہی آیت المنافقون سے ہے سورت کے نام سے ذرا دیکھیے گا کس بقرہ میں تین گروہوں کا تذکرہ ہوا مومنوں کا منافقوں کا اور کافروں کا پہلے دو رکوع میں تینوں نام کی صورتیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں اور ترتیب بڑی دلچسپ ہے 18ویں پارے میں پہلی ہی آیت قد افلح المومنون سورت مومنون ہم پڑھ چکے اس وقت ترتیب کے اعتبار سے ہم دوسری سورت یعنی المنافقون پڑھ رہے ہیں اور تیسری سورت سورت الکافرون 30ویں پارے میں پڑھیں گے سورت کا بنیادی مضمون یا ٹاپک دین کے معاملے میں تاخیر منافقوں کا شیبہ پوری سورت جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہو رہا ہے منافقوں کے پول کھولنے والی اور ان کے حالات کو کھولنے والی اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کرنے والے اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹنے والے لوگ ہیں تھوڑا سا اس سورت کے زمانے نزول پہ بات کریں گے کہ یہ کب ہوئی اور کس طرح سے ہوئی ہم پیچھے مختلف چیزوں کو مختلف طرح سے دیکھ چکے ہیں لیکن ہم دیکھیں تو یہ سورت غزوہ بنو مستلق کے بعد نازل ہوئی اور غزوہ بنو مستلق سن 6 ہجری میں ہوا تھا سورت نور میں بھی اس کے کچھ قصے آئے تھے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی غزوہ بنو مستلق ہی کا دوسرا نام غزوہ مریسی ہے جس کے بعد حضرت عائشہ پر ایک تہمت لگی تھی اس سورت میں خاص طور پہ ہم 2-3 آیات ایسی پڑھیں گے کہ اسی موقع پہ عبداللہ بن ابئی کی زبان سے کچھ ایسی نازیبا باتیں نکلی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف کہ جس موقع پہ پھر آیات نازل ہو گئیں تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اس سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک چکے تھے لڑ لڑ کے ان لوگوں کی نسلیں ختم ہو چکی تھیں اور عبداللہ بن ابئی کی لیڈرشپ پر ایک قسم کے متفق ہو چکے تھے اس کی رسم تاج پوشی کے لیے تیار تھے. تاج کہتے ہیں سنار کے پاس بن رہا تھا. اتنے میں طلع و بدر و علینا کی آوازیں لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی. ان کو لگا کہ اصل میں ہمارے مسائل کا حل اس شخص کے پاس ہے، نہ کہ عبداللہ بن ابی کے پاس ہے. کچھ لوگ بیت عقبا ثانیہ اور اولا دونوں کو ہم پیچھے دیکھ چکے کہ اس میں مسلمان ہو چکے تھے در پردہ. پہلی بیت میں 6 لوگ تھے، دوسری میں تقریباً 72 کے قریب تھے تقریباً لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی جا چکی تھی. حضرت عباس اور کچھ اور ساتھی جو تھے وہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے. کیوں؟ ان کو عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں سے خطرہ تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ نہ ہو. کیونکہ دیکھیں رشتہ دار ہوتا ہے، بہرحال اس کو اپنے رشتہ دار کا خیال بھی ہوتا ہے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. آپ اپنی ذاتی زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے جتنی دینی زندگی کو دیتے تھے. آپ کی ذاتی ذمہ داریاں بھی تھیں، زندگی کی اور کچھ اجتماعی بھی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت مدینہ میں آنے کے لیے تیار ہوئے. اس وقت ایک وفد جو بیعت کے لیے تیار ہوا تھا، کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ عبداللہ بن ابی اس میں شامل ہو. نوٹ کیجئے گا، جو صلح پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف سے بعد میں خطرے کی امید ہے وہ پہلے ہی اپنے بن جائیں. اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دشمنوں کو اپنا بنا لو، کیونکہ بعد میں وہی چیزیں تمہارے راستے کے روڑے بنیں گی. تم ان کو دے دو کوئی عہدہ، کوئی دے دو بڑی چیز، لیکن کیا کیا جائے عبداللہ بن امی کا؟ کس کے دل میں حمیت جاہلیہ آتی؟ پیچھے ہم بات کر چکے، یہاں بھی آئے گی. اس پوری صورت کا اگر آپ دوسرا تھیم لے لینا تو وہ یہی بنتا ہے کہ حمیت تعصب کی بنیاد پہ انسان بعض دفعہ بہت بڑے فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن خود کو تسلی یہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کا ساتھ دیا. عبداللہ بن ابی پہ یہ بات بالکل فٹ ہوتی ہے. تقریباً 75 لوگوں نے اس بیعت میں حصہ لیا تھا. سب نے کہا کہ ہم ہر خطرہ مول لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مدینہ میں لے کر آئیں گے. سورۃ انفال میں اس کی تفسیرات پہنچ چکی. قصہ مختصر، آپ مدینہ میں آئے. آپ کے آنے سے پہلے مدینہ میں انصار کے ہر گھر میں اتنا کوئی اسلام پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو چکا تھا. اس کو اپنی سرداری بچانے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہ ملی کہ خود بھی ان کا ہمدرد بن جائے. شروع میں تو دبا رہا، لیکن غزوہ بدر ہوئی تو اب تو یہ برداشت نہ کر سکا. اس کو لگ رہا تھا کہ سارے ہی لوگ میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے سردار اور شیخ لوگ جب اسلام میں آنے لگے تو اس کا دل اور بھی جل کے راکھ ہوا کہ اللہ کے نبی نے میری بادشاہی چھین لی ہے. کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی سرداری کے چھن جانے کا یہ غم اس کو بے چین رکھتا تھا. ایک طرف اس کا حال یہ تھا، ہر جمعے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، عبداللہ بن ابی اٹھتا اپنی جگہ سے اور کہتا ہاں ہاں لوگوں اٹھو، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی. یعنی اوپر سے چاپلوسی کرتا. یہ تو اس کو پتا تھا جو جمعہ پڑھنے آ گئے ان کو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اسلام کا یہ ریچول ہے، لیکن یہ اپنی بڑائی کرنے کے لیے آ کے ظاہری ہمدردیاں کرتا. ابھی آیت آنے والی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ پوری صورت میں جو آیتیں آئیں گی نا اس کو اکٹھا ہی دے دوں. انشاءاللہ پھر صرف تھورولی ترجمہ اور ہلکی سی وضاحت کریں گے تو ہمیں صورت کا مضمون سمجھ آ جائے گا. یہ اٹھتا اور بہت اپنی محبت کی باتیں کرتا اور کہتا غور سنو، لیکن دوسری طرف اس کا حال کیا تھا کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ چاک ہوتا جاتا تھا. جتنے بھی مخلص مومن تھے نا، ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے اور اسلام کا دشمن ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے تو عبداللہ بن ابی نے آپ سے بدتمیزی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، آپ کی گدی جو تھی اس سے کچھ مٹی اڑی اس کے پاؤں سے، تو اس نے بدتمیزی کی کہ یہ کیا بات ہے اور آپ اس طرح. خیر آپ وہاں کھڑے ہوئے، آپ نے اس کو تبلیغ کی، نصیحت کی، اس نے کچھ اس طرح کی باتیں کی جس پہ آیات نازل ہو گئی تھی. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو بات کی اس کے اثر کیا ہوا کہ اس نے لوگوں کو اور بھی آپ کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ پھر سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے نبی چپ کر جائے. آپ کو نہیں پتا، اصل میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کی رسم تاج پوشی کرنے کی تیاریوں میں تھے. اس کے دل میں غصہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی چھین لی. یہ ابن ہشام سیرت کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے باتیں اور بھی دوسری جگہوں میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, غزوہ بدر ہوئی, یہودی بنو قینقاہ کا جو قبیلہ تھا انہوں نے عہد شکنی کی. اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بنو قینقاہ کو ہمت دلائی, کہنے لگا اٹھو چلو پیچھے نہ ہٹنا, بھی ہم پیچھے سورہ حشر میں پڑھ چکے. کہنے لگا کہ 700 تو میں ہی تمہیں لوگ دوں گا جو پورے اسلحے سے لیس ہوں گے, تم آج پیچھے نہ ہٹنا. یعنی اس نے شہد دلائی جس پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ یہود آئے. غزوہ احد ہو گئی, بس پھر تو کہہ لیجئے کہ عین موقع پہ 300 ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹا. اتنی نازک گھڑی تھی, ایک ایک انسان کی ضرورت تھی, ایک ایک چیز اہم تھی, لیکن اس نے حالات کی نزاکت کا اندازہ لگائے بغیر اپنے ساتھ 300 لوگوں کو ملایا اور پیچھے ہٹ گیا. بس کہتے ہیں اب اصل سے آگے جو آیتیں ہماری شروع ہو رہی ہیں نا, وہ غزوہ احد کے بعد کی. کہتے کہ جب غزوہ احد کے بعد باہر چلا گیا, باب آج ہم سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہاں اس کے بعد تو لوگوں نے اسے کٹ آف کر لیا ہوگا, لوگوں کو صاف پتہ چلا ہوگا. لیکن دیکھیں کہ منافق کتنا ڈپلومیٹک ہوتا ہے. غزوہ احد ختم ہوئی, جو ہی پہلا جمعہ آیا یہ کھڑا ہوا اپنی جگہ سے, حسب عادت فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ اللہ کے رسول ہے اور ان کی بات سنو. کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کا دامن چھٹکا اور اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ, تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں رہے, ہمیں خوب پتا چل گیا کہ تمہارا کیا دل ہے. کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مدینہ میں اعلانیہ اس شخص کی تذلیل ہوئی, لوگوں نے اس کو ذلیل کیا. اس پر غصہ کھاتا ہوا یہ گردنے لوگوں کی پھلانگتا ہوا مسجد سے نکل گیا. مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو, واپس چلو, رسول اللہ سے استغفار کی درخواست کر لو, معافی مانگ لو کہ تم نے ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے. تو اس نے بگڑ کر جواب دیا میں ان سے کوئی استغفار نہیں کرانا چاہتا. بالکل شروع کی آیتوں کی یہ شان نزول ہے. اس کے بعد کیا ہوا, 4 ہجری ہوئی, غزوہ بنو نذیر پیش آیا جو بھی سورت حشر میں ہم پڑھ چکے. اس موقع پر اس نے اور زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف جو دشمن تھے ان کی مدد کی. ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہود سے لڑنے کی تیاریوں میں تھے, اور یہ منافقین اندر ہی اندر یہود کو پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو فکر نہ کرو, جنگ کے نتیجے میں اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. اللہ نے سورت حشر کے دوسرے کو ان کا پول کھول دیا کہ یہ کبھی نہ نکلیں گے. بہرحال اب آپ امیجن کریں کہ یہ وہ دور ہے کہ اس کا پردہ چاک ہو چکا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ایک گروہ کثیر تھا. صرف غزوہ احد کو ہی دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے, 1000 میں سے 300 نکل گئے, 1/3 تو اس وقت بھی منافق تھے. کیا بڑی بات ہے, ہم اس دور میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا گل کھلاتے. کل کی کلاس میں کسی اسٹوڈنٹ نے ایک بات کی تو دل ہل کے رہ گیا, جنتیوں کی بات تھی اور بہت ہی خوبصورت ہماری آیتیں تھی, تو شیئرنگ میں کہنے لگی کتنا اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے ماتھے پہ ہمارے گناہ لکھ دیتا. میں کہ اللہ سے پناہ مانگو. کہتی پھر ہم لوگوں کے ڈر سے نہ کرتے. بات اس کی بہت اچھی ہے. کہنے لگی کہ ہم لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے نا, تو ہمارے ماتھے پہ لکھا تو پھر ہم لوگوں کے ڈر سے نہ کرتے. میں نے کہا لوگوں نے فاؤنڈیشن میں اس کو بھی چھپا لینا تھا, اب نہیں لکھا ہوا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس دور میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا گل کھلاتے. شکر کرے عزت بنی ہوئی آج, پتہ نہیں ہمارے نام کہاں کہاں لسٹوں میں گئے ہوتے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے. خیر اس پاس کھل چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مسلسل درگزر کا معاملہ کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ منافقوں کا ایک بڑا گروہ اس کے ساتھ ہے, اور ابھی اسلام اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنے لوگوں سے کوئی خطرہ مول لیا جائے. پھر بہت بڑے قبیلے جو تھے اوس اور خزرج, ان کے بڑے بڑے سردار اس کے حامی تھے, اور مدینہ کی آبادی میں کم از کم ایک تہائی ساتھی اس کے ساتھ موجود تھے. لہٰذا اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر کے فتنوں کے ساتھ ساتھ اب گھر میں بھی جنگ مول لی جائے. کتنا ضبط اور کتنا پیارا لیڈر تھا. ہم تو فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا, کاٹو چھاٹو, نہیں خود ہی چھٹ جاتا ہے. یاد رکھیے جس سیب میں کیڑا لگا ہوتا ہے وقت سے خود ہی چھٹتا ہے. یہ زندگی بھر اصول یاد رکھے, کسی کو آپ نہ چھوڑے, وہ خود ہی چھوڑ دے گا آپ کو. اگر اس کی مقصد کچھ اور ہوا, اگر اس کی سوچ کچھ ہوئی, اللہ کے نبی نے کہا نہیں چپ کر کے بیٹھے رہو. اس نے کئی فتنے کھڑے کیے, صحابہ کرم پریشان ہو جاتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں ابھی نہیں, ابھی ایسی بات نہیں, ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوا کہ جب باہر کوئی دشمن آیا یہ فوراً تھا. دیکھیے ذرا سوچیے, عام حالات میں یہ مومن لگتا ہوگا, 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا تھا, اسی سے لے لے. کوئی ایسے تو نہیں مانتا نمازیں پڑھتا، فجر کے لیے اٹھتا ہوگا نا، جہاد کے لیے نکل بھی پڑا، ہم تو شروع میں سپارٹ کہہ دیں گے نا سوری وی کینٹ، یہ تو آدھا راستہ گیا، ہمت کر کے گیا تھا نا، پلٹا کب؟ اس کا ایمان کب کھلتا تھا؟ جب کوئی فتنہ آتا تھا. یہ ہے اسلام کا مزاج. جو ہی اسلام پہ کوئی مشکل، کوئی ایڈورس، کوئی ان یوزل حالات آتے ہیں تو اصل میں چھٹاؤ ہوتا ہے. ایسے وقت میں پھر یہ ساتھ نہیں رہتا تھا. اور اس طرح صورت حشر میں ہم پڑھ چکے کہ مسجدوں میں جانے، نمازیں پڑھنے، زکات دینے، زبان سے لمبے چوڑے دعوے کرنے کے باوجود کچھ لوگ اس کے ساتھ ایسے بھی تھے کہ جو مشکل وقت میں اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے. ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جس تھالی میں کھاؤ اسی کو ٹھوکر لگاؤ. منافق کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جہاں سے اس کو فائدہ بھی مل رہا ہوتا ہے وہیں سے وہ ہٹتا ہے. اب ہوا کیا کہ غزوہ بنو مستلق آ گئی. اب جو ہماری سورت کا زمانہ نزول ہے، سیرت کے ہم اس سلسلے میں پہنچ چکے ہیں. غزوہ بنو مستلق آئی، اس کو پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع ملا، کیونکہ آپ نے اگنور کیا. تو احساس بھی تھا نا کہ اللہ کے نبی مجھے تانا نہیں دیں گے کہ اچھا جی احد سے تو پلٹ آئے تھے، یہاں سے پلٹیں گے کہ نہیں. اس کو یقین تھا. یہاں بھی دیکھیں ایک اچھے لیڈر کی بات ہے، کبھی تانا نہیں دیتا وہ. لوگ انسیکیور نہیں فیل کرتے اس سے کہ میں سامنے جو ہی جاؤں گا مجھے پوچھیں گے جی کہاں تھے، کیا ہوا، آج کیا ہوا، آج کیسے آگے، سنائیے کیسے آنا ہوا. اس طرح کے ٹانٹنگ جملے لیڈرز نہیں کرتے، بڑے لوگوں کو ایسی باتیں زیب بھی نہیں دیتی. لہٰذا یہ تیار ہوا، آپ نے کہا آپ کی مرضی ہے، جاتے ہو چلو. کوئی نہیں جاتا تھا کہتے تھے نہ جاؤ، کوئی کہتا تھا جاتے ہیں کہاں، چل پڑو. کیونکہ آپ لوگوں کو آخری موقع تک دیتے تھے. جب یہ وہاں گیا، اس جنگ میں اس نے دو بہت بڑے فتنے اٹھائے. ایک فتنہ ہم پڑھ چکے ہیں سورت نور میں، والذین جاؤ بالافکی، حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی جو اس سفر سے واپسی پہ تھا. دوسرا فتنہ جو اس نے کھولا تھا، اس کا تذکرہ ہماری اس آج کی سورت میں آ رہا ہے. یہ ایسے بڑے فتنے تھے کہ یقین کریں مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو سکتی تھی. سارے ساتھی صحابہ، مخلص ساتھی ٹوٹ پھوٹ سکتے تھے، ادھر ادھر بکھر جاتے، لیکن قرآن کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، پچھلی سورت میں پڑھ چکے ہیں، والذی باث فی الامیین رسولا منہم، کہ جو قرآن پڑھتا اور ان کا تزکیہ کرتا. اللہ کے نبی کے ٹرینڈ ساتھی جو تھے، آپ کے صحبت میں رہنے والے ایمان والے جو تھے، ان کے دل کھل چکے تھے، تربیہ ہو چکی تھی. انہوں نے اس فتنوں کے موقع پہ بہترین کردار ادا کیا، بر وقت ان کو ختم کیا، اور یہ منافقین رسوا ہوئے. اور اس پہ یہ پوری سورت منافقین نازل ہو گئی، پول کھل گئے کہ یہ دوسروں کو شرمندہ کرنے والے خود شرمندہ ہونے لگے اور اسی طرح کے باتیں کرنے لگے. وہ واقعہ کیا تھا وہ بھی سن لیجئے، تاکہ صورت میں پھر جہاں آئے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. مسلمان ایک بستی میں ٹھہرے، غزوہ بنی مستلق ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، بنی مستلق قبیلے کے ساتھ ہوئی تھی، اسی نام سے اس کا یہ نام ہے. مریسی نام کا کنواں تھا، اس لیے بھی اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں. ابھی مسلمان فتح حاصل کرنے کے بعد وہیں رکے ہوئے تھے، مریسی نام کے کنویں پر تھے. اتنے میں کیا ہوا کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا پانی لینے پہ. ایک کا نام جحجہ بن مسعود تھا، جو غفاری مسلمان تھے، حضرت عمر کے یہ ملازم تھے اور ان کا گھوڑا وغیرہ سنبھالنے کی خدمت کرتے تھے. دوسرے صاحب جو تھے ان کا نام تھا سنان بن دبر الجہنی، ان کا تعلق قبیلہ خزرج تھا. دونوں میں ذرا بات بھڑی، بد کلامی ہوئی، ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی. جحجہ نے سنان کو ایک لات ماری. اب یہ گویا کہ ان لوگوں کی زبان میں کسی کی توہین کرنے کے برابر تھا. سنان نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا. جحجہ نے مہاجرین کو بلایا، کیونکہ وہ مہاجر تھے، یہ انصار تھے. بس یہ تھا وہ وقت کہ عبداللہ بن ابی کے دل کی کلی کھل گئی. اس نے کہا مہاجر اور انصار سامنے آ گئے، یہ ہے تعصب، یہ تھی وہ حمیت. جو ہی اس نے سنا یہ تو خوش ہو گیا، کہنے لگا جو کام میں آج تک نہ کر سکا، کل تک تو یہ اوسر خزرج بھائی بھائی بنے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کون آیا ہے اور کس نے بنا دی. آج پہلی دفعہ ایک انصاری کے مقابلے میں دوسرے انصار اس کے ساتھ دینے کے لیے، اور مہاجر کے مقابلے میں اس کے قبیلے کے مہاجر آ گئے. اس نے شور مچایا، اوسر خزرج کے لوگوں کو بھڑکایا، چیخنے لگا، کہے گا دوڑو دوڑو اپنے خلیف کی مدد کرو، کیونکہ اس کی ساری ہمدردیاں تو اوسر خزرج سے تھی نا، کیونکہ یہ وہاں کا رہنے والا تھا. اتنے میں کچھ مہاجرین بھی نکل آئے دوسری طرف سے، تھا قریب تھا کہ بات بھڑ جاتی، اور اسی جگہ انصار اور مہاجر آپس میں لڑ پڑتے. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے دشمن سے جیتے تھے وہ آپس میں مر جاتے. یہی تو مسئلہ کہ دشمنوں کو ہرانا آسان ہوتا ہے، دوست کو ہرانا مشکل ہوتا ہے. قبیلے کی بات شروع ہوئی، اس نے پھر وہی تعصب کی باتیں، ہم یہ تم وہ، اس طرح کی باتیں کی, بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. یہ شور سن کر اللہ کے نبی آئے, اور میں اللہ کے نبی کے دل کو اس وقت محسوس کر رہی ہوں. اس فتح کی جو خوشی ہوگی, جو اطمینان ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بنو مسلک کے مقابلے میں فتح دی, اپنے ساتھیوں کے جھگڑے کی وجہ سے خوشی کرکری ہو گئی. دل چور ہو جاتا ہے بندے کا اپنے کسی ایک ساتھی کی غلط بات سن کے یا اس کی حرکت سے, جتنی مرضی باہر والوں سے خوشی ملے خیر ملے. باہر 10 لوگ آپ کی تعریف کرے, آپ کے گھر والا آپ کی ایک برائی کر دے تو آپ کو ذرا اچھی نہیں لگتی. پھر آپ نے لوگوں کو پکارا, ماں بال دعوت الجاہلیہ, ماں لکم و دعوت الجاہلیہ, یعنی آپ کہہ رہے تھے لوگو کیا ہو گیا تم کو, یہ جاہلیت کی پکار کیسی, تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں, اسے چھوڑ دو, یہ بڑی گندی چیز ہے. یہاں نوٹ کیجئے گا, جاہلیت کی پکار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں برا سمجھا. یہ عربوں کی پرانی رسم تھی کہ ذرا دو کا جھگڑا ہوتا نا, فوراً اپنے خاندان کو بلا لیتے, جیسے بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ کو بلا لیتی ہیں کہ آؤ ہمارے سسرال کا معاملہ سنوارو, اور بعض مرد اتنے جاہل ہوتے ہیں ذرا سی بیوی سے بات بگڑی لا کے ماں کو بٹھا دیا کہ پکڑو اس کو لے کے آئی تھی اب اس کو سمجھاؤ. یہ انتہائی جہالت کی بات ہے, کمزوری کی بات ہے کہ آپ کام خود نہ کر سکیں پیچھے سے دوسروں کو بلائیں. اللہ کے نبی کے جملے دیکھیے, کیا ہو گیا لوگوں, ماں بالو کیا ہو گیا, یہ تم ہو, یہ تمہارے لیے اچھی بات لگتی ہے اس لیے اس کو پسند نہیں کیا. اسی لیے آج بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے جاہلیت کی یہ پکار لگائی اس کو کوڑوں تک کی سزا دینی چاہیے. کوئی کہتا ہے 50 کوڑے لگاؤ, کوئی کہتا ہے 10 لگاؤ, کوئی کہتا ہے حالات کی مناسبت سے لگاؤ, کیونکہ یہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں. خود ہی لڑ لیں, کسی دوسرے کو کیوں لے کر آتے ہیں. بہرحال کچھ لوگ جو تھے وہ صلح جو تھے, انہوں نے بیچ پڑ کے وہاں معاملہ رفع دفع کیا, سنان کی جہجہ سے صلح ہوئی, معاف کر دیا, دونوں ٹھیک ہو گئے. اب ذرا سوچئے, ساتھ چل رہے ہیں کہانی کے, جن کا معاملہ تو ان کی ہو گئی صلح, ہو گئے ایک ابال آ گیا, ہو جاتی ہے اچھی بلی بات, ہوتے ہوتے جھگڑا ہوتا ہے. لیکن روگی تھا دل کا عبداللہ بن ابئی. اب کیا ہوا, اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا وہ جا کے عبداللہ بن ابئی کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا. ایسے ہوتا نا, میاں بیوی کا جھگڑا ہو کے ختم بھی ہو گئی بات, اور خاندان سارا بیٹھ کے فون پہ باتیں کر رہا ہے, سنا کچھ تم نے, دیکھا اس کو, دیکھو صلح ہو گئی ہے, اب اللہ ہی خیر کرے. کہتے ہیں انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگز رکھنی شروع کر دی, چپکے چپکے جا کے کہتے. کچھ لوگ جو تھے نا جو اس کو بھی اٹھاتے تھے, دیکھیے لیڈر بندہ ایسے نہیں بنتا, کوئی پیچھے اس کی بیگ کو اٹھا رہا ہوتا ہے. کچھ نے اسے کہا, دیکھو بھائی ہمیں تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی اور تم مدافعت کر رہے تھے, مگر اب لگتا ہے کہ تم تو بس ایسے ہی ہو. یعنی انہوں نے اس صلح کے اثر کو کم کرنے کے لیے آپس میں باتیں شروع کر دی, اور اس عبد اللہ بن ابئی کچھ ایسے کہہ دی باتیں کہ ہاں بھائی ایسے لگتا ہے کہ جو کنگلے آئے ہوئے ہیں نا, مہاجرین کو کنگلے کہتے تھے یہ, نعوذ باللہ من ذالک, پڑھیں گے بھی آپ آئے. اس کا بیٹا اس کے سامنے آیا, یاد رکھیے یہ بات لکھ کے رکھ لے, جو لوگ حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں نا ان کی نسلیں جو ہے وہ ان کے آگے آ جاتی ہیں, جو اسلام کے دشمن بنے ان کی نسلیں اسلام کی محافظ بن گئی. ایک کہانی ہے پھر وہ آگے آتی ہے تو انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. کہنے لگا بھائی ہمارا تو یہ حال ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے ہی ٹکڑوں پہ کوئی پلے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھائے. جملے اتنے سخت ہیں کہ میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن اسی کے جملے اسی پہ پلٹاتے ہوئے پڑھ دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ ہر شخص جس کے دل میں نفاق تھا وہ عبداللہ بن ابئی کے پاس پہنچا, اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا, اب تک تو تم سے ہمیں امیدیں وابستہ تھی, تم مدافعت کر رہے تھے, مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار ہو گئے ہو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو مدینہ کے منافق تھے نا, ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو جلابیب کہتے تھے, جلباب ہوتا ہے نا, پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ احزاب میں, جلابیب اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے, موٹے کپڑے پہننے والے, موٹی چادر کو کہتے ہیں نا, گلیمپو, جیسے وہ کوئی کسی ٹاٹ کوئی کپڑا پہن لینا. تو یہ غریب مہاجرین کی تذلیل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ یہ کنگلے آ گئے ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. کہنے لگا کہ ہماری تو مثال یہ ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پچھاڑ کھائے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ ان مہاجروں کو اس لیے کھلا پلا رہے ہو کہ آج تم سے ہی لڑنے لگے. تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر ہیں, خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکالے گا. یہ اس قسم کی گندی لینگویج اس موقع پہ ان کی ہوئی, اور اس موقع پہ ایک صحابی جو مخلص تھے زید بن ارقم ان کے کانوں میں یہ باتیں پڑ گئیں. انہوں نے سمجھا یہ بچے ہیں, کم عمر کے لڑکے تھے, انہوں نے یہ باتیں سن جا کے اپنے چچا کو بتا دیا جو انصار کے بہت بڑے رئیس تھے. کہ بھائی اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے لیے اتنے گندے لفظ بول رہے ہیں. چچا اٹھے, انہوں نے جا کے جو سنا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے دہرا دیا کہ بھائی یہ بات کیا کرتے ہیں. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کیوں سنایا. یہاں سے پھر ایک مسئلہ خاص ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مسلمانوں کے اجتماعی نقصان کی کوئی بات کرے, کوئی جس میں راز ہو کچھ ہو, تو اس کو بتا دینا چغل خوری میں نہیں ہوتا, بلکہ آنے والے خطرے سے پہلے بچانا ہوتا ہے. مثلا بعض لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی, تو جب وہ رپورٹ دیں گے تو کیا وہ غیبت کریں گے؟ غیبت نہیں کرتے, وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. ہر مینیجر جو ہوتا ہے وہ رپورٹر ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ساری سنا دی. اللہ کے نبی کے لفظ سنیے گا, ہم سب کے لیے اس میں کئی سبق ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا شاید تم عبداللہ بن ابی سے ناراض ہو, ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو. کیسا پیارا جملہ. کہا نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ نے ایسا نہیں سنا. بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں ایسے کہہ رہا تھا, آپ تم کہتے ہیں نہیں, ہو سکتا ہے آپ نے صحیح نہ سنا ہو, اس کی یہ نیت نہیں ہوگی. بعض لوگ فوراً اس کو آگے لیتے ہیں. ہمیشہ ٹھنڈا کریں, کوئی آپ کو کسی کے خلاف بات سنائے گا, کوئی آپ کے لیے یہ کہتا ہے تو آپ کے نہیں, میرا خیال ہے آپ کو غلطی لگے. وہ آپ کی چونکہ بہو ہے اس لیے آپ کو لگا ہوگا, چونکہ وہ کہنے لیے آپ کی ساس ہیں تو شاید آپ کا کوئی اپنا معاملہ ہوگا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں شبہ ہو, مگر زید نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں خود کہتے ہوئے سنا. اب تو معاملہ کھل گیا, کیونکہ یہ تو ایک قسم کی خانہ جنگی بھی تھی, اور عبداللہ بن ابی کے جہنم میں جانے کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھی مخلص جو ہجرت تک کر کے ان پہ باتیں کر کے یہ تو اپنا نصیب خراب کر رہا تھا. آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا, پوچھا بھائی کیا باتیں ہوئی. صاف مکر گیا, قسمیں کھانے لگا, میں نے تو ہرگز یہ باتیں نہیں کی, میں نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں. انصار کے لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ بچہ ہے زید چھوٹا سا, اس نے کچھ ایسی بات کر دی, اس کو وہم ہو گیا, ہمارے بزرگ اور ہمارے شیخ صاحب ایسے نہیں ہیں کہ ایسی باتیں کریں, اور اس بزرگ کے مقابلے میں ایک لڑکے کی باتوں کا اعتبار نہ کریں. کہتے ہیں یہ بات سن کے جو قبیلے کے بڑے بوڑھے تھے وہ بھی زید کو ڈانٹنے لگ گئے. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے نا, چھوٹے کو سب ڈرا دیتے ہیں. کہا بھی چپ کرو, ذرا سوچ کے بات کیا کرو, کن کے بارے میں بات کر رہے ہو, یہ اتنے بڑے عالم ہیں, یہ ایسے ہیں. یہ کہتے ہیں جب سارے حضرت زید کو ڈانٹنے لگے تو وہ بےچارے اپنی جگہ پہ گئے اور جا کے رنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کا پتا تھا, چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہو. جس نے تربیت کی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے. آپ اپنے چھوٹے بچے کی بھی طبیعت جانتی ہیں, اور آپ اپنے 20 سال 25 سال کے جوان کی بھی جانتی ہیں. اللہ کے نبی کو پتا تھا, اس لیے آپ نے زید کو کچھ نہیں کہا, اور آپ عبداللہ بن ابی کو بھی خوب جانتے تھے. آپ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے, لیکن وہی بات کے سینے میں ڈالتے جاؤ. لیڈر کا دل جو ہوتا ہے نا, وہ بڑے ڈرم کی طرح ہوتا ہے, سب کی باتیں ڈالتا ہے, پھر جب مناسب وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو نکالتا ہے. حضرت عمر تک یہ بات پہنچ گئی, کہ یہ ساری کہانی ہو گئی. آئے اللہ کے نبی کے پاس, کہیں گے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں, اور اگر آپ مجھے اجازت دینا مناسب خیال نہیں کرتے کہ میں مہاجر ہوں. دیکھیے پھر فرق رہتے آنے اور جانے والوں کا. کہا اچھا مجھے اجازت نہیں دیتے تو انصار میں سے معاذ بن جبل یا عباد بن بشر سعد یا فلاں محمد بن مسلمہ کو حکم دے کہ وہ قتل کر دے, یعنی اس کو مار دیں. مطلب یہ تھا کہ اگر میں ماروں گا تو بات بگڑ جائے گی, وہی مہاجر انصار کی کہانی شروع ہوگی, تو اس کو قتل کرتے. مگر آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو, لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو قتل کر رہے. دیکھیے یہ ہوتا دور اندیش انسان, کام کرتے جاؤ, سانپ کے بل میں بھی ہاتھ نہ ڈالو, یہ خود ہی مر جائے گا, تم تھوڑا سا انتظار تو کرو. اس کے بعد آپ نے فوراً ہی کوچ کا حکم دیا کہ چلو چلتے ہیں, چھوڑو بات ختم کرو. اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی کہ معمول کے لحاظ سے کوچ نہیں کرتے تھے اس وقت, لیکن آپ مسلسل 30 گھنٹے تک چلتے رہے, یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے. رکیے اور سوچیے اور اپنے آپ کو پوچھیے, 30 گھنٹے مسلسل چلے. ہم آرام دہ گاڑیوں میں 1 سے 2 گھنٹے چل لیں تو کہتے ہیں اب ریسٹ نہ کر لیں, کتنا تھکتے ہیں اللہ کے راستے میں. میں سوچتی ہوں یہ دین ایسے نہیں پھیلا, یہ دین بڑی مشکلوں سے پھیلتا ہے. لوگ تھک کر چور ہو گئے, پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کا اثر ذہنوں سے مٹانا چاہتے تھے, اتنا ان کو تھکا دو کہ یہ سو جائیں. اور جب بندہ سوتا ہے نا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ذہن اس کا ویسے ہی صاف ہو جاتا ہے. کسی سے آپ کی لڑائی شروع ہونا, آپ کہنا اچھا سو کے آتی ہوں پھر بات کرتے ہیں, کوئی جذباتی لمحہ کسی کا دیکھیں آپ تھوڑا سا اسے پوز لے لیں, آپ دیکھیں گے کہ بالکل وہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, جھگڑے لڑائیاں باتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. لہذا اللہ کے نبی نے کسی کو بھی موقع نہیں دیا کہ اس بارے میں دوبارہ بات کرے, یہ ہے عمل کی بات, اس لیے کہ یہی وقت ہوتے ہیں جب پھوٹ پڑتی ہے تعصب میں, اس قبیلے سے تم اس سے میں. بعض لوگ تو صرف ان ناموں کو لڑنے کے لیے یوز کرتے ہیں, ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیے کیسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی جو ہے وہ کتنی کارآمد ہوئی. ایک آپ کو واقعہ سناتی ہوں اسی کا. انصار کے ایک سردار نے راستے میں, جن کا نام اسید بن حضیر تھا, آپ سے ملے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آج آپ نے ایسے وقت میں کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہیں تھا, آپ نہیں تھے کرتے ایسے وقت میں سفر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے وہ کب کیا کہہ دے, کیونکہ اس کو زیادہ اچھا پتا ہوتا ہے کہ کیا بہتر ہے. آپ کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے جواب دیا, تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی ہے؟ انہوں نے پوچھا کون صاحب؟ فرمایا عبداللہ بن ابئی. انہوں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے جب آپ چاہیں اسے نکال سکتے ہیں. یعنی آپ نے دیر اس لیے کی کہ اس نے جا کے وہاں پتہ نہیں کیا کرنا, تو ذرا اس کا بھی غصہ ٹھنڈا لے. بات کہاں چھپتی تھی. کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی, ان میں عبداللہ بن ابئی کے خلاف غصہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا اٹھو جا کے اللہ کے نبی سے معافی مانگو. اس نے تڑخ کر جواب دیا تم نے کہا کہ ان پر ایمان لاؤ, میں ایمان لے آیا, یعنی تمہارے کہنے پہ ایمان لایا ہوں. تم نے کہا کہ اپنے مال کی زکات دو, میں نے زکات بھی دے دی, اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتی الٹی باتیں. ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین انصار کی ناراضگی اور بڑھ گئی, اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے, ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی. جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا, اب سنیے مکافات عمل, جب مدینہ تک قافلہ پہنچا, اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بن ابئی کے, جو بیٹے ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا, تلوار پکڑ کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے آپ نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا, اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی. خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں, یہ بیٹا بول رہا. اس پر عبداللہ بن ابئی چیخ اٹھا خزرج کے لوگوں, اس کا قبیلہ تھا خزرج, خزرج کے لوگوں ذرا دیکھو میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا. لوگوں نے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا کیا کیا ہوگا, عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دیں. Scale with kindness. عبداللہ نے کہا ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کیوں عمر, اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجئے, اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پھڑکنے لگتی, یعنی لوگ ناراض ہو جاتے. آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر نے عرض کیا خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے کتنی زیادہ حکمت تھی. سبحان اللہ, دو باتیں پتہ چلتی ہیں صرف اس ایک چھوٹے سے واقعے سے. پہلی بات ہے کہ جو بھی عبداللہ بن ابئی جیسا عمل اختیار کر کے توہین رسالت کرے گا وہ قتل کا مستحق ہے, شرط کیا ہے کہ مسلم حکومت ہو. اور دوسرا یہ کہ قانوناً کسی شخص کے قتل کے مستحق ہو جانے کے بعد بھی لازم نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, اس کا فیصلہ امام کرے گا, لیڈر کرے گا. تو یہ ہے وہ صورتحال جس میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے نفاق ختم کر دے, ہمارا دوغلا پن ختم کر دے, اور ہمیں اپنی کتاب کے لیے سچے دل سے چن لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی مکرم، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ واللہ یعلم انک لرسولہ، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کیا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق یقیناً وہی جھوٹے ہیں. کس جملے کی طرف اشارہ؟ جو جملہ عبداللہ بن ابی جمعے کے خطبے سے پہلے بولتا تھا، لوگوں ہی اللہ کے رسول ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی بات سنو. ایسے ہی بڑا بنتا ہے، ایسے لوگ جب سامنے آتے ہیں نا تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نہیں ان کا ساتھ دیں، اس بات کو دیکھیں، اس کو کریں، اور پیچھے ہوتے ہیں تو انگلیاں کاٹتے ہیں کہ یہ کیا ہونے لگ گیا. یہاں جو لفظ ہے نشہدو، یہ نخلف کا معنی دے رہا ہے، قسمیاں اقرار کرتے ہیں. عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ شہیدہ کے بعد انا جب آتا ہے تو قسم کا معنی ہے. نشہدو ان کا یہ لفظ ہے ادھر، کہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اور یہاں منافقون آیا، منافق کا لفظ نفقہ سے، نون فاقہ. نافقہ عربی زبان میں ایسی چوہیا کو کہتے ہیں جو ایسا بل بنائے کہ ایک طرف سے جائے تو دوسری طرف سے نکل آئے. منافق کا بھی یہی حال ہے، مشکل حالات کے لیے بل بنا کر رکھتے ہیں نکلنے کا، کہتے ہیں چلو ادھر ادھر ہوا کچھ معاملہ تو ہمارا کوئی دوسرا گھر تو سلامت ہو. یہ تو ایسے کہ ایک لڑکی شادی کر کے چلی بھی جائے گھر میں، لیکن ساتھ ہی پچھلی دوستیاں نہ روکے، کیا پتا اگر اس شوہر نے چھوڑ دیا تو دوسرے کے ساتھ تو چلی جاؤں گی. یہی نفاق ہے. آدھے دل والے کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ اپنے دین کے لیے ہاف ہارٹڈ لوگوں کو نہیں چنتا، چھٹ جاتے ہیں. دل آدھا ہوا گیا، آدھا دل دنیا کے ساتھ، آدھا دین کے ساتھ، چھٹ گیا. آدھے دل میں دنیا کی محبت، آدھے میں دین کی قربانیاں، دنیا کی محبت ہاتھ میں آ جاتی ہے. منافق کا ایمان چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ عمل سے تصدیق نہیں کرتا. ایمان کے تین درجے ہیں، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، و عمل بالجوارح. دل سے تصدیق، زبان سے گواہی، اور عمل سے اس کا ثبوت. منافق کا ایمان جو ہے وہ زبان کے اقرار پہ رک جاتا ہے، دل میں بھی کوئی نہیں ہوتا. سچی جو بات ہے، دو درجے پڑے تھے نفاق کے، کفر و نفاق ہے یہ. ایک عمل کا نفاق ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے انسان ہے، عمل کے ساتھ گندا ہوا لیکن دل تو اسلام پہ جمع ہوا ہے. دوسرا نفاق ہے جس میں دل کو بھی کھوٹ لگا ہوا ہے، وہ عمل میں کچھ بھی کر لے دل بڑا کھوٹا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں خود ان کے جھوٹ کا پول کھول رہی ہیں. یہ کس قسم کے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے لوپ ہولز رکھے ہوئے. ایمان ان کی زبان پہ ہے، کفر ان کے عمل میں ہے. کفر سے اندیشہ ہو تو مسلمان ثابت کرنے لگتے ہیں، اور اسلام کے باعث کوئی تکلیف پہنچے تو اپنے کافر ہونے کا اظہار کرنے لگتے ہیں. یہ دو کشتیوں کے سوار یہ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آپ امیجن تو کریں کہ دو کشتیاں سائیڈ بائی سائیڈ ہوں، اور ایک میں اور دوسرا دوسری میں. دونوں کشتیاں ساتھ ساتھ بھی چلتی رہیں گی نا تو یہ بیچ سمندر میں گر چکا ہوگا، کہاں 19-20 کا آگے پیچھے ہونا. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نہیں. یعبدوا اللہ علی حرف، سورہ حج میں ہم پڑھ چکے، کئی لوگ ہیں جو دین کے کناروں پہ رہ کے چلتے ہیں تاکہ دین کا کوئی تقاضا آیا تو پیچھے پلٹ جائیں گے. ہم کہیں گے ہم نے تو آپ کو کبھی اتنی امیدیں دلائی بھی نہیں، ہم تو بس اٹس اوکے، وی آر جسٹ لائک بس آؤٹ سائڈر، ہم تو سپورٹ نہیں کرتے آپ کو، ہم نے کب کہا آپ کو اس بات پہ، ہم تو بس دور سے تماشا دیکھتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، وی لائک یو، دیٹس اوکے، اتنا ہی بہت ہے. اللہ کہتے ہیں انہم کاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اور ان کا جھوٹ کھل کے ظاہر ہوتا ہے ایسے حالات میں جب ان کے اپنے مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے. اپنے جھوٹ کو ثابت کیسے کرتے تھے؟ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. کیسے؟ فصدوا عن سبیل اللہ، اسی طرح روکتے ہیں وہ اللہ کے راستوں سے. یہ کون سی قسمیں ہیں کہ جن کو جنہ بنایا؟ جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، جیم نون نون، جن ہوتا ہے نا لفظ چھپا ہوا، تو جنہ وہ ڈھال. ذرا ذہن میں لائیے لوہے کی ایک بہت بڑی سی پلیٹ جو جنگوں میں اپنے سامنے کر لیتے تھے دشمن کے تیروں اور تلواروں سے بچتے ہوئے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تھال ہوتی ہے، تو وہ اس کو آگے کر کے تیروں اور تلواروں کے آگے رکھتے ہیں، اس کو جنہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ جنہ بنی ہوئی ہیں. یہ کون سی قسمیں؟ ایک تو ابھی بتا دی کہ جو پیچھے ہم نے بات پڑھ لی کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں. نش حد انا قسم کا معنی ہے نا، یہ قسم کہ انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، قسمیں کھاتے ہیں. اسی طرح ان کی قسم سورۃ توبہ 62 میں بھی آتی ہے، یحلفون باللہ لتردوکم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں. تو اس قسموں میں ایک تو پتہ چلے وہ عمومی قسمیں جو ایمان کا یقین دلانے کے لیے کھاتے تھے، دوسری وہ قسمیں جو اپنی منافقت کے کھولنے پر کھاتے تھے تاکہ یقین دلا دے کہ نہیں 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 وہ تو ہماری مجبوری تھی، منافق تو نہیں ہے. تیسرا اس سے مراد وہ قسمیں ہیں جو عبداللہ بن ابئی نے زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لیے کھائی تھی. اللہ کہتے ہیں ان کے قول قسمیں سارے جھوٹے، کرتے کیوں ہیں یہ قسمیں؟ فسد دون سبیل اللہ، اپنا بن کے ڈستے ہیں، اصل میں اندر سے لوگوں کو کاٹتے ہیں. منافق کا حال ہی برا ہے، اس کا حال تو اس شخص جیسا ہے کہ جو ایک سپ ٹھنڈے پانی کا لے اور ایک سپ گرم چائے کا لے، کیا حال ہوگا سوچیے ذرا. جو چار دانت ہیں منہ میں وہ بھی گر جائیں گے، میدا بھی جل جائے گا، بالکل ہی ہوتا ہے. ایک طرف اندر سے ٹھنڈا، کوئی جذبات نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی محبت نہیں، اور دوسری طرف گرم گرم باتیں کرتا ہے، گرم جوش دکھتا ہے دکھنے میں. ایک طرف قرآن اس کی زندگی میں آتا ہے، ایمان کی گرمی اٹھتی ہے، لیکن عمل سے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. یہ اگر اپنے کفر کو ڈکلیئر کر دیتے تو قتل ہو جاتے، قید بھی ہو سکتے تھے، جنگوں میں پکڑے جاتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ جو لفظ صدو ہے نا، پیچھے بھی گزرا تھا، سورت محمد میں بھی بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، خود بھی رکنا دوسروں کو بھی روکنا لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. صدو ان، ان کا لفظ آ رہا ہے نا، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. دیکھیے جو خود رکتا ہے وہ لا محالہ دوسروں کو روک لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا کسی کو رکو، وہ آپ کا عمل دیکھ کے رک جاتے ہیں. آج کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے ہم لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل روک رہا. تو لہٰذا اس طرح روکنے رکنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنی جھوٹی قسموں کی آڑ میں وہ شکار کھیلتے ہیں کہ جس سے اسلام کی جڑیں کٹیں، مسلمان بن کر مسلمانوں کی جماعتوں میں رخنے ڈالتے ہیں، ان کے راز ان کی باتوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، اسلام سے غیر مقبول کو بدگمان کرنے اور سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں جس سے اسلام کی طرف آتے ہوئے لوگوں کے قدم ہلنے لگے. کھلا دشمن وہ کام نہیں کر پاتا جو اس قسم کا مسلمان کر دیتا ہے. آج ہر مسلمان سوچے میرا کون سا عمل ہے کہ جو مجھے اس دوغلے رویے پہ لے کے آتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر موقع پہ حضرت عمر کی تلوار سے یہ لوگ کیوں بچے؟ اتخذوا ایمانہم جنا، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ نہیں عمر، لوگ کہیں گے یہ اپنے ہی لوگوں کو مروانے لگ گئے، کیونکہ نام کا مسلمان تھا بچ گیا، ظاہری ایمان کی وجہ سے بچ گیا. آج ہم سو کالڈ مسلم اسی طرح کے حالات والے ہیں، کبھی کبھی نہ سمجھیوں کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں. بعض دفعہ تو دیکھیں کہ اسلام اور کفر کو چھوڑ دیجئے، نیکی بدی کے بیچ میں ہی دیکھ لیں، قرآن کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں ہی دیکھ لیں. اب اتنا پڑھ لیا اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ جملہ لوگوں کو دین سے روکنے والا نہیں؟ یہ ہلکے کیوں پڑ گئے؟ یہ تمہارا وزن کیوں بڑھ گیا؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ جملے کیا ہیں؟ صد عن سبیل اللہ. اور کیا آپ سارا کچھ اٹھا کے دے دو گے؟ یہ روکنے والے جملے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم سا اما کانوا یعملون، یہ لوگ بہت برے کرتوت ہیں جو کر رہے ہیں، عمل ان کے اچھے کوئی بھی نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ سورۃ فتح میں ہم پڑھ چکے کہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جیسے تلوار کے تیر ہوتے ہیں. سورۃ نساء میں ہم پڑھ چکے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، نماز کی طرف بلائے جائیں تو سست مارے ہوئے، جہاد کی طرف بلائے جائیں تو کہتے ہیں اِنَّ بُيُوتًا عَوْرَةً ہمارے تو گھر ہی اکیلے ہیں. منافق دعوے بڑے بڑے کرتا ہے, عمل میں دھوکے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آپ دیکھیے کہ بہت ساری نفاق کی علامتیں ہمیں ملتی ہیں نا, سورت بقرہ سے لے کے یہاں تک. اگر آپ جمع کرتے جائیں نا تو ایک پورا انسان بنتا ہے. اگر شکل بنانی جائز ہوتی نا تو انسان کا ایک ڈیمو سا بنا کے انسان اس کے اندر وہ ساری چیزیں جمع کرتا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے برے کردار کے ہوتے ہیں. کوئی شیشہ نہ دیکھ سکے ایسے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ منافق اتنا گندا ہوتا ہے, اتنے خراب دل کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ برے عمل کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے, مختصر صرف اس کا خلاصہ بتاؤں گی کہ منافق کا حال کیا ہوتا ہے. فرمایا ان کا سلام لعنت ہے, یعنی سلام کرنے کے بجائے پتہ نہیں ہائے بائی کرتے ہوں گے, لعنت کرتے ہیں ایک دوسرے پہ. ہائے ہیلو ہیل سے آپ کو پتہ, یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہیلو, یہ ہیل ہے اور ہیل جہنم کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ان کا سلام لعنت کا ہے. ان کی خوراک لوٹ مار کی ہے, ان کی غنیمت اور خیال ہے. وہ مسجدوں کی نزدیکی رہتے ہیں, نمازوں سے دور رہتے ہیں, تکبر اور خوبت والے ہوتے ہیں, یعنی اپنی نظروں میں بہت بڑے ہوتے ہیں, نرمی سے دور, نہ خود اچھے کام کرتے اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے, بلکہ اچھے کام کرنے والوں کو حقیر جانتے ہیں. اور رات کی لکڑیاں, یعنی ساری رات سوکھی لکڑی کی طرح بستر پہ لیٹے رہتے ہیں. اور دن کو شور و غل مچانے والے خوب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کے اب اگلی آیتیں سن لیجیے. ذالک بانہم آمنوا, یہ ان کا طریقہ کار اس لیے ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے, چاہے وہ رسمی تھا یا رواجی تھا یا شعوری تھا, لیکن مکرو پھر کفر کیا, چھوڑ دیا پھر اسلام. ہوا کیا, فتوبی علی قلوبہم, بس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. تبا اسے توبیا, سٹیمپ نہیں سیل, مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ. فہم لا یفقہون, اب تو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ جب اتنے دن سنے نہ تو سمجھ کیا آئے گا. تیسری علامت, و اذا رأیتہم, جب آپ ان کو دیکھتے ہیں, ظاہر ان کے شکلوں کو, تو جیبو کا اجسامہم, تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوش نما دکھتے ہیں, اپنے جسم کا بہت خیال رکھتے ہیں, اپنی فزیک کا رکھتے ہیں. تو عجیب کا لفظ جہاں عجب میں نہیں, عجیب خوبصورت بانوں میں, بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تمہیں ان کے جسم حیران کر دیں گے, ان کی ساری توجہ اپنے جسم کو سجانے کے لیے. خوب سجتے ہیں, سوچتے ہیں, وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان دین کے راستے چکے ہیں, کہ چہرے پیلے ہو چکے. ابو بکر تو اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ بچنے کی امید بھی نہ رہی, جبکہ منافق کی ساری توجہ اپنے لیے, وہ اتنا وقت اپنے لیے لگا دیتا جتنا دین کے لیے نہیں لگاتا, اتنا مال اپنے لیے لگانے کو تیار ہو جاتا ہے جتنا اسلام کے لیے نہیں لگانا چاہتا. عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی خوبصورت ہے, لمبا چوڑا بات کرتا, لوگ اس کی بات سنتے رہ جاتے. قول تسمع لقولہم, اور اگر وہ گفتگو کریں تو توجہ سے آپ باتیں سنیں, ان کے سپیکنگ سٹائل کی طرف اشارہ. اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں, اتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں, ان کے چہروں پہ نظریں جم جائیں, چرب زبان, ان کی گو سن کر انسان اشش کرنے لگے. جسم دیکھو تو خوبصورت, بات کرو تو خوبصورت, لیکن ان کے اندر کتنے کالے ہیں. ان کا حال کیا ہے, کانہم خشب مسندہ, در حقیقت وہ بیکار لکڑیوں کی مانند ہیں جو دیواروں کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہوں. اس کو سمجھ لیجئے, یہ مثال پہلی دفعہ آئی ہے. خشب خشب کی جمع ہے, سنی آپ کہہ سکتے کہ حشب کی جمع خشب, کارآمد لکڑی کو کہتے ہیں. مسندہ کا لفظ سے ہے, سین نون دال, سند کہتے ہیں ٹیک لگانے کو. مستد کا نام سنا, یہ وہی لفظ ہے, سہارا دی ہوئی چیز. عموماً لکڑیاں چھت کو سہارا دینے کے لیے ہوتی ہیں, اسی طرح دیوار لکڑیاں لگاتے ہیں پینلنگ کے لیے, جیسے یہ ابھی بھی ہمارے ارد گرد لگی ہوئی ہیں, خوبصورت لگتی ہیں نا, صرف ڈیکوریشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کو یہاں کھڑی ہوئی لکڑیاں کہا گیا، شتیر کی لکڑی، کباڑ کی لکڑی، بیکار لکڑی، زیادہ سے زیادہ لکڑی جو ایک کام میں لا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ آگ لگے گی، یہ ہے جہنم کی وہ لکڑیاں جن سے آگ سلگے گی، منافق۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آ گئی، مومن کی مثال سورۃ ابراہیم میں ایک درخت کی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ مومن ایک سرسبز درخت ہوتا ہے، امیجن کریں گے ایک درخت کے اوپر پانی پڑے تو کیا ہوگا؟ بارش کا، بارش کا پانی جب درخت پڑتا ہے نا تو اس کی جڑ میں جاتا ہے اور سبزہ آتا ہے۔ مومن کے دل پر جب قرآن پانی پڑتا ہے نا تو وہ سرسبز ہوتا ہے، اس کے برعکس بارش کا پانی جب لکڑی پہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رکھ کے دیکھیں باہر سوکھی لکڑی کی بنی ہوئی کوئی کرسی، لکڑی پھول جاتی ہے، بہت ڈرنے والی بات ہے۔ منافق کے دل پر جب قرآن کا پانی پڑتا ہے نا وہ اور پھول جاتا ہے، اور اکڑ جاتا ہے، اور خود پسند ہو جاتا ہے۔ کانہم خوشب مسندہ، مجھے تو خوف سے بولنا مشکل لگ رہا ہے، ہم سب بھی تو قرآن کی بارش میں بیٹھے ہوئے، کیا یہ قرآن کا پانی ہمارے دل کی جڑوں میں جا کر سرسبز درخت میں بدل رہا ہے؟ یا پھر دن بدن پھولتے ہی جا رہے ہیں، اکڑتے ہی جا رہے ہیں کہ ہم تو یہ بھی کرنے لگے وہ بھی کرنے لگے۔ دیکھیے کہ کتنے مرحلے ہیں نا، ایمان کا ان کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، توفیق چھن گئی، اللہ کو پسند ہی نہیں کیسے لوگ اللہ کے بندے بنے، اللہ نے ان کی سمجھ ختم کی، ان کی اخلاقی حس مر گئی، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، رات دن جھوٹ بولتے، مکر و فریب، قول اور فعل کا تضاد، اتنی حرکتیں ان کی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ظاہر میں خوبصورت۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن ابی بڑے ڈل ڈول کا، تندرست، خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا، یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی، یہ سب مدینہ کے رئیس تھے، جب رسول اللہ کی مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے، یعنی ٹیک لگاتے تھے، بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، ان کے جسے بشرے کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر کوئی یہ گمان تک نہ کر سکتا تھا کہ بستی کے یہ معززین اپنے کردار کے لحاظ سے اتنے ذلیل ہوں گے۔ تو وہ لوگ آتے ہیں جو نیچرلی خوبصورت ہیں اور نیک بھی ہیں، جو مجبوریوں پہ ٹیک لگاتے ہیں، لیکن یہاں سے عیش کوش انسان کا حال پتا چلتا۔ دیوار کے ساتھ تکیے لگا کر جب انسان بیٹھتا ہے تو وہ انسان نہیں لکڑی بنتا، اللہ نے ایسے لوگوں کو لکڑیاں کہا، اخلاق کی روح سے خالی ہیں، انسانیت کا جوہر ان میں کوئی نہیں، ایسے لوگ ناکارہ ہیں، کسی جگہ ان کو لگا دو ہلتے نہیں۔ اسی لیے اس آیت سے ایک اور مفہوم بھی لیا گیا، کانہم خوشب مسندہ کا، اور وہ کیا ہے کہ رات کو جس حال میں سوتے ہیں نا، ساری رات بستر پہ لکڑی کی طرح پڑے رہتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی تتجافا جنوبہم عن المضاجع کی، بستروں سے، اپنے گدوں سے، اپنی نرم جگہوں سے یہ اٹھ ہی نہیں پاتے، بے فائدہ، بے کار لوگ، بے علم، بے معرفت، لکڑی کے نشو نما نہیں، ان کی بھی نہیں۔ درخت بڑھتا ہے مگر جڑ سے کٹے تو لکڑی بن جاتا ہے۔ لکھیے اس جملے کو، درخت مٹی میں لگا رہتا ہے نا، پیوستہ رہ شجر سے باہر رکھ، پہنچ ہے دریا میں بے رونے دریا کچھ نہیں۔ یہاں سے آپ کو اجتماعیت کی مثال بھی سمجھ آتی ہے، اسلام ایک اجتماعی نظام پسند کرتا ہے، نفاق کا پودا انفرادیت کی زمین پہ لگتا ہے، میں اکیلا بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر بڑے گن ہیں، میں سب کر لوں گا، مجھے گروہ کی ضرورت نہیں، مجھے کسی حلقے کی، ساتھیوں کی، کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں۔ کیا کیا؟ جڑ سے کاٹ دیجئے صرف درخت کو، دیکھیے گا سوکھنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتاتا ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنی نشو نما بڑھانا چاہتا ہے تو مرکزیت کے ساتھ جڑا رہے، ایک پلیٹ فارم پہ رہ کر انسان جتنی خیر دنیا کو دے سکتا ہے وہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا نہیں دے سکتا۔ بہت سارے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ملتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بادل بنتے ہیں، وہ سب جمع ہوتے ہیں پھر بارش ہوتی ہے. بارش سے پہلے دیکھا کریں ہوائیں چلتی ہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں چلتی ہیں؟ سارے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک جگہ کرتی ہیں. آبزرو کیا کریں آپ؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ مشکلوں کی ہوائیں چلاتے ہیں تاکہ دین کے مخلص ساتھی جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں وہ سب جمع ہو جائیں اور انسانیت کے لیے ایک رحمت والی بارش بنے. ایسے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں. اور آپ دیکھیے میں حیران ہوتی ان لوگوں کے حالات پڑھ کے. اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے, میرے آپ جیسے لوگوں کی باتیں سنتے کوئی نہ اثر ہوتا, خیر ہے ہماری باتوں میں کیا اثر ہے؟ نبی کی بات سن کے چلے. ایک بندہ نا جو پہنچا ہی نہیں اندر, اس کو تو آپ روتے ہیں, ہائے اس نے چکھا ہی نہیں, وہ تو اس کے بغیر لگ گیا دنیا سے. جو چکھ کے جس کو اللہ کے نبی کی بات میں نقص, اور آپ کو پتہ بیٹھ جا کے کیا باتیں کرتے تھے, کہتے یہ دیکھا آج کیا کہہ رہے تھے. سورۃ توبہ میں بھی آپ کچھ پڑھ چکے ہیں, کہتے تھے میرا تو کوئی نہیں ایمان بڑھا, تمہارا تو نہیں بڑھ گیا. ایک استاد, ایک محفل, ایک کلام, عمل کیوں نہ بدلا؟ دل کھوٹا ہو گیا. دل میں دو رخا انسان کبھی نہیں پلتا, اللہ اس کو رکھتا ہی نہیں. ایک ہی کھانا دو لوگ کھاتے ہیں, ایک صحت مند ہے اندر سے, اس کو کھانا خوراک بن کے لگتا ہے, صحت اچھی, خون بنتا ہے فریش. جس کے اندر روگ ہے وہی بیماری اس کا پیٹ خراب کر دیتی ہے, وہی کھانا اس کا پیٹ خراب کر دیتا ہے. دعا کریں ہمارے اندر دھل جائیں. ہر روز اللہ کے نبی کی محفل میں آنے کے بعد نہ عمل بدلا نہ سوچ بدلی. اللہ کہتے ہیں ان کے حال کے فسد دون سبیل اللہ, کفر لگ گیا. ہم لا یفقہون, کن کن لفظوں میں ان کی باتیں ہو رہی ہیں, سوچ کے دیکھیں انسان تو خوف آنے لگتا ہے. محاصرائی جو انہوں نے قائم کی تھی, دوسروں کی طرف باتیں کرتے تھے, اللہ اس کو دکھاتا ہے. تکبر, اپنی پرسنالٹی کی فکر ہے, ہر وقت اپنی شان ہے, میں کیسا لگ رہا ہوں. کانہم خشبم مسندہ, اچھا یہ تو ان کے ظاہر حال حلیے کا حال تھا نا, اب ذرا اندر ان کے دلوں میں جو سانپ لوٹ رہے ہوتے تھے نا اللہ کی نبی کی محفل میں, اس کو بھی سن لیجیے. یحسبون کل صیحۃ علیہم, گمان کرتے تھے ہر گرج انہی کے خلاف ہے. قرآن کی باتیں اترتی کہتے ہی ساری ہمارے خلاف ہو رہی ہیں باتیں, صیحہ کی طرح پڑتی تھی قرآن کی آیتیں ان پہ. عمل جو نہیں تھا تو ہر بات اپنی لگے گی نا. اللہ ان کے ضمیر کی تصویر کھینچ رہے ہیں. خود تو ظاہری پردے میں چھپایا ہوا تھا نا ایمان کے نفاق کو, دھڑکا لگا تھا کب جرم کھل جائے. اہل ایمان کے صبر کا پیمانہ کب لبریز ہو, کب ان کی خبر لی جائے. دیکھیے کوئی چوری کر کے آ کے بیٹھ بھی جائے نا کہیں, تو اس کو ہر گاڑی پولیس کی گاڑی لگے گی. جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے اس کو پیچھے سے ہر گاڑی پولیس کی لگتی ہے. یہ حال تھا, دل کے کھوٹے تھے نا تو آ کے ڈر جاتے تھے. ذرا باہر آواز آتی کہتے لگتا ہے یہ ہماری شامت آ گئی ہے, ذرا قرآن کی قواعد حکم والی آتی کہتے یہ ہماری بات ہے. آپ کو ہوتا ہے منافقوں کا حال کیا تھا؟ ایک موقع پہ وہی کی کیفیت تاری ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو یہ پہلو بدل کے فوراً اٹھ کے جانے لگے کہ کہیں اللہ کے نبی پر کوئی ایسی وحی نہ اتر جائے کہ ہمارا حال کھل جائے. اتنا یقین تھا اللہ کے نبی کے سچے ہونے پہ. لیکن کیا کہا جائے اس بات کو کہ دل کا روک بندے کو کہاں لے جاتا. اور ان کو ایک اور بھی دھڑکا تھا, کیا؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم, اور وہ کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے میں اللہ کے نبی پہ وحی آئے اور آپ دوسروں کو حکم دے کہ ان کو تلوار سے مار دو, پھر ہم بھاگ نہیں سکیں گے. یہ ہیں وہ بے چینیاں جو لوگوں کو قرآن کی تفسیر سننے نہیں دیتی. اللہ ایسے لوگوں کے پول کھول کے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ ہم العدو. اے نبی ذرا غور سے رہیے گا, یہ دشمن ہے, اپنوں کے روپ میں دشمن ہے. فاحذرہم, بس آپ ان سے ہوشیار رہیے اور ٹرسٹ نہ کریں ان پہ. یہ بظاہر جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں, آپ ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں. قاتلہم اللہ, ہلاک کریں ان کو اللہ. استغفر اللہ. یہ قاتل جو نا یہ عربی زبان کی گالی ہے, جس اردو میں ہم کہتے ہیں نا اللہ کی مار ہو ان پر, یہ انداز ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ جس نے ان کو پیدا کیا. مجھے آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی پہ لعنت کیوں کریں؟ ہم کسی کو منافق کیوں کہیں؟ کل تو وہی اتر رہی تھی تو پتہ چل رہا تھا, پھر بھی پول رکھے کہ آج ہم بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں فلان تو پکا منافق ہے. ہاں کہنا چاہیں تو بس ایک کو کہہ لیں, اور وہ خدا آپ. جس کو کسی کو منافق کہنے کا شوق ہے یا سمجھنے کا, وہ خود کو سمجھے. یہاں قرآن کی محفل میں بیٹھ کے بھی مت دوسروں کو دل میں لایا کریں کہ ہاں یہ تو لگتا ہے میرا سارا سسرال ہی ایسا, اور میری تو فلاں ایسا ہے, کوئی نہیں ہے, میں ایسی ہوں. مومن کبھی کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا. آپ کو خود لگتا ہے نا میں منافق ہوں, یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. بس ایسے رویے رکھنے والے, ایسے دوکھلے لوگ جن کے قول فعل میں تضاد ہو, فخر ہوں, بچ کے رہیے. بس یہ ہے اسلام کا خوبصورت حسن, دوسرے کو چھیڑو نہ, خود خبر رکھو, خود رکھو. ایسے لوگوں سے دھوکا نہ کہو, سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلاؤ وہ بھی وقت دیکھنے پہ ڈس ہی دیتا ہے. اس لیے ایسے لوگ اللہ کی مار میں. جیسے اردو میں ہم کسی کی برائی کرتے ہوئے کہتے ہیں نا, ستیہ ناس اس کا, یہی ہے قاتلہ عربی میں. گالی نہیں دی اللہ نے, بس لعنت کا پھٹکار اور مذمت کا الفاظ ہے. ان کی خباثت کی شدت بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی کیسے لوگ جو ہیں وہ اس حال میں. انا یو فکون, اس انا میں تو اتنی حسرت چھپی ہوئی ہے, کہاں سے یہ پلٹائے جاتے ہیں. نبی کی محفلوں میں جانے کے بعد پلٹائے جاتے ہیں, اتنے قریب سے پلٹ کے آ جاتے ہیں ہدایت کے چشمے کے, ان کا کیا حال ہے؟ اور کیا خیال ہے وہ پلٹتے ہوئے کوئی دکھی ہو رہے ہوتے ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں شکر ہے بچ گئے, ان کی باتیں مانتے تو زندگی مشکل ہوئی ہوتی ہماری بھی آج. یہ ایمان سے نفاق کی طرف پلٹنا, اف کا لفظ پیچھے پڑ چکے, جیسے ہم کہتے ہیں نا ان کی تو عقل ماری گئی ہے, ان کی تو عقل پھر گئی ہے. اللہ کے رسول پیغام کیا دے رہے ہیں یہ سمجھتے کیا ہیں؟ مجھے واقعی صورت کو پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ اللہ سب کا بن اللہ, مجھے اللہ تعالیٰ کے علیم و بذات صدور ہونے کا یقین آتا جا رہا ہے. اتنے کھوٹے اور رب کو پہلے ہی پتا. دیکھیے آپ مائیں ہیں, آپ اس کو جانتی ہوں گی زیادہ اچھی طرح میرے سے بھی, کہ کیا آپ کو اپنے ہر بچے کی نیچر فطرت کا پتہ چل جاتا ہے؟ چلتا کہ نہیں چلتا؟ صرف ماں کی محبت یا ممتا سے تو نہیں آپ کہتے میرا بچہ بہت اچھا, پتہ چلتا ہے نا. تو بس اس کو 70 گنا آگے لے جائیں. اللہ کو میری نیچر کیوں نہیں پتا؟ اللہ کو میرا اصل کیوں نہیں پتا؟ اللہ کو میرا سب کچھ پتا ہے. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ دیکھیے گا کہ انا یو فکون مجہول ہے, کیسے وائز ہے, کون پلٹا رہا یہ نہیں پتا. ایک ہوتا ہے نا تمہیں کس نے پٹی پڑھا دی, یہ کسی کو کہنا تمہیں کوئی پٹی پڑھا رہا ہے, اور ایک مفہوم یہ ہے کہ تم تو پٹیاں پڑھائے ہوئے ہو. فرق ہے نا دونوں میں. پہلے میں فوراً سوال آتا ہے کہ کون پڑھا رہا ہے بتاؤ, اس میں پتہ نہیں چل رہا کون پڑھا رہا ہے, پھر آنے والا کون ہے یہ نہیں بتایا. کیوں؟ خود سوچو, ان کی اوندی چال کا کوئی ایک محرک نہیں ہے, بہت سارے ہیں. شیطان بھی ان کو پٹیاں پڑھاتا ہے, برے دوست بھی پڑھاتے ہیں, اور ان کے اپنے نفس کی اغراض ہیں, ان کے اپنے خواہشات, اپنے مفادات ہیں. کسی کی بیوی اس کا محرک بن جاتی ہے اس کو پٹی پڑھانے کا, کسی کے بچے, کسی کی برادری, کسی کا حسد, کسی کا بغض, کسی کا کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے جو اس کو سیدھے راستے سے لے جاتا ہے. دعا کریں کہ ہم اپنا پہچان لیں, خود سے خود پوچھا کریں میرا پوائنٹ کیا ہے, کہاں میں ایسی باتوں پہ آتی ہوں کہ میں اللہ کے سچے دین کو پیچھے کر دیتی ہوں اور کوئی ایک جذبہ میرے آگے آ جاتا ہے, صرف کسی ایک چیز کی وجہ سے میں کسی چیز کو چھوڑ دیتی ہوں. کیا میرے اندر تعصب تو نہیں آ جاتا؟ کیا میں واقعی صرف اس وجہ پہ تو نہیں ہوں کہ بس میں عبداللہ بن ابی کی طرح اپنے ہی قبیلے کی بات کروں, فلاں اچھا اس لیے کہ میری برادری کا. اگلی کچھ مزید باتیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, تعالوا آؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, تمہارے لیے مغفرت طلب کرے اللہ کا رسول. کدھر اشارہ گیا؟ اسی موقع پہ جب عبداللہ بن ابی کو مجبور کیا گیا کہ آؤ چلو اللہ کے نبی کی بات مانو, توبہ کرو, تم نے بہت غلط بات کی, تم نے ان کی شان کے خلاف بات کی. اب ذرا دیکھیے گا کہ ریئیکشن کیا آیا, لو رو, بڑا مشکل لفظ ہے بولنے میں, لو, انکار سے اپنے سروں کو گھماتے ہیں. لام یا اس کا روٹ ہے, موڑنا, گھمانا, تکبر کا اظہار کرتے ہوئے انکار کرنا, لو, انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا بات کہی تھی اس نے, تم نے کہا ایمان لاؤ میں لے آیا, تم نے کہا زکات دو میں نے دے دی, اب تم کہتے ہو میں محمد کو سجدہ بھی کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم, تم تو مجھے بس ایک شخصیت کے پیچھے لگا رہے ہو, یہ کروں؟ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اور تو ان کو دیکھے گا کہ وہ حاضری سے رک جاتے ہیں. کس حاضری سے؟ نبی کے پاس آنے سے رک جاتے ہیں. کیوں؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. کیسی علامت ہے! حالات نے جب ان کے نفاق کا پردہ چاک کر بھی دیا, لوگوں کو ان کے اندر کی باتیں پل مل بھی گئیں, لیکن نفاق کا نقاب اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلاتے, اسلام کو نقصان دیتے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں آئیں گے. آج نبی بھی دنیا میں آ جائیں, منافقوں کے پاس ان کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا. حرام بزنس اس وقت بھی بند نہیں ہوں گے. یہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمتوں والے ہیں. اس نے نبی کو اتنا دکھ نہیں دیا کہ اتنی لمبی عمر دے دیتا. اللہ کے نبی کے ارد گرد تو سچے لوگ ہی تھے, یہ چند تھے منافق, ان کی باتیں نہیں ختم ہو رہی قرآن میں. آج کے دور میں نبی ہوتے اور وحی کا سلسلہ بھی جاری ہوتا, میرا حال ہے قرآن کے 20 ایڈیشن بن چکے ہوتے. روز نئے پھول, روز نت نئے طریقے. ایسے لوگ کچھ بھی کر لیں, آپ کیا کریں گے؟ سواؤن علیہم, یکساں ہیں ان پر. استغفرت لہم, آپ طلب مغفرت کریں ان کے لیے, ام لم تستغفر لہم, یا آپ مغفرت طلب نہ کریں ان کے لیے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ لن یغفر اللہ لہم, ہرگز نہیں اللہ بخشے گا ان کو. وجہ, ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راستہ نہیں دکھاتا. کتنی بدبختی ہے! سورۃ توبہ میں بھی پڑھی تھی نا یہ بات, کہ آپ ایک دفعہ نہیں 70 ان کے لیے مغفرت طلب کریں, پھر بھی نہیں بخشیں گے. آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں, ان کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں, یہ فاسق ہیں, اللہ پھر بھی نہیں بخشیں گے ان کو. سورۃ توبہ کی آیت 84 تھی. دو باتیں پتہ چلتی ہیں اس آیت سے. نمبر ایک, دعائے مغفرت صرف ہدایت یافتہ لوگوں کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے. زندگی میں خود ہدایت کے طلبگار ہوں, بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو زندگی بھر نافرمانیوں میں رہے, دوسرا جو مرضی کرے, یہ اس کی بات ہے. اور دوسری یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت بخشنا اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے, جو خود ہدایت کی طلب نہ رکھے. اچھا, لوگوں کے درد سنتے ہیں نا, بڑے خوش ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو میں کہتی ہوں آپ کے لیے دعا یہ کہ اللہ آپ کو کتاب سے جوڑ دے. نہیں, بس آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت یاد رکھیں. وہ پرانا مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ ہے, وہ ہے, بس دعا کریں. تو دعا تو ایک ہی ہے کہ اللہ آپ کو اس کتاب کی مٹھاس دے دے, آپ کو تھوڑا زندگی میں وقت دے کہ آپ اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. یاد رکھیے, جو خود راستہ پلٹ کے چلا جاتا ہے, اللہ اس کو پلٹاتا نہیں. اللہ بڑا غیور ہے. کچھ لوگ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں, پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں پیچھے پھرتا. خود منہ پھیرو گے پھیرے گا, اور تم آؤ گے تو نولی ہی ماں تولا, راستے میں فرشتوں کے پر بچھوا دے گا, مچھلیوں کو آپ کی خدمت میں لگا دے گا. نہیں آتے تو جہاں رہو خوش رہو, تمہیں کوئی بلاتا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان شر الناس یوم القیامت ذل وجہین, قیامت کے دن بدترین انسان دو چہروں والا ہوگا. لوگ پریشان ہو گئے کہ دو چہروں والا کون ہوتا. فرمایا, یاتی بقوم بہا اولائی, جو ایک قوم کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے. ویاتی بقوم بہا اولائی, اور دوسری قوم کے ساتھ دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے. اشارہ نفاق کی طرف تھا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ مومن کہیں جاتا ہی نہیں. خدا نخواستہ آپ دیکھیں کہ مومن پلان کر کے تو گناہ کی محفلوں میں واقعی نہیں جاتا, لیکن کبھی اگر کہیں سے اس کو کوئی اپنی مجبوری کی خاطر گزرنا پڑ جائے, تو آپ کہیں کہ اس سے مراد اب ذل وجہین ہو گئے. یہ مراد نہیں ہے. سب کو پتا کہ نفاق کیا ہوتا ہے, حقیقت کیا ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن قرآن کی کلاس میں رہیں. آپ کو زندگی میں کئی مرحلے آئیں گے. اصل یہ کہ اپنے دلوں کے قبلے درست کرنے کی بات ہے. اور مومن کا دل بڑا صاف ہوتا ہے, اتنا شیشہ صاف دل کا ہوتا ہے اس کا, کہ وہ نہ کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے, نہ پھر اس کو امید ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں. حدیث میں تو مومن بڑا بھلا بھلا ہوتا ہے, قیس ہوتا ہے, اپنے نفس پہ قیس کرتا ہے نا. جب خود دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں, اس کو پرواہ نہیں. اور جس کے اپنے دل میں کئی باتیں ہوتی ہیں, وہ دوسرے سے بھی ویسا سوچتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے یہ پول کھول کر ہم سب کو توجہ دلا دی کہ اگر اتحاد چاہتے ہو امت مسلمہ کو جوڑنا چاہتے تو مفادات کو پیچھے کر کے اللہ کے دین کو آگے لے آؤ. عبداللہ بن ابی کا مسئلہ کیا تھا؟ ذرا آپ تھوڑا سا اس کے اینگل سے سوچیں بیٹھ کے, کیا اس کا مسئلہ تھا؟ آپ سوچیں, نماز بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, زکات بھی دی, لیڈر بھی اللہ کے نبی نے اس کو بنا دینا تھا. جس میں خوبی ہوتی ہے وہ تو خود ہی لیڈر بن جاتا ہے, اور جس میں نہیں ہوتی وہ بنا ہوا اتر جاتا ہے. اس کا مسئلہ کیا تھا؟ غور کریں ذرا. لیڈرشپ تھی نا, مجھے لیڈر بنانا, میرا رسم ہو رہی تھی, میں دونوں اوس اور خزرج کا لیڈر بن رہا تھا, اب اللہ کا نبی کیوں بن گیا؟ یاد رکھیے, اس کا مسئلہ بھی اس کی ذات تھی, انا تھی. آج امت مسلمہ کا اتحاد جو نہیں ہو پاتا جہاں, اس میں پرابلم لیڈرشپ ہے. ماتوب نہیں بننا چاہتے, ہر بندہ لیڈر بننا چاہتا ہے, فالوور کو نہیں بننا چاہتا. ہر بندہ امام بننا چاہتا ہے, مقتدی نہیں بننا چاہتا. اور جب اتنے گروہ چھٹ کے ایک بنیں گے تو ظاہر ہے دس گروہ ایک بنیں گے تو نو لیڈر بھی تو فارغ ہو جائیں گے نا. یہ مسئلہ ہے اس دور کا آج بھی, اور ایسے لوگوں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا. مزید حالات کے مطابق ان کی باتیں کر دی گئی. ہم الذین یقولون, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں, لا تنفقوا, مت خرچ کرو ان اللہ والوں پہ, علی من عند رسول اللہ, جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں. کہتے تھے مت خرچ کرو ان پہ, مت دو ان کے چندے, نہ دو ان کو کچھ حل. ہوگا کیا نتیجہ؟ حتی ینفدو, یہاں تک کہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں گے, مدینہ چھوڑ کے واپس مکہ چلے جائیں گے. یہ افورڈ نہیں کر سکیں گے, یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. جب ایکسپنسز کو میٹ نہیں کر سکیں گے, سارا کچھ ختم اور چل پڑیں گے. کہا ایسے لوگوں کو بتا دو, وللہ خزائن السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے. ولکن المنافقین لا یفقهون, لیکن منافق اس حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ چھت پکی کی ہوتی جا رہی ہے, وہاں کے لکڑی کے ممبر کی بجائے اتنا خوبصورت ممبر کیوں آ گیا. یہ کہتے تھے مت خرچ کرو, یہ اشارہ ہے انہی منافقوں کی باتوں پہ جو مدینہ میں اپنی نجی محفلوں میں کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ مہاجر آ گئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے, مت خرچ کرو ان پہ, واپس چلے جائیں گے. واقعی واپس چلے جاتے اگر پیسوں کے لیے آئے ہوتے, اگر واقعی لیڈرشپ کے لیے آئے ہوتے تو واپس چلے جاتے. ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آئے کس لیے, اور جس کے لیے آئے ہیں وہ اس کام میں ان کا معاون ہے, مددگار ہے. مدینہ کی ہسٹری اگر آپ پڑھ لیں نا ایک دفعہ, تو آپ کو اپنے لیے بھی بہت لائن آف ایکشنز مل جاتی ہیں. میں نے تو ہمیشہ ایک چیز دیکھی ہے کہ جس انسان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا نا, وہ آپ کے لیے دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. قرآن پڑھنے کے بعد بندہ جو فیصلے کرتا ہے وہ قرآن پڑھنے سے پہلے کر ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. اتنا مریض اور لالچی ہو جاتا ہے بندہ. ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, تؤمنون باللہ ورسولہ, ایک ایک بات کا جواب تو پھر قرآن سے ملتا ہے نا. یہ ایسی باتیں کر کے اللہ کے نبی کے خلاف بات کرتے تھے. مکہ سے جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے, لوگوں نے اتنی خلاف باتیں کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے, یہاں تک یہ بات پھیل گئی مکہ میں کہ مدینہ کے بخاروں نے مہاجرین کو کمزور کر دیا, توڑ کے رکھ دیا, بڑے ویک ہو گئے, وہاں ان کو کوئی اچھا حال نہیں ملا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ گئے تو صحابہ سے کہا کہ رمل اور استباء کر کے دکھاؤ ان کو پہلوانوں کی طرح دوڑ کے, کہ ہم کوئی نہیں کمزور ہوئے. کیوں نہیں کمزور ہوئے؟ اس لیے کہ تم کہتے ہو لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, مت خرچ کرو ان پہ جو اللہ کے رسول پاس ہوتے ہیں. حتی ینفدو, یہاں تک کہ خود ہی بکھر دوں. یہ فدو کا لفظ وہی ہے جو پیچھے بھی گزرا, فضا چاندنی کو کہتے ہیں, پتریاں, بکھر جانا, یعنی یہ بکھر جائیں گے, ان کی کوئی ساکھ نہیں بنے گی, کچھ نہیں بنے گا. وللہ خزائن السماوات والارض, یہ بس ان کو بتا دو خزانے اس کے ہیں جو آسمان و زمین والا. ولکن المنافقین لا یفقهون, منافق کبھی نہیں سمجھتا, وہ کہتا ہے کیسے ہوگا, کس طرح یہ ہوگا, یہ کیا حالات ہوں گے. ولکن المنافقین لا یفقهون یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ, منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ میں, لا یخرجن الاعز منہا الاذل, تو عزت والے وہاں سے ذلولوں کو نکالیں گے. نعوذ باللہ. عزو کون ہے کی نظر میں؟ عبداللہ بن ابی اپنے اور اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا, باقی آپ سن چکے. اور ازل کس کو کہہ رہے ہیں؟ ذلیل کی جمع. استغفر اللہ, سپرلیٹیو ڈگری. جیسے اکبر ہے نا, افضل ہے نا, عالم ہے نا, اس طرح ازل ذلیل سے سب سے زیادہ ذلیل. عزت کہتے ہیں وہ حالت جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچا لے. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے, نحن قوم, ہم وہ قوم تھے, اعز اللہ, عزت دی اللہ نے ہم کو, بالاسلام, اسلام کے ذریعے. اس نے اپنے زوم میں کہا, لیکن اس کا بیٹا خود ہی آگے آ گیا, کہنے لگا, ابا جب تک تم یہ جملہ واپس نہیں لوگے میں تمہیں مدینہ میں آنے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں, جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول جو رسول اللہ تک پہنچایا گیا, اس نے آ کر صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم تک کھا گیا. انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی, حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ نے بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا. اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بھر کبھی نہیں ہوا, اور میں دل گرفتہ ہو گیا. پھر جب یہ آیات نازل ہوئی, یہ آخری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں, جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا, لڑکے کا کان سچا تھا. اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی. یہ کہتے ہیں, یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الازل. کتنا پیارا واقعہ اپنے بچوں کو رغبت دلانے والا, کہ بچوں سچ بولو, اللہ تمہاری مطابقت کر دے گا. لیکن پھر وہی بات, کے بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, کا ولی اللہ العزت ولی رسولہ ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے, لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ کوئی نہیں آتی. وہ تو چاہتے ہیں گناہ میں عزت, وہ تو چاہتے ہیں کہ عزت وہاں سے ملے کہ جہاں اللہ اس کو ناراض کر دیں. آج دیکھیے, ہر گناہ کو عزت کا نام لے کے نہیں کرتے. عزت کا مسئلہ, یہ نہ پہن کے باہر نکلیں گے تو عزت نہیں رہے گی, ایسی شادی نہیں کریں گے تو عزت نہیں ہوگی, ایسا گھر نہیں بنائیں گے تو عزت نہیں ہوگی. بتائیے کتنی عزت ہوگی؟ کپڑوں سے عزت ہوتی؟ ہم ایک دوسرے کی کپڑوں سے عزت ہوتی؟ کیا صبح سے ہم بیٹھے ہیں, ہم میں سے کسی نے بھی کسی کے کپڑوں کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کی؟ بڑی گاڑی میں آپ میں سے کوئی آیا, وہ باہر کھڑی, اس کا دل اور باہر دھڑک رہا ہوگا کہ اللہ کرے خیر سے گاڑی کھڑی ہو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کو جو پیپر پہ نمبر ملتے ہیں وہ عزت سے ملتے ہیں؟ کس گھر سے آئے آپ کو کیا سب اللہ کی نظر میں فقیر ہیں؟ اصل عزت ملے گی تو کس کو ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سورہ حجرات میں پڑھ چکے. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا متقی ہے. اگر آپ عزت چاہتے ہیں نا, ہر ایک چاہتا ہے, بندے کی فطرت میں, بچہ بھی عزت چاہتا ہے. آپ اس کو ڈانٹ کے بولیں گے وہ بھی ڈانٹے گا, چھینیں گے وہ بھی غصے میں آ جائے گا, چڑچڑا ہوگا. جو مائیں چڑتی رہتی ہیں نا, جو بچے بھی بہت چڑچڑے ہوتے ہیں. جو مائیں اسمائل کرتی ہیں, بچے بھی اسمائل کرتے ہیں. ہر بندے کو عزت چاہیے. عزت چاہیے تو للہ, اللہ سے جڑ جائیں, رسول سے, ایمان آ جائے, تقوی آ جائے, خود بخود عزت مل جائے گی. لیکن ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں. لہذا اس پوری صورت اور پورے واقعے کا آخری جملہ جو ہم سب کو اپنی موت کو سامنے رکھنے کے لیے مددگار ہے, اور وہ کیا, کہ عزت چاہتے ہو, دولت چاہتے ہو, مال چاہتے ہو, تو ذرا سن لو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. اور ذکر نماز بھی ہے اور ذکر قرآن بھی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, دلیل ہے اس بات کی کہ نماز کو ذکر کہا. اور ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن بھی ذکر ہے. تو کیا پتہ چلا کہ نہ ہلاک کریں, تلہیکم کا لفظ پیچھے بھی پڑ چکے, الہا یلہی لہون, ہر وہ چیز جو اہم چیز سے غافل کر دے، نہ مشغول کر دے تم کو نہ غافل کر دے تم کو. یہی لفظ سورۃ تکاثر میں آتا ہے، الحاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو کثرت کی حوث نے. کیا کیا نہ کر دے، اموالکم، یہ کس کا مرحلہ؟ مردوں کا. اور اولادکم کس کا مرحلہ ہے؟ عورتوں کا. مرد اکثر نمازوں سے، قرآن سے، ذکر سے غافل رہتے ہیں کمانے کے لیے. کیا کرے، اب نمازیں پڑھیں کہ جمعے پڑھیں، یہ انداز. اور عورتیں نام لے دیتی ہیں بچوں کا. اللہ کہتے ہیں پلیز او مسلمز غور کرو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اصل مسئلہ آخرت کی کامیابی کا ہے، مگر انسان مال اور اولاد میں کھویا رہتا ہے اور آخرت پیچھے پڑ جاتی ہے، غیر اہم ہو جاتی ہے. ہر بچہ امتحان کا پرچہ ہے، اس میں آپ کو پاس ہونا پڑے گا. ایک ایک ڈالر اور ایک ایک کرون جو ہمارے گھروں میں آتا ہے نا، یہ امتحان کا پرچہ. ہم ان کو انعام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آزمائش ہے. جب تک ان چیزوں کو آخرت کے لیے نہیں لگاتے، آخرت میں دل نہیں لگے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹھو، ان کو بھی خرچ کرو میرے راستے میں، لگاؤ اپنی اولادوں کو میرے راستوں میں، لگاؤ اپنے مال کو میرے راستے میں، غفلت میں نہ پڑ جاؤ. ان کو اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جن لوگوں نے ایسا کیا پھر وہی اصل میں خسارے والے ہیں. خاسرون کا انگلش میں بڑا خوبصورت ترجمہ ہوتا ہے، بینک کرپٹ. ہم کا لفظ اور شدت تاکید کے لیے الخاسرون کے ساتھ آ گیا. خسارے سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کر لو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. کسی کو پتہ کبھی؟ نہ ڈیٹ اس کی ہے نہ کا اپوائنٹمنٹ ہے، تو مطلب یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. پھر جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فیقول ربی، اس وقت وہ کہنے لگے اے میرے رب، لولا خرتنی لا جلن قریب، تو نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی مجھ کو، زیادہ نہیں قریب، بالکل تھوڑی سی، چند گھنٹے. فرشتے پوچھتے ہوں گے کیوں، کیا کرو گے؟ کوئی گھر بنانا ہے، کوئی بچوں کی شادیاں کرنی ہے؟ نہیں، دو خواہشات کرتا ہے مرنے والا. فاصدق، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا. بڑا مال پڑا ہے تجوریوں میں، بینکوں میں پڑا ہے، سونے چاندی میں پڑا ہے، گھروں میں پڑا ہے، ابھی تھوڑے گھنٹے کی چھٹی تو ابھی دے کے آیا. مجھے نہیں پتا اسی مال کی وجہ سے میرے بچوں نے کتنا لڑنا ہے آپس میں، اور کوئی میرے نام پہ انہوں نے بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں کہ نہیں میں اپنے ہاتھ سے دوں. موت کے وقت انسان بہت ریئلسٹک ہوتا ہے، اس کو بچوں سے بھی محبت نہیں رہتی، اپنی جان کو پڑی ہو تو کسی کی کیا فکر. تو لہذا فصدقہ، صدقہ کر لو. اور دوسرا کام، وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. ساری زندگی نیت ہی کرتا رہا میں بھی شامل ہوتا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، لیکن کبھی نفس آتا تھا، رکاوٹ بنتا تھا، کبھی کوئی تعصب آتا تھا، کبھی کچھ آتا تھا، میں پیچھے ہی رہا پیچھے ہی رہا. اللہ میں ذرا نیکوں میں ساتھی ہو جاؤں، نیکوں میں چلا جاؤں، کتنی اچھی خواہش ہے. کوئی ایک بھی بری بات ہے اس میں؟ ساری زندگی انتظار کرنے والا رب، رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو آ جاؤ، پلٹ آؤ. التائبون عابدون لربنا حامدون، پکارتا ہے رات کو اسمان دنیا پہ آ کے، پوچھتا ہے حل من مستغفر، آؤ کوئی توبہ کرو. لیکن موت کے فرشتے دکھ گئے، پردہ کھل گیا بیچ کا، تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز اللہ مہلت نہیں دیتا کسی شخص کو. اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کیا کرتے ہو. اس جملے کا یہاں کیا ربط تھا، غور کریں ذرا. اللہ کو یہ پتا ہے کہ تمہیں موقع دے بھی دیا جائے، کرنا پھر بھی کوئی نہیں تم نے. پیچھے پڑ چکے سورت مومنون کے آخر میں، کئی جگہ قرآن میں یہ جملہ گزرا, وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. سورت بقرہ میں آتا ہے کہ مشرک میدان محشر میں کھڑے ہو کے کہیں گے, اللہ ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج, ہم اپنے ان لوگوں سے بڑے بزرگوں سے اس طرح بے نیاز ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں شرک میں ڈالا اور ہم ان سے آج دور ہو جائیں. اللہ کہتے مجھے خوب پتا ہے کہ تمہیں واپس بھیج بھی دوں گا پھر ہی کرو گے, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا, اگر یہ واپس پلٹا بھی دیے جائیں نا تو یہ پھر وہی کام کریں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے مال اور اولاد کا ذکر خاص طور پہ یہاں ہوا کیونکہ زیادہ تر انسان انہی کے مفاد کی خاطر ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑتا ہے نا. ایمان کا ذوق فسق نافرمانی ہے. حقیقت میں دنیا کی ہر وہ چیز انسان کو اپنے اندر جو مشغول کر لے, اللہ کی یاد سے غافل کر دے, یہ خرابیوں کی جڑ ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت موت سے کراہت. جواب دہی کا جب احساس نہیں رہتا تو انسان اللہ کی نعمتوں کو اپنے اس دنیا ہی کے کاموں میں کھپا لیتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خود کو دیکھے, سوچے کہ اللہ کی ذات نے میرے لیے کیا کچھ تیار کیا اور میں اس کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے پھر رہا ہوں. کیا انسان لیتا ہے, کیا دیتا ہے؟ آپ دیکھیے وہ اولاد جو ہماری زندگی میں اللہ کے دین سے جڑ جائے گی کیا حال ہوگا اس کا. اگر آپ کو پیار اپنے بچوں پہ تو پھر آپ کے ماں باپ کو بھی تو آپ پہ پیار ہوگا. نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, بس اس کے اوپر غور کریے گا بات میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا کون سا صدقہ بہتر ہے, تو آپ نے فرمایا صحت مندی کی حالت میں مفلس ہونے کے خدشے کے باوجود, یعنی ابھی صحت ہے تو ابھی بہت جینے کی امید ہے پھر خرچ کرو, اور مفلس ہو جاؤ گے دینے کے بعد اس اندیشے کے ساتھ بھی خرچ کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر آپ نے فرمایا اتنی دیر نہ کرو کہ جان حلق میں پہنچ جائے اور تم کہو اس کو اتنا دے دو اس کو اتنا دے دو, حالانکہ وہ تو ان کا ہونے ہی والا. اصل بات یہ کہ ہم دنیا میں دیں. دیکھیے یہاں نفاق سے بری ہونے کا نسخہ ہے. لکھیے نفاق سے ہر بندہ بچنا چاہتا ہے, خاص طور پہ آج کی صورت میں انٹروڈکشن سن کے تو واقعی دل چاہ رہا ہے نا. تو نفاق سے بری ہونا نا تو انفاق کیجیے. ایک الف لگتا ہے تو نفاق انفاق میں بدل جاتا ہے, اور ہمارے اللہ کے راستے میں خرچ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ نفاق ہے, منافقت ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہو اور اللہ کے راستے میں انسان نہ دے سکے. ساری زندگی انسانوں کے لیے ایک انسان تڑپتا رہا, مشین بن کے مرد کام کرتے ہیں, مشین بن کے, اور دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت خراب کر دی. مرنے والے کے پاس فرشتے آ کے پوچھتے ہیں لاؤ کیا لائے, ما قدمت لغت, کیا بھیجا کل کے لیے, اور دنیا والے میت سامنے پڑی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گئے, کتنا ملا بیٹیوں کو, کتنے بچے چھوڑ گئے. آپ نے فرمایا اتنم ہمسن قبل ہمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, زندگی کو موت سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, دولت کو فقیری سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, اور صحت کو بیماری سے پہلے. ہم میں سے ان پانچوں چیزوں میں کسی بھی وقت ہم شریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایک دم بوڑھے نہیں ہوں گے لیکن بڑھاپے کی طرف چل تو پڑیں گے نا. آج بیٹھ کے سوچئے گا ان پانچ چیزوں پہ, کل کہاں ہے. اپنے پر کس کو دوسروں کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں. کس کو پیارا بھائی؟ ہمیں تو اپنی چیز اچھی لگتی ہے. کہا پھر آپ وہ ہے جو کھا لیا اور گندگی بن کے نکل گیا, پہن لیا اور چیتھڑے بن گیا, اور اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی آخرت کا فکر ڈال دے. بعض وہ نیت کرتے ہیں یہ ہوگا کام میں اتنا دوں گا, جب وہ موقع آ بھی جاتا ہے کہتے ہیں چھوڑو اب کیا کریں. ہاں کوئی مشکل بھی تو آ سکتی ہے نا آگے زندگی میں. سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے نفاق ختم کر دے, ہمارا دوگلا پن ختم کر دے, اور ہمیں اپنی کتاب کے لیے سچے دل سے چن لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا فیلنگس ہے دونوں سورہ کے ساتھ؟ کیونکہ دوسرا ٹائم زیادہ لگ جانا تھا اگر میں سورہ جمعہ کی کرواتی ساتھ میں لکھے. سب سے پہلے سورہ الجمعہ چلے پہلے اسی کو دیتے ہیں. المنافقون سورہ سے کیا سیکھا؟ منافقت کتنی بڑی بات ہے اور یہ ڈرنے والی بات ہے, کیونکہ پیچھے بھی ہم سورہ توبہ میں پیچھے بھی استاد نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی اور اس پہ دعا بھی ہم نے سیکھی تھی نا. دعا آپ کو آتی ہے؟ جو ہم نے دعا سیکھی تھی, کافی ساری دعائیں ہیں لیکن ایک دعا ہے اسپیشل جو ہم نے کتاب و دعا میں بھی تھی, اور کسی کو اگر یاد ہے تو میں بس تھوڑا سا چیک کرنا چاہتی کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں. جی کون سی دعا ہے؟ تھوڑا سٹارٹ یہاں پہ کچھ شیئر کرے گا, کیونکہ بہت زیادہ. جی عائشہ میں آپ کو مائک دیتی ہوں, آپ آ جائیں, میں آپ کے لیے مائک فری کروں گی. آ جائیں.
ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی تھنک یہ وہ والی دعا ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریائی ولسانی من القلب. یہ میں اتنا ہی پڑھتی رہتی ہوں سارا وقت, اس لیے مجھے اتنی سی یاد ہے. اینڈ آئی ہوپ دس از دا سیم دعا. جزاک اللہ خیر.
جی عائشہ جزاکم اللہ خیر, بالکل یہی ہے. لیکن کوشش کریں اینڈ تک یاد کریں. اللہم طہر قلبی من النفاق عمل من الریا لسان من القلب وعینی من الخیانت فانک تعلم اعین وما تخفی الصدور. کیونکہ دیکھیں طہر قلبی من النفاق, نفاق سے بھی مانگتے ہیں, ریاکاری سے بھی مانگتے ہیں, جھوٹ سے بھی مانگتے ہیں, زبان کو, تو یہ ساری چیزیں اور آنکھوں کی خیانت سے بھی. یہ بہت ہی خوبصورت دعا, میں ان شاء اللہ آپ کو ابھی یہاں پہ بھی پلٹا کو بھی شیئر کرتے ہیں, ان شاء اللہ میں آپ کو اس میں گروپ میں بھی شیئر کرتی ہوں, کیونکہ یہ ضرور اپنی دعا میں شامل کریں, تو اس کی ہمیں ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. جی سورہ منافقون سے کیا سیکھا؟ اللہ جی یہاں پہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ توبہ میں, جس وقت کیونکہ ایک صحابہ کو نام بھی بتا دیے تھے کون منافق لوگ تھے, کیونکہ پیچھے ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہوا. دوبارہ سے یہاں پہ عبداللہ بن ابی کا ذکر آیا ہے. تو یہ دیکھیں جی ہماری ایڈمن نے شیئر کر دی, ہماری پیاری سی سسٹر ہیں, انہوں نے ماشاء اللہ یہ دعا ہے, اللہم طہر قلبی من النفاق وعمل من الرياء ولسان من الكذب وعين من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہمیں میرے دل کو نفاق سے, میرے عمل کو ریا نمود سے, میری زبان کو جھوٹ سے, میری آنکھ کو خیانت سے پاک کرے. بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے راز کو جانتا ہے. لیکن جو آنکھوں کی خیانت جو ہم کرتے ہیں اور سینوں کے راز تک جانتا ہے, تو باقی پیچھے تو کچھ بھی نہیں نہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافقت سے بچائے. جی کیا سیکھا؟ ابھی تک آپ نے کوئی کمنٹس نہیں دیا اس سورہ پہ, کیونکہ یہ کافی ڈرانے والی سورہ ہے, اور خاص کر اس طرح عبداللہ بن ابی کا ذکر آ رہا ہے کہ اس میں کتنی ریاکاری تھی, منافقت تھی. تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. اور یہاں تک کہا گیا تھا پیچھے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہوتا ہے منافق. جی بالکل بالکل. دیکھیں جب ہم انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو اس کے چہرے سے آنکھوں سے آپ کو پتہ ہے نظر آ جاتا ہے. کچھ لوگ دیکھیں بعض دفعہ انسان جو بات کر رہتا ہے نا, باڈی اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, ٹھیک ہے, دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. کیا اس طرح کی کبھی آپ کے ساتھ کوئی فیلنگس ہوئی ہیں, کسی کو آپ نے نوٹ کیے؟ کیونکہ یہ چیزیں اسی بندے کو نظر آئیں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوگی ہر ایک کو. نہیں یہ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی جادوگری ہے یا کوئی چیز ہے. علم کو عمل میں ڈالیں گے تو سکسیزفل ہوں گے. جی بالکل انشاء اللہ تعالیٰ اللہ منافق کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں بالکل. اللہم لا تجعل منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. صحیح. آج یہ سورہ الجمعہ بھی تھوڑا سا اس پہ بات کریں, بہت پیاری سورہ ہے منافقت میں الحمد للہ بہت زیادہ بات کی ہے. سورہ الجمعہ سے کیا سیکھیں؟ جی نگت آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے لیے مائک فری کرو. ہاں ٹھہریں, ٹھیک ہے نا, آپ لے کر ایک منٹ. جی میں مائک فری کرتی ہوں, آج مائک لے رہا ہوں.
جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. میں نے ایک اور دعا ہمیں سکھائی تھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق.
الحمدللہ ویری گڈ. یہ دیکھیں یہ جو دعائیں ہیں آپ کو منافق میں تو اتنی زیادہ نبی میں نے تازہ نے بتایا بھی تھا تقریباً 700 یا اس سے بھی اباب دعائیں ٹوٹل یا اتنی ملتی ہیں. ایگزیکٹ مجھے ابھی صحیح یاد نہیں ہے, تازہ نے اس طرح کسی مطلب بتایا تھا کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے. 700 ہم سوچ نہیں سکتے ہم اتنی آتی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں. جی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, سورہ الجمعہ پہ آ جائیں. سورہ الجمعہ سے کیا سیکھیں؟ شروع میں تو وہی بات جو ہم جمعہ کا دن, اجتماعیت کا دن امپورٹینس ہے بالکل. جمعہ دیکھیں ہم کیا, آپ لوگ جمعے کا اہتمام کرتے ہیں؟ جمعے کی سنتوں کا میرے حال میں میرے گمان مطابق آپ سب کو پتا ہوگا کہ جمعے کی سنتوں میں کیا کیا کرنا چاہیے. تھوڑا سا اس کو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں. جی سب سے پہلے الحمدللہ, جی ویری گڈ, نئے کپڑے پہننا. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ غسل کرنا, جی شاور لینا, ہاں جی, اور تیل بھی لگانا, خوشبو لگانا, ناخن کاٹنا, ہاں جی نیل کاٹنا, صحیح بات ہے, ڈریس اپ ہونا. ہم لیڈیز ہیں, ذرا اگر ہم نے باہر نہیں جانا تو گھر میں, ذرا اگر ہمارے محرم ہے یعنی ہمارے ہسبینڈ ہے تو ہم ہاں جی ضرور شرک کثرت پڑھنا, سورۃ کہف پڑھنا, خوشبو لگا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے خوشبو کے بارے میں ہم نے بات کی کہ عورت باہر بھی خوشبو لگا کے نہیں جائے گی, اس طرح کی لگائے کہ خود کو آئے لیکن دوسروں تک بالکل پہنچے نہیں, کیونکہ اس پہ بڑی سخت ایک حدیث سازہ جی نے کوٹ کی تھی. نیو لباس یا صاف ستھرا, جی بالکل ضروری نہیں. ہر نیو لباس کا مطلب یہ صاف ستھرا کہ آپ ہمیشہ ہی آپ کے پاس لباس ایک جمعے کے لیے لیکن نہ رکھے, ایک دن میں رکھیے گا بات, صاف ستھرا ضرور ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا بہت اہتمام کرتے تھے, ایک اسپیشل لباس ذرا اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس, ہیں کافی ہیں تو اس کو کوشش کریں. عام دنوں میں پہننے بجائے یہ ذہن میں رکھا کہ میں فرائیڈے ہی کے دن پہنوں گی. جی سرما لگانا, ویری گڈ, سرما لگانا بھی سنت ہے, بالکل بالکل جی. اور ٹھیک ہے یہ سارے آپ نے الحمدللہ سنتے بتا دی, صحیح. اچھا مجھے بتائیں آپ ریگولر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ گیٹ ٹائم آف فرام ورک فرام, جی جی بالکل بالکل, یہ بہت امپورٹینٹ چیز ہے جو استاذہ جی نے یہاں پہ بتائی ہے کہ خاص کر پاکستان میں تو چلو جمعہ کے لیے مسجد جانا, ویری گڈ. یہاں پہ یورپ میں اوور آل جو ہے اپنے ملک سے باہر, کیونکہ انڈیا پاکستان میں تو ہمیں جمعہ کا ٹائم مل جاتا ہے ہمارے مسلم کنٹریز میں, لیکن جو ہے یہاں پہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے جو بچے اسکول جاتے ہیں اس کی وجہ سے جمعہ مس ہو جاتا ہے, نماز مس ہو جاتی ہے, جاب پہ جاتے ہیں اس وجہ سے مردوں پہ یہ فرض ہے جمعہ ظہر ڈفرنٹ ہے. یہ سب کو پتا تھا کہ جمعہ اور ظہر جو کہ نماز ڈفرنٹ ہے رکعت کا, جی سب کو پتا تھا, میرے حال میں نہیں. الحمدللہ جی الحمدللہ, کیونکہ اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے, بیسک چیزیں ہیں. بعض لوگوں کو نہیں پتا, دو رکعت یو ول گیٹ دا سیم ریوارڈ ایز مین ان شاء اللہ. جی جی بالکل بالکل, اگر انتظام ہے تو ہم جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی, اگر مطلب کوئی وہاں پہ انہوں نے ارینجمنٹ نہیں کی ہوئی تو ہمارے گھر میں ہمیں اتنا ہی اچھا نہیں تھا, کیونکہ ہماری نیت تو تھی نا جانے کی وہاں پہ. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے اہتمام کریں. اور یہ جیسے ابھی استاذہ نے بتایا کہ گھر میں جو بنتا ہے اسپیشل کھانا بنتا ہے, واقعی اس کا اہتمام کریں, میٹھے کا کریں. میٹھا سننا تھا جمعے والے دن, کیونکہ پرسنلی میں نے یہ سیکھا تھا کہ جو جمعے کے دن اہتمام کیا جاتا تھا, جہاں سے جب میں نے قرآن کورس کیا تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ چیز سکھائی گئی تھی, اہتمام کرنا. یقین کریں اس دن لگ رہا ہوتا تھا عید کا سمے نا, تو یہ چیز ہم نے بھی ہونی چاہیے, بچوں کو اویئرنیس دلائیں کہ یہ جمعے کا دن ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ ہم میں نہیں ہے اب تو بالکل, ہم صرف عید دو, ٹھیک ہے ہماری دو عیدیں ہوتی ہیں, لیکن جمعے کو بہت امپورٹنس دیں, بچوں کو سکھائیں بتائیں کہ جمعے کا کتنا امپورٹنٹ ہے. اب آپ کو پتا چل گئی کہ صرف جمعہ میں یہ سارے سنتوں کے علاوہ اس کی کتنی اہمیت ہے نا, تو یہ لازمن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اللہ کے رزق ہونے کا ہم اقرار تو کرتے ہیں, بٹ بار بار علاج کروانا ہو اپنے کروانا ہے اپنے آپ کو. جی صحیح بات ہے. دیر شوڈ بی نو خطبہ بفور صلاح. ہاں جی, یہ ویری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا تھا. اب دیکھیں اشارہ کرنا بھی لغو آتا ہے جمعہ کے خطبے کے دوران. جہاں پہ جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں, لوگوں کو آگے پھلانگ کے نہ جائیں, لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں. بات وہ ہوتا ہے جی ہم بول امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں, لیکن لیٹ آئیں گے تو پیچھے جگہ ملے گی, آگے تو نہیں نہ ملتی. یہ چیزوں سے گریز کرنا ہے کہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف دینا ہے, جو سنن کے مطابق ہمیں چیزیں ملتی اس کو کرنا ہے. ٹو سننا بفور اور ٹو آفٹر جمعہ. جی بالکل, کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے. صحیح بات ہے, یہ کافی ساری چیزیں دیکھیں بات نہیں کرنی. صحیح بات ہے. اور مین چیز جو ہم نے اس میں, ایک تو یہ سارا ہم نے سیکھا تسبیحات کرنا, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اثر سے جو ہے مغرب کے دوران جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کافی اس میں مختلف اقوال بھی ہمارے ملتے ہیں علماء کے بھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, جو ان کے حدیث میں کہ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں قبول ہوتی ہے. تو اس دن دعائیں بہت زیادہ کریں. استغفار تو ہم کریں گے, وہ کریں گے ضرور, جیسے بتایا ہے استاذہ جی نے. اللہم صلی علی محمد صرف پڑھیں, ٹھیک ہے, یہ بھی کافی ہو جائے گا. کیونکہ اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد, وہ پھر ہم وہ اگر آپ کو ٹرانسلیشن آتے آپ کو خود ہی سارے, کیونکہ آپ ان کی آل پہ اولاد پہ, پھر ابراہیم علیہ السلام پہ ان کے برکات کی دعا اور ان پہ دعا بھیج رہے ہیں. جی اثر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. جی بالکل, لیکن ایک گھڑی ایگزیکٹ نہیں پتا کون سی گھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, ڈونٹ ایون اسٹاپ ادر ڈیورنگ خطبہ. جی بالکل بالکل صحیح. ماشاء اللہ الحمد للہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنا تزکیہ کرنے والا بنائے, جو کتاب سے ہم سیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں حکمت آ جائے, اور اس کو ہم آگے پھیلانے والے ہوں ان شاء اللہ. آج آپ کو پتا ہے ہماری نئی کلاس بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے 2017 کی, یو ایس اے کے ٹائم جو ہمارا بٹن ہے, تو وہ بھی آپ ضرور آگے, آپ کو شیئر بھی کیا تھا, اپنے فرینڈس کو سب کو بولیں. جن لوگوں نے ابھی تک رجسٹر نہیں کیا ان کو بولیں آئیں کلاس کو, ایز اے لسنر ہی جوائن کریں, تھوڑا سا دیکھیں کہ ہماری کلاسز کس طرح کی ہوتی ہیں, قرآن کیا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا سکھا رہے ہیں, اور اگر ہم وہ کریں گے تو ہمیں ہمارے لیے ہماری جو لائف ہے مشکل ہو جائے گی, تو ان کو بتائیں, بلکہ لائف اس سے اور زیادہ ایزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ ایسے ہیں کہ 15 منٹس کی آپ بریک لے لیں, اس کے بعد ان شاء اللہ ہم بک کتاب طلاق مسائل بک کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق
الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
والملك المالك لا شريك
له والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمطور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
ميري
سليمان
میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. خدا
الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بریک سے واپس آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. صحیح الحمدللہ بہت خوبصورت ہمارا آج کا لیسن بھی تھا. بہت کم ٹائم رہ گیا ہے قرآن کے ساتھ, اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ قرآن انشاءاللہ ابھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ستمبر میں. تو کوشش کریں جتنا ٹائم رہ گیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اسے فائدہ اٹھائیں. بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے ایک تو آپ الحمدللہ جو ون ڈے سے ہے اور کر رہے ہیں, آن آف تھے بھی اگر لیکن ریگولر ہے ماشاء اللہ لے رہے ہیں, تو یہ آخری پارے کی سورت بھی پلیز مس نہیں کریں, کیونکہ الحمدللہ شروع سے لے ہیں. جن کے اگر بیچ میں کوئی رہ بھی گیا ہے کوئی, تو اس کو بھی لازمن کمپلیٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالی ابھی ہم سٹارٹ کریں ہیں طلاق مسائل صفحہ نمبر, پیج نمبر جو ہے 79. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے مسئلہ نمبر, کیونکہ یہاں سے سٹارٹ کریں 96 سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں اللہ پاک اس میں ہمیں کیا کہتے ہیں. تو اس پہ بس اتنا سے اسے انشاءاللہ تعالی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد میں اس پہ بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مزید دلچسپی کی چیز ریٹی ون پہ تطلیق الثلاثہ بیک وقت تین طلاقیں دینا. اب اس کو سنتے وقت آپ بالکل اپنے ذہن کو سٹیپس میں رکھیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کلیئرلی یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی. بیک وقت تین طلاقیں دینا خلاف سنت ہے. بیک وقت تین طلاقیں دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت کے کچھ عرصے بعد بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو سزا کے طور پر تین طلاقیں ہی نافذ کیا تھا. بات واضح. حدیث دیکھتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کانت طلاق العہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بکر رضی اللہ عنہ وسنتین من خلافت عمر رضی اللہ عنہ طلاق ثلاثی واحدۃ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان الناس استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ اناۃ فلو امدیناہ علیہم فامداہ علیہم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اب دیکھیں یہ کون تھے جن کو کیا لقب دیا اللہ کے نبی نے, مفسر قرآن کا. آپ نے کہا کہ اگر میرے بعد قرآن سمجھنا ہے یا سیکھنا ہے, اس کی تفسیر کرنی ہے, تو ابن عباس سے پوچھو. اب مجھے بتائیے کہ ابن عباس کا جملہ, یہ حدیث اور مسلم کی روایت ہے جو کہ آتھینٹک روایت ہوتی ہے. آج ہم فقہ میں پڑھ کر اتنی واضح حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, یہ زیادتی ہے. آپ کا میرا مسلک, میرا دین, آپ کا دین قرآن اور سنت ہے. جب ایک حدیث ہے, یہ حدیث سب کو دکھتی ہے, اس کے باوجود وہ امام ابو حنیفہ کا نام لے کر فتویٰ سامنے لے آتے ہیں کہ نہیں, امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تین طلاقیں. آپ, یہ ہے چھوٹا سا ٹاپک جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ آڈیو نہیں سنیں گے. یہ تفہیم سنا سیریز صرف اس لیے لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اچھا جی یہ تو اہل حدیثوں کی کتاب ہے. کیا اہل حدیثیت ہے, اس میں سنت لکھی ہوئی ہے قرآن. آپ اس حدیث کا لے آئیے رات, وہ کہیں گے عمر کے, ہاں کہا گیا عمر کے دور میں, شروع کے دو سال نہیں, بعد والے دور میں یہ ہوا تھا. یہ ایک وقتی حکم تھا. ہر حکمران کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ اپنی رعایا کو ٹیم کرنے کے لیے, تہذیب کے لیے, اس کو ادب سکھانے کے لیے کوئی بھی حکم دے دے. آپ نہیں دیکھتے کہ کبھی گورنمنٹ کہیں کہتی ہے جی ادھر سے روڈ بند ہے, اب عام طور پہ تو نہیں کرتی, کسی دن کر دیتی ہے جی سڑک بن رہی ہے روڈ بند ہے. کبھی گورنمنٹ کہتی ہے جی اب 10 بجے کے بعد آپ شادیوں میں نہیں رہ سکتے, جائیں, گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے دین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, یہ سمجھے, یہ جملہ آپ کسی بیسیوں لوگوں نے پوچھنا ہے کہ اچھا پھر باقی کرتے ہیں پھر وہ کہ. تو عمر کا یہ فیل ایک حکمران کا فیل تھا, ایک عالم کا فیل نہیں تھا. یہ غلطی کھاتے ہیں لوگ, علم والے اس چیز کو لے آتے ہیں. حضرت عمر نے کیا کیا, پڑھ لیجیے اردو میں بھی, ویسے تو عربی سے بات واضح ہو گئی ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 2 سال تک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. اب آپ بتائیے کہ ابو بکر کا دور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, عمر کے شروع کے 2 سال, کیا یہ درست نہیں تھے؟ خیر القرون قرنی, اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا دور, بہترین دور تو میرا دور ہے. ثم الذین یلونہ, تو بیسٹ ٹائم جو تھا اس میں تو وہی عمل تھا, اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. تو آج آپ ایک 2500 سال بعد کی شخصیت کا نام لے کر عورتوں کے اور مردوں کے گھر برباد کر دیں صرف اس بات پہ کہ کٹھی 3 بول دی, 4 بول دیجئے, 6 بول دیجئے. جس کا گھر ٹوٹتا ہے نا, یاد رکھیے وہ اہل حدیثوں کے پاس آتا ہے یا وہ قرآن سنت والوں کے پاس آتا ہے. ہمارے پاس قرآن جو پڑھنے آتے ہیں نا لوگ, ان کی وہ دوستیں اور وہ ساتھی جو نہیں مانتے, وہ کسی مسلک کو فوکس کرتے ہیں یا کسی فقہ کو مانتے ہیں, وہ طلاق ہو جائے تو ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے مولویوں نے تو کہہ دیا نہیں, گھر ٹوٹ گیا آپ بتائیں, پھر ہم کیا بتائیں, قرآن سن لے. کئی لوگ ہیں ہمارے پاس ماشاء اللہ ورڈ ورڈ, صرف اس مسئلے کی وجہ سے قرآن کلاسوں سے جڑ گئے. جب عورت کا اپنا گھر ٹوٹتا ہے نا, پھر اس کا دل کرتا ہے کوئی پلی مل جائے, کوئی بھول نکل ہے, پھر ان کو قرآن اپنا لگتا ہے. اور کئی لوگ ہیں, میں کہتی ہوں قیامت کے دن وہ لوگ گربان پکڑیں گے ان علماء کے جو آپ روحانی مسائل میں اخباروں میں پڑھتے ہیں, میرے شوہر نے غصے میں طلاق دے دی, کیا میرے لیے کوئی واپسی کا رستہ ہے, مجھے 3 طلاقیں اکٹھی مل گئیں, کیا میرا گھر بچ سکتا ہے؟ نہیں. تو کیا وہ ہزاروں لوگ جو ہر ہفتے ان کے سوال جواب آتے ہیں, قیامت کے دن ایسے علم والوں کو نہیں پکڑیں گے کہ تم نے ہماری زندگی برباد کی؟ آپ ایک متعلقہ عورت کی زندگی تو سوچیے. ہماری سوسائٹی میں تو بیچاری ذرا عمر بڑھ جائے تو ان کے شادیاں نہیں دوبارہ ہوتی, کہاں طلاق شدہ بچوں والی عورت کی دوبارہ ہو. چلے مکہ کا معاشرہ ہوتا, مدینہ کا ہوتا, ادھر طلاق ہوئی ادھر دے دی, نہیں تو نہ سے جان چھوٹ گئی, وہ تو ہے ہی نہیں ہے بات. تو ایسی عورتوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. ایسی عورت, ہر عورت جو رات کو رو کے سوتی ہوگی, اس کا وبال علم والوں پہ پڑے گا اگر انہوں نے جانتے بوجھتے غلط مسئلہ بتایا. تو ہمیشہ اس معاملے میں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم دین کی وہ چیز لیں جو بالکل آتھینٹک ہو. یہاں یہی بات کہہ دی کہ جب حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں 2 سال تک بیک وقت دی گئی، 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے مہلت، اس کو ہائی لائٹ کر کے بتائیں یہ کیا چیز ہے، جس چیز سے یہاں کیا مراد ہے، جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے مہلت دی، یہ وہ چیز ہے جو 3 مہینے میں دی. اس کی طرف اشارہ ہے کہ 3 دفعہ سوچ کے طلاق دلوائی گئی، لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جو خلاف سنت ہے. لہذا آئندہ ہم سزا کے طور پر بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی نافذ کریں گے. چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ نافذ فرما دیا. اسے مسلم نے روایت کیا. دیکھیے حضرت عمر نے اور بھی کئی معاملے ایسے رکھے لیکن اس کو لوگ نہیں چھیڑتے. جیسے حق مہر کی بات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بڑے بڑے حق مہر باندھنے لگ گئے. اب حق مہر جب بڑے تھے تو جو غریب مرتے بےچارے وہ شادی نہیں کر پا رہے کیونکہ عورتیں بہت بڑے حق مہر کا مطالبہ کرتی ہیں. اب یہ ایک سوشل ایشو بن گیا نا، جیسے آج ہمارے اس کلچر میں شادی ایک بہت بڑا سوشل ایشو بن گیا ہوا ہے، جہیز ایشو ہے، بے پردگی بے ایشوز ہے نا، تو گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرے. حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ بڑے بڑے حق مہر صرف اپنے نام اور شہرت کے لیے باندھے تو انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ آج کے بعد 400 درہم سے زیادہ حق مہر کسی عورت کا نہیں باندھنا. اب عمر نے کیا سوچا کہ ذرا اس کو کنٹرول تو کرے، کہاں ہزاروں کا مہر باندھتے تھے کہاں 400. ابھی حکم سنا کر عمر نیچے مجمع میں آئے ہیں تو ایک بوڑھی عورت نے آ کے پوچھا عمر آپ نے کیا کر دیا. میں نے کیا کیا، کہا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ناتئی تھا ہن قنتن، کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک خزانہ بھی دے دیا ہو طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا تو دینے سے تو نہیں منع کیا، اشارہ حق مہر کی طرف تھا، تو آپ کیسے ہمیں کہتے ہیں کہ 400 درہم پہ رک جائیں. حضرت عمر نے فوراً وہاں کہا کہ عورت نے مسئلہ سمجھ لیا اور عمر نے خطا کی. ایک جگہ آتا ہے کہ سارے ہی لوگ عمر سے زیادہ فقیہ ہیں. وہاں اس عورت کو ڈانٹا نہیں کہ تمہیں کہاں حق ہے ایک حکمران کے آگے بولنے کا، یا وہیں کان میں نہیں کہتی اچھا اچھا بات ٹھیک ہے میری اب عزت رہ دیں تم، نہیں فوراً واپس گئے ممبر سے جایا پھر بلایا لوگوں ادھر آؤ. ابھی عمر نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا. دیکھیے اس وقت میرے ذہن میں قرآن کی آیت نہیں تھی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں روک سکتے، تو اب مجھے یہ مسئلہ پتا چلا جس کا جتنا دل کرتا ہے حق مہربان ہے. یہ ہوتا ہے قرآن پہ عمل کرنا. من جا لہ امام اہو، جو اس قرآن کو اپنا امام بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا. تو لہٰذا یہ چیز پڑھتے سنتے وقت ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ اللہ کا حکم یا نبی کی حدیث سن کر پیچھے ہو جاتے تھے، اپنا قول اپنی بات چھوڑتے تھے. رہ گئی بات جن ائمہ کرام کے اقوال کو بنیاد بنا کر آج ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے، آپ کہہ لیجئے کہ آج اکثریت جب ان مسئلوں پہ عمل کرتی ہے تو ائمہ کرام کا اپنا عمل کیا تھا. آپ کھول کے اسی سیریز کی دوسری بک ہے اتباع سنت کے مسائل، اس کے بالکل لاسٹ سیکنڈ 2-3 ٹاپکس ہیں. اس کے اندر ایک ٹاپک ہے کہ ائمہ کرام خود اپنے بارے میں کیا کہتے تھے، تو آپ ان چاروں کے بیان پڑھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ، کہ ہم نے جو مسئلے تمہیں بیان کیا اپنے آج کے علم کے مطابق کیے، کل کوئی ہمارا مسئلہ یا فتویٰ قرآن اور سنت کے خلاف ملے ہمارے مسئلے کو دیوار پہ مار دو اور صحیح مسئلہ لے لو. آج امام ابو حنیفہ آئیں گے تو وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے. آج اگر امام مالک آئیں گے تو وہ ان کے نام پہ جو کچھ لوگ قرآن سنت سے اگر ہٹ کے کرتے ہیں نہیں مانیں گے. یہ صرف محبت میں لوگ حلوف کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کرنے کی توفیق دے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے جتنی مشکل سمجھی تھی یہ بک اتنی مشکل ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بک پڑھانے والی، مجھے امی نے منع کیا تھا یہ کیا پڑھانا ہے تم نے، کوئی پڑھنے والی کتاب ہے یہ؟ کوئی طلاقیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کوئی ایک ٹاپک بھی پڑھتے ہوئے آپ کو لگا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی یا بیکار چیزیں؟ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی زندگی میں کتنے مطلب طوفان آئے ہوئے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. یہاں تک جو طلاق تھی یہ مرد کے ہینڈ سے تھی. اب اگلا ٹاپک ہمارے پاس ہے احکام الخلا، 82 پیج ہے، خلا کے مسائل. خلا کے جیسے آپ کہتے ہیں نا جان خلاصی کرنا، خلا سے عورت جب نہیں رہنا چاہتی، اب مرد کا جب غصہ آیا یا مرد نے سوچا نہیں رکھنا تو طلاق ہے. اب عورت طلاق تو نہیں دیتی تو خلا ہوتا ہے. کیوں ہے؟ تھوڑا اس کو سمجھیے. بعض لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں اسلام نے عورت کو حقوق دیے. کیا جی عورت طلاق ہی نہیں دے سکتی؟ پہلی بات ہے کسی کو طلاق دینا حق ہے؟ یہ سوال ہے، اس کونے پہ لکھیے پھر ہم بات شروع کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ مرد طلاق دے سکتا ہے عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ ٹھیک ہے، سوال ہے کبھی سنا ہے جی کسی سے؟ پہلی بات دیکھیں کہ نکاح کے وقت مرد ایجاب و قبول کراتا ہے. نکاح کا سارا خرچ پانی جو حق مہر سے لے کر شادی کا خرچہ عورت کے رہنے سہنے کا انتظام مرد کرتا ہے. پیسہ اس نے لگایا, ایفرٹ اس نے لگائی, محنت اس نے کی. ادھر بیچارہ کر کے فارغ ہوا, گھر آیا, دو تین دن بعد عورت نے کہا تمہیں میں طلاق دیتی ہوں. کس کا نقصان ہوا؟ کسی کی لگی لگائی ختم ہو گئی. پہلی بات, چونکہ نکاح کی طرف سے سارے انتظامات اور بہل نکاح کی مرد کی طرف سے ہوتی ہے, تو اس لیے اسی کو اختیار دیا. جس کا گھر ہوتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے, جس کی چیز ہے وہ مالک ہے. دوسری وجہ بڑے غور سے سنیے گا, اگر عورت کو بھی اختیار دیا جاتا کہ جیسے مرد کھڑے کھڑے کہہ دے اگر طلاق دی ہے سوچے تو ہو جاتی ہے, تو مرد بھی دے دیتا, عورت بھی کہتی میں تمہیں طلاق دیتی ہوں. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں, ساروں کا تو نہیں, مبالغہ نہ ہو جائے, ڈلیوری بیڈ پہ آدھے سے زیادہ مردوں کو طلاق ہو چکی ہوتی. بچے کو پیدا کرنے کی مشقت عورت برداشت نہ کرتی, اس مرد نے مجھے مشکل میں ڈالا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں. تیسری بات کیا کہ عورت جذباتی ہوتی ہے, مانیے نہ مانیے چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتی ہے اور چھوٹی سی بات پہ خوش بھی ہو جاتی ہے. جذبات اور ایموشنز کے ساتھ طلاق کا بڑا گہرا تعلق ہے. عام طور پہ مردوں کی سمجھ بوجھ ٹھیک ہوتی ہے, عورت سمجھتی ہے نا میرا مرد بہت غصے والا ہے. غصہ مرد میں زیادہ ہو سکتا ہے میں مانتی ہوں, لیکن جذباتیت عورت میں زیادہ ہوتی ہے. اگر عورت کو بھی طلاق دینے کا حق دیا گیا ہوتا نا تو مان لیجئے کہ واللہ ہی جتنی طلاقیں اب ہوتی ہیں نا اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی. تو پھر کیا پھر حکم ہے؟ لکھ لیں, عورت طلاق دے نہیں سکتی, مانگ سکتی ہے. جیسے مال روپے پیسے کے معاملے میں بھی عورت مرد سے پیسہ مانگتی ہے نا, اپنا حق مانگتی ہے, تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا پروٹیکٹڈ رکھ دیا کہ آپ خود نہ یہ ایمرجنسی ڈور کھولے, کسی کو کہہ دیں یہ کھول دیں, بس اتنی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پھر جو لائبلٹیز ہیں وہ عورت برداشت نہیں کرے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں خلا کے مسائل کے. جو عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہو وہ کچھ معاوضہ دے کر, معاوضہ کیا ہے؟ عوض, آپ اس کو انگلش میں لکھ لیجئے, کمپنسیٹ کر کے, کچھ ریٹرن دے کر, یعنی عدلے کا بدلہ, یہ نہ لیں تو وہ لے لیں, کچھ عوض دے کر شوہر سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے. شرع میں اسے خلا کہتے ہیں. خلا حاصل کرنے کے لیے درجہ ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک, ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی مرد اپنی بیوی کو نہیں مجبور کر سکتا کہ تم اس سے طلاق لو, کیونکہ آپ ابھی آگے پڑھیں گے مسائل بدل جائیں گے. جب عورت خلا لیتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ حق چھوڑنا پڑتا ہے, حق مہر نہیں ملتا. کوئی چیز لی ہوئی ہے شوہر سے تو کہتی ہے یہ لے لو میری جان چھوڑ دو. اب مرد کہتا ہے میں طلاق دوں گا تو مجھے بھی دینا پڑے گا, یہ مانگے گی تو حق مہر نہیں دینا پڑے گا. تو بیوی کو مجبور کرتا ہے تم طلاق مانگو مجھ سے. کیوں؟ تم مانگو گی تو مجھے تمہیں حق مہر نہیں دینا پڑے گا, تو اس کی اجازت نہیں ہے. پھر اگلی بات, ناپسندیدگی اس حد تک ہونا کہ علیحدگی نہ ہونے کی صورت میں حدود اللہ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو. یعنی عورت بھی بات بے بات خلا نہ مانگے کہ میرا فیصلہ کر دو, گیو می ڈیسائیڈ یور فائنل ڈیسیژن. نہیں, عورت اور مرد ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے, اتنی نفرت ہے, اتنا غصہ ہے, اتنی طبیعت میں فرق ہے کہ ساتھ رہتے ہوئے حدوں کے ٹوٹنے کا ڈر ہے. عورت مرد کے منہ پہ تھوک دے, عورت مرد پر ہاتھ پھے اٹھا لے تو حد ٹوٹی نا, تو بہتر ہے کہ پھر اس سے پہلے ختم کر دو. پھر اگلی بات, خلا کا معاملہ میاں بیوی یا ان کے خاندان کے درمیان باہمی افہام و تفہیم سے طے نہ ہو سکے تو عورت شرعی عدالت کی طرف رجوع کر سکتی. یعنی اگر عورت طلاق مانگتی ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا, عورت اور مرد کی طرف سے سمجھدار لوگ, وہ آپس میں بھی ڈیسائیڈ کر کے سرکمسٹانسز کو, حالات کو دیکھیں کہ لینی چاہیے نہیں, نہیں لینی چاہیے کیا کرنا ہے. جب کر لیں یہ سب کچھ تو پھر اس کے بعد کر سکتے ہیں. اگر ان سے معاملہ ٹیکل نہیں ہو رہا, سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا, معاملہ صحیح نہیں ہو رہا, اس کا تصفیہ نہیں ہو رہا, پھر عدالت تک بھی عورت جا سکتی ہے. خلا کے لیے عورت سے لیا جانے والا معاوضہ کم و بیش مہر کے برابر یا جتنا بھی کم ہو سکے ہونا چاہیے. یعنی مرد نے جو حق مہر دیا تھا زیادہ سے زیادہ وہ چیز عورت چھوڑ دے. ٹھیک ہے, یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, پارٹ آف سم تھنگ. 10 تولے سونا دیا ہوا تھا, عورت کہتی ہے یہ 10 تولے ہی واپس کرتی ہوں, مجھے چھوڑ دو. اتنی عورت پریشان ہو کہتی ہے یہ 10 تولے بھی لے لے مجھے چھوڑ دے. ٹھیک ہے, 10 میں سے کہتی 5 لے لو. یعنی کمی بیشی اس میں کی جا سکتی. کوئی کہتی ہے 10 نہیں میرے ہاتھ سے 12 لے لو میری جان چھوڑ دو, یہ بھی جائز ہے, یہ مراد ہے. خلا میں صرف ایک طلاق سے میاں بیوی میں مکمل علیحدگی واقع ہو جاتی ہے. اگر شوہر طلاق نہ دے تو شرعی عدالت نکاح فسخ کرنے کا حکم جاری کرتی. فسخ مین ٹو کٹ, ختم, ایلیمینیٹ کر دے گی اس نکاح کو. یعنی ادھر 3 مہینے میں ایک پروسیس چلا, ادھر ایک میں. اب سوال ہے کیوں؟ یہی تو ڈسکریمنیشن ہے. دیکھیے مرد طلاق دے گا نا جب بھی کبھی, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی دوسری عورت کے چکر میں طلاق دی, کہیں اور نظر ہے. یعنی مرد کے طلاق دینے کی وجہ بڑی معمولی ہو سکتی ہے, بعض جگہ تو آٹے کا نمک ہے. عورت جب کبھی طلاق لے گی, اور عقل مند عورت, میں بیوقوف عورتوں کی بات نہیں کرتی, جذباتیوں کی بات نہیں کرتی, ان کو تو نہ رہنے کا پتا ہے کہ کیسے رہنے اور نہ چھوڑنے کا طریقہ سلیقہ آتا ہے, ان کو تب پتا چلتا ہے جب وہ اس حالات سے گزرتی ہیں. لیکن عام حالات میں لکھ لیں, عورت اپنی طبیعت کے اعتبار سے طلاق نہیں لینا چاہتی. جب کوئی عورت طلاق مانگے گی نا تو وہ اتنا پری ڈیسائیڈڈ میٹر ہوگا, اتنی سوچو سمجھ کے بعد کیا ہوا فیصلہ ہوگا کہ بس ایک ہی مہینہ کافی ہے. دوسری وجہ یہ بھی لکھیں, مرد طلاق دیتا ہے تو عورت کو شوق زیادہ لگتا ہے. یہ جو 3 مہینے ہیں نا, یہ ایک تو استبرائے رحم ہے, رحم پاک ہو جائے بچے سے, دوسرا عورت کو ایموشنلی ہیل اپ کیا جائے, وہ ایکسپٹ کر لے. دیکھیں نا آپ اس گھر کی مالک, میں اس گھر کی مثال نہیں دیتی, آپ کسی اور گھر کی مثال لیجیے. ایک عورت رانی بن کے جیتی ہے, اس کو احساس کوئی نہیں ہوتا ویسے, لیکن جو میں رہتی ہے وہ کس کی ہے؟ یہ مسز فلاں, مسز فلاں نام کس کا ہے؟ یہ نوکر چاکر کس کے ہیں؟ یہ کمرہ کس کا ہے؟ اتنا بڑا گھر کس کا ہے؟ مرد کے نام پہ ملا نا اس کو, تب اس کو احساس نہیں ہوتا. اب مرد کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تو گاڑی بھی گئی, طلاق گاڑی کو بھی دینی پڑے گی, اس کمرے کو بھی طلاق دینی پڑے گی, وہ سارے کپڑے لتے جو لوازمات دینے پڑیں گے نا, عورت تو نکل دے گی اس گھر سے. تو اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے, وہ بہت دفعہ سوچتی ہے پھر یہ بات منہ سے نکالتی ہے. لیکن یاد رکھیے بے باکی جب دنیا میں آ جاتی ہے اور فلموں ڈراموں اور میڈیا کو عام کر کے یہ خوبصورت جملے سکھائے جاتے ہیں, تو پھر عورتوں کی بھی زبان کھلنے لگتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی عورت بھی الگ ہونا چاہتی ہے. میں نے کئی لوگوں کی کاؤنسلنگ کے دوران پوچھا کہ جب اتنے جو خراب ہے میاں تو پھر آپ جانا چاہتی ہیں؟ کہتی چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. تو اسی لیے اگر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پھر اور مرد کو بھی طلاق اس کو دے دینی چاہیے. یہ بھی لکھ لیں جملہ, ادھر شاید نہیں لکھا ہوا, جب عورت مطالبہ کر دے تو پھر مرد کو اس کو روکنا نہیں چاہیے, سمجھائے طریقے سے بات کرے. لیکن وہ کہ نہیں جی ہم تو نہیں دیتے, اگر وہ مرد کہتا ہے نا میں تو نہیں دوں گا, تو پھر عورت جا کے عدالت سے لے گی اور ایک ہی جھٹکے میں فیصلہ ہو جائے گا. دلیل کیا ہے؟ الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما. یہ ہے اصل میں آپ کے میرے ٹاپک سے متعلق حصہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. کس پہ گناہ نہیں ہے؟ فی مفتدت بھی. یہ 3 لفظ ہائی لائٹ کر لیں آپ, میں نے بھی اپنے بک میں کر لی, آپ بھی کر لیں. فی مفتدت, اس میں جو کہ وہ فدیے میں دے ساتھ اس کے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. طلاق 2 بار ہے, پھر یا تو عورت کو سیدھی طرح روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے, اور رخصت کرتے ہوئے تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو. البتہ یہ صورت مستثنا ہے. مستثنا کیا؟ ایگزمپٹڈ, یعنی ایک ایکسٹرا تھنگ ہے کہ زوجین یعنی شوہر بیوی کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو, یعنی ساتھ رہنے میں حد ٹوٹ جائے گی, حق نہیں ایک دوسرے کا دیں گے. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے, تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, ان سے تجاوز نہ کرو, اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. سورت بقرہ 229. بات واضح؟ یعنی پھر عورت کچھ دے دلا کے مرد نہیں چھوڑنا چاہتا, تو عورت پھر اس کو کچھ کمپنسیٹ کرتی ہے کہ تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو. یہ بھلا کیوں دیا عورت نے؟ کوئی آپ میں سے پہنچا اس بات تک؟ کیوں عورت کہتی ہے حق مہر دے دو؟ تاکہ وہ غریب اس حق مہر کو لے کر اب اپنا دوسرا نکاح تو کر سکے. دیکھیے ہر جگہ ماں باپ ہی نہیں لاڈ دیکھ رہے ہوتے کہ لاکھوں لگا کر شادیاں کر دیں. عرب کلچر میں آج بھی مرد خود کما کے اپنی شادی کرتا ہے, جو اس کی تنخواہ ہے وہی اس کا حق مہر ہوتا ہے. اب ایک غریب بےچارا 20-25 سال کی عمر تک صبر کیا, تھوڑا بہت جمع کیا. حضرت علی مجھے یاد آ رہے ہیں, بےچاروں نے اپنی شادی ایک اونٹنی رکھی ہوئی تھی کہ جب شادی کا وقت آئے گا اس کو بیچوں گا, اسے کچھ لے لوں گا. حضرت حمزہ نے ایک دن, اس وقت ابھی شراب حرام نہیں تھی, شراب کے نشے میں جا کر وہی اونٹنی ذبح کی اور سارا مال غریبوں کو کھلا دیا. حضرت علی نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا, میرا تو سارا مال چلا گیا, اب میں شادی کیسے کروں گا. آپ نے پھر سنا ہوگا کہ حضرت علی کی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی تھی، یہ جس کو آپ جہیز فاطمی کہتے ہیں، یہ اصل میں جہیز فاطمی نہیں تھا، یہ حضرت علی کی ہیلپ تھی جو اللہ کے نبی نے ان کو پالنے کے طور پہ ان کی ایک قسم کا اڈاپٹیڈ سن سمجھتے ہوئے کی تھی کہ چلو اس بچے کے پاس کچھ ہے نہیں تو میں ان کی مدد کر دوں. تو بہرحال وہ حضرت حمزہ نے وہ اونٹنی ذبح کر دی. تو لوگ کئی کئی سال تک تیاری کرتے تھے پھر شادی کرتے تھے. اب عورت صاحبہ جو ہے وہ طلاق مانگ رہی ہیں، اب وہ آپ 10 تولے کے کڑے لے کر چلی گئی، اب وہ غریب بےچارہ دوبارہ کہاں سے کرے. تو عورت اپنے دیتی ہے کہ تم یہ لے لو، تم دوسری بیوی کو اب یہی دے کر دوسرا نکاح کر لو. اتنا آسان ہے اسلام میں نکاح اور طلاق کہ بلیو می، آپ باہر سے فروٹ خرید لائیں یا اس کو کاٹ لیں اور اچھے طریقے سے استعمال کریں، نہیں ٹھیک ہے تو اس کو کچھ ری سیٹ کریں. اتنا آسان ہے گھر بنانا اور گھر توڑنا. توڑنے سے مراد سمجھ گئے نا کہ اٹس ویری نیچرل. ہمارے ایک تو نکاح بڑا مشکل ہو گیا، شادی تو اللہ کی بنا اور طلاق اس سے بھی بڑا مشکل. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بگ ایشو ہے، اس صرف پاکستان کا نہیں کہہ رہی، ورلڈ وائڈ کئی کئی سال کی مصیبتیں پڑ جاتی ہیں. روٹ جاتے، ناراض ہو جاتے، صلہ رحمی قطع رحمی، اس کو نہیں ملنا، اس کو چھوڑنا. اب آپ اس کے گھر نہ جائیں، بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اتنی سی بات کو ہوا بنا دیا. تو اسلام اس کی ٹیک اٹ ایزی، رہنا ہے تو پیار سے رہو، آؤ بسم اللہ سر آنکھوں پہ، تم نے جانا ہے چلو تمہیں خود چھوڑ کے آتے ہیں، تم خوش وہ بھی خوش. اتنا میں کہتی ہوں یقین دلا کر اپنی بچیوں کو بھیجیں کہیں. یہ جو فورس کہتے ہیں نا، نہیں ہماری عزت رکھ لو، تمہیں رہنا پڑے گا، یہ غلط کرتے ہیں. بھائی تم نے نہیں رہنا، اٹھو کپڑے اٹھاؤ نکلو، چلو تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں، تمہیں تمہارا بھی حق ہے، تم کیوں سسک سسک کے جیو. تو جب اتنی بولڈ سوسائٹی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ لوگ ویسے بھی پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ابھی شادی کے بعد آگے کتنی لمبی چیزیں ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں ایموشنل تربیت، یا آپ کہہ لیجیے کہ ایموشنل تربیت کی بہت ضرورت ہے. تو یہ بہت سارے مسائل اسی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر اگلی ایک حدیث بھی اسی کی دلیل میں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دہرائیے گا، اترد دین علیہ حدیقته قالت نعم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کی دینداری، یعنی شوہر کا نام ہے ان کے، کہ ان کی دینداری اور اخلاق میں عیب نہیں لگاتی. سمجھ آئی بات؟ یعنی میرا شوہر برا انسان نہیں ہے، ہم تو پہلے عیب لگاتے ہیں پھر جان چھڑاتے ہیں نا. وہ کہہ رہی ہے نہیں مجھے پتا یہ بہت اچھا انسان ہے، بٹ بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں. فطری طور پہ میلان نہیں ہوتا کبھی، فطری بات ہے. دیکھیے یہ کپڑا نہیں ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے پہن لیا کہ چلو کسی نے دیا لے لو. چلو بھائی کھانا نہیں پسند تھا، نمک کم تھا، مرچی ایسا نہیں کھایا، کھا لو پیٹ بھرو. یہ انسان ہے، جذبات ہیں. ہو سکتی ہے ایسی حد سے بڑی بھی ناگواری کہ بیوی اس کا ایسا شوہر ایکسپٹ ہی نہیں کرتی. اب وہ کہتی ہے یہ ناشکری ہوگی، ہے میرا شوہر اچھا بس میرے دل میں نہیں آتا. تو کہنے لگی کہ بس مجھے اس وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے نہیں ان کے ساتھ رہنا اچھا لگ رہا. اب کوئی وجہ تھی نا اس کے بیچ میں، تو کہا کہ میں ان کے شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کر پا رہی. یہاں سب نوٹ کیجئے کہ شوہر کی ناشکری کتنا کبیرہ گناہ ہے. آپ الگ ہو جائیں اس شوہر سے جس کی آپ عزت نہیں کر سکتی، آپ اس شوہر کو واقعی چھوڑ دیں جس کی آپ مطلب ذرا گرم سرد آپ سن نہیں سکتی. ایسی عورتوں کو رہنا ہی نہیں چاہیے شوہروں کے ساتھ، کیونکہ دن رات کی وہ جہنمی ہے. ایک دفعہ اگر آپ اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے سو گئیں، آپ نے اپنے لیے جہنم تیار کر لی، پھر واقعی نہیں رہنا چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، بعد میں گپتے بھی کرتے رہو، دکھتے بھی رہو، اس کی برائی ادھر کرو اس سے کرو، اور ایک دن اچھے دو دن برے، تو بہتر ہے کہ اپنا رہے، آپ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ناشکری روز کا گناہ. ایک عورت کا مزاج نہیں ملتا، مرد سے اچھی طرح بات نہیں کرتی، اس کو کپڑا لتا نہیں دیتی، اس کے لیے کھانا نہیں پکاتی، اگر وہ اپنا کوئی حق مانگتا ہے وہ نہیں دیتی، تو یہ روز کی گناہ گاری ہے. تو پھر آپ طلاق لیں، سیدھی سی بات ہے، آپ کو نہیں اچھا لگا یہ مرد، جائیے اللہ آپ کو اسے اچھا مرد دے دے گا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہے. اسلام اتنا بولڈ ہے، یہ بھی صورت نساء میں آتا ہے کہ اگر واقعی نہیں رہ رہے دونوں ساتھ تو پھر الگ کرو، دیکھنا اللہ اس کو بھی اچھا دے دے گا اس کو بھی دے گا. لیکن اس کے لیے ضرورت کی بڑی ضرورت ہے، ہمارے خاندانی دباؤ سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو ناشکری کتنا بڑا گناہ، یہاں سے آپ یہ لکھ لیں. نہ قدری یا نہ شکری. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا، کیا تم ثابت کا مہر میں دیا ہوا باغ واپس کرنے کو تیار ہو؟ اب یہاں سے نوٹ کیجئے، اتنا بڑا حق مہر ہے کہ جس میں پورا ایک باغ یا گارڈن دیا ہوا، تو پتہ چلا کہ حق مہر میں کوئی پراپرٹی، کوئی گھر، کوئی ایسی چیز بھی دی جا سکتی ہے. کہا وہ دینا چاہتی واپس؟ عورت نے عرض کیا ہاں. اب دیکھیے، ایک عورت اتنی بڑی پراپرٹی دینا چاہ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی نا، عام حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو حکم دیا، اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو. اسے بخاری نے روایت کیا. کیا پتہ چلا کہ اگر مرد نے کوئی چیز دی ہے، عام حالات میں تحفہ دے کر واپس لینا گناہ. حدیث میں آتا ہے کہ کتے کا کہہ کر کے چاٹ لینا اتنا کبھی ہے، لیکن ان حالات میں کیونکہ ان سب کے پیچھے ریزنز ہیں، تو اگر عورت اس کی چیز واپس کرے اور مرد واپس لے لے تو پھر گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیلنگز چل رہی ہیں. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. کیوں بھائی، کیا مسئلہ؟ کہتی میں وہاں بڑی تنگ ہوں، واقعی شوہر اچھا نہیں ہوگا. یہ خلا کا بھی رستہ اسی لیے کھولا نا کہ واقعی کچھ مرد اچھے نہیں ہوتے، مارتے پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. حضرت عمر نے بلایا کسی کو، کہا اس عورت کو پکڑو، جا کے جانوروں کے باڑے میں چھوڑو، جہاں جانور، گائیں، بھینسے، اونٹ بندھے ہوئے، ایک رات اس کو وہاں چھوڑ دو. خیر وہ عورت چلی گئی، رات وہاں اس کی جانوروں میں اب کیسی گزری ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اگلے دن اس کو بلایا، حضرت عمر نے کہا بتاؤ سر آج کی رات کیسی گزری؟ کہنے لگی میں نے بہت دنوں کے بعد ایک سکون کی رات بسر کی. کیا پتہ چلا کہ وہ عورت اتنی دکھی تھی پیچھے سے کہ اس کو جانوروں میں اور اس گندے ماحول میں رہنا پسند آیا. عمر نے کہا اب اس کو حق ہے کہ اس کو کھلا دے دو، اس کا حق ہے. یعنی اس طرح ازماتے تھے کہ یہ جذباتی تو نہیں، یہ کوئی بگڑی ہوئی باتیں تو نہیں ہے، یہ کوئی دماغ میں کوئی فطور تو آیا ہوا نہیں ہے، تو لہٰذا پھر انہوں نے ان کو الگ کروا دی. خلا حاصل کرنے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے. عن ربی بنت معوز ابن عفراء رضی اللہ عنہا ان نخخ طلعت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرها النبی او امرت ان تعتد بحیدت. روایت ہے حضرت ربی بن معوز بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک حیض عدت گزارے. اسے ترمذی میں روایت کیا. اچھا یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، خلا کی عدت میں مرد کو رجوع کا حق باقی نہیں ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. البتہ عدت کے بعد مرد عورت دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مرد کو رجوع کا حق کیوں نہیں ہے بھلا؟ بڑی سمپل سی بات ہے، عورت نے تو طلاق خریدی ہے، چیز چھوڑی نا. اب عورت نے طلاق خریدی، مرد نے وہ باغ واپس لے لیا، ابھی 15 دن گزرے مرد رجوع کر لے تو عورت کا نقصان ہو گیا نا. تو پھر مرد رجوع نہیں کر سکتا، لیکن عدت گزر گئی اور وہ جیسے کہ ایک طلاق کے بعد والا مسئلہ ہوتا ہے، یہ دو طرح سے ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیلز ہے، شاید ادھر اتنی ڈیپتھ میں نہیں گئے ہوں گے. جب عورت نے مانگی طلاق ہوئی تو وہ ایک عدت والی ہوگی، اس میں دوبارہ دونوں ملنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. لیکن عورت کے طلاق مانگنے پر مرد نے خود دی، کورٹ سے پیپر بھیجے خود دی، پھر وہ ریگولر طلاق ہوتی ہے. بات واضح؟ خلا دو قسم سے ہوتا ہے، خلا بذریعہ فسخ، کورٹ سے یہ چیز آئی اس میں ایک ہی عدت ہے، یعنی اس میں ایک ہی مہینہ ہے. اس صورت میں پھر عورت دوبارہ مرد نکاح کر سکتے ہیں، وہی ایشو جو ایک طلاق کے ساتھ جدائی کا تھا. لیکن دوبارہ نکاح کرنے میں شرط پھر کیا کہ عورت ایگری ہو. وہی سیم بات ہے کہ پھر عورت کی مرضی سے ہوگی، لیکن فرق اتنا ہے طلاق اور خلا میں کہ طلاق کی عدت کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے، خلا کی عدت کے دوران مرد رجوع نہیں کر سکتا. اور دوسری بات، عدت ختم ہونے کے بعد عورت اور اس کے ولی گھر والے چاہیں تو مرد کا اس کے ساتھ نکاح کر سکتے، یعنی عورت کو ایک اپر ہینڈ اس میں مل جائے گا. بہرحال پھر اس کے بعد دیکھیے، بلا وجہ خلا لینے والی عورتیں منافق ہیں، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، ہم نے آپ یاد بھی کی تھی، یاد آئیے کسی کو حدیث؟ کیا کہتے خلا لینے والی عورت کو؟ المتخلیات منافقات، تو وہ عورتیں منافق ہیں. جو مرد عورت کو نان نفقہ دان نہ کرے، اس سے عورت خلا لینا چاہے تو لے سکتی، یعنی بیسک نیڈز ہی نہیں کو مرد پوری کر رہا ہے، پیسہ دیتا نہیں ہے، گھر میں خرچہ نہیں ہے، عورت کو بار بار شرمندہ ہونا پڑتا ہے، تو یہ ایک ریزن ہے عورت کے الگ. اب آپ کہتے ہیں جی یہ مجھے 30,000 روپے نہیں دیتے، یہ مجھے 35,000 کا جوڑا نہیں لیتے، اس کا مطلب کہ پھر میں تو طلاق لے سکتی ہوں. تو لے لیجئے، یہ کون سی مزے کی چیز ہے، لینے کے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا آپ نے کیا لیا ہے. بعض لوگ بلیک میل کرتے ہیں نا، ہاں جی میرا شوہر پیسے نہیں دیتا، یعنی جتنے آپ مانگتی ہیں اتنے نہیں دیتا، تو آپ جتنے مانگتی ہیں اگر اتنے دے دے گا تو یہ تو اس غریب کے حد سے بہت بڑی بھی چیز ہے. یہ مراد بیسکس. بعض مرد ہوتے ہیں ایسے کنجوز کے خرچہ پانی بھی نہیں دیتے, تو بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں تو پھر عورت طلاق لے سکتی ہے. عن سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ قال یقول اذا لم یجد الرجل ما ينفق لامرأته فرق بینهما. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے نان نفقہ نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے. اسے مالک نے روایت کیا. دیکھیے یہاں بڑی گہری بات ہے. ایک مرد واقعی حالات کا شکار ہوا ہے, وہ بیچارہ فیملی کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہا, بیوی کو کہاں سے دے. اب وہ مفلس اور کلاش کی صورت میں آ گیا, تو عورت کو اجازت ہے بلایا تو. اب جب وہ علیحدہ ہوگی تو عورت کی ذمہ داری سے مرد آزاد ہوا نا, تو اب اس کو دو کی بجائے صرف اپنا یوز کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ عورت اس سے الگ ہو کر کسی دوسری جگہ نکاح کرے گی تو وہاں اس کو اسودگی ملے گی. میں نے جو چیز سمجھی نا, اسلام کڑ کڑ کے جینا نہیں سکھاتا. ہماری سوسائٹی کڑاتی ہے, جلاتی ہے, نہیں کچھ بھی ہے. لوگ کئی دیکھیے بےچاری ماسیاں سارا دن کام کرتی ہیں, سارا مہینہ کماتی ہیں, جا کے مردوں کو دیتی ہیں اور وہ شرابوں میں اور نشوں میں ہوتے ہیں اور مارتے بھی ہیں اور ان کا مال بھی لے لیتے ہیں. تو ایسی بیوی کو پھر اختیار ہے کہ ایسا مرد جو اس کو دے نہیں رہا بلکہ اس کا پیسہ چھین رہا, تو اپنی جان پہ ہو جائے. کم از کم اس کو بھی الگ کر دے گی تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ آئے گا کہ مجھے کچھ کرنا, تو زبردستی کا سودا نہیں ہے. پھر مرد اپنی بیوی سے جمع کے قابل نہ ہو تو علاج کے لیے ایک سال کی مہلت دینے کے بعد بیوی حسب خواہش خلع حاصل کر سکتی ہے. عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ انہ کان یقول من تزوج امرأته فلم یستطیع ان یمسها فانہ یضرب له اجل سنۃ فان مسها والا یفرق بینہما. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور وہ اس سے جمع کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس مرد کو ایک سال کی مہلت علاج کے لیے دی جائے گی. اگر اس عرصے میں وہ جمع پر قادر ہو جائے تو بہتر, ورنہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی. اسے مالک نے روایت کیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کے اس حق کی بھی حمایت کرتا ہے. تو بات بڑی ایزی ہے کہ ایک سال کا انتظار کیا جائے گا. اگر اس دوران مرد اپنا علاج معالجہ کروا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد, اگر نہیں ہوتی تو پھر طلاق ہو جائے گی. کوئی سوال؟ ابھی تقریباً طلاق کا موضوع پورا ہو چکا ہے کیونکہ آگے اب کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جس میں لیان اور کچھ اور چیزیں ہیں جو شوہر بیوی کے تعلق کی ہیں. کوئی سوال؟ کیا سمجھے ابھی تک جو سنا اس کو سن کر آپ کے ذہن میں کیا آیا اسلام کے بارے میں؟ ہاں جی, آپ نے کیا سنا؟ کتاب نہ ہو تو بندہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوتا ہے, اور اسٹوڈینٹ کو تو ہم پیچھے بٹھاتے ہیں. ہاں جی جی, یعنی واقعی آپ دیکھیے کیسے لگتا ہے کہ اسلام نے ہر چیز کا سلیقہ دیا. مجھے تو یہ پڑھاتے ہوئے لگ رہا ہے کہ اسلام بہت دین ہے, بعض سلیقہ طریقے سے اچھے معاملات سے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اور جی بالکل, اور آپ دیکھیے اسپیچ لیس انسان, کوئی آپ کو کوئی لوپ ہول دکھ رہا ہے اس کے اندر؟ کوئی بات جسے آپ کو لگے کہ ہو اسلام تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے اور ایسا ویسا, ایسا تو نہیں ہے نا. ہم نے آسان زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے. بالکل. اور جی آپ نرین, آپ کو کیا پڑھ کے سنتے ہوئے محسوس ہوئے؟
گیس ڈال کے اپنے اوپر اور دب کے رہ گئے, یعنی جذبات کی بھی اسلام اتنی ہی کیئر کرتا ہے جتنی مرد کی اتنی عورت کی.
جی اسلام جو ہے نا اصل میں انسان کے مزاج کو سمجھتا ہے اور اس کی جذباتی نرشمنٹ کی بھی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت امپورٹنٹ ٹاپک. کیا سیکھا؟ کیونکہ میرے ہاتھ بڑا سا وہ پرابلم آئیں پہ آپ کی, کوئی بات نہیں, اس کو ہم نیکسٹ میں کلاس میں کل کور کر لیں گے. تھوڑی سی ایک دو بات رہے گی کس طرح سے. مین چیز تو ہم نے کل ایک نہیں کرنا تھا آج. تو اچھا, سب سے مین چیز آج یہ جو آپ بک پڑھنے سے کیا سیکھا ہے؟ جی اسلام اینڈ ایزی گوئنگ. جی ویری گڈ. دیکھیں اسلام زبردستی کسی پہ کوئی چیز مسلط نہیں کرتا. ہم لوگ کہتے ہیں جی اب تمہاری شادی ہو گئی ہے مرو جی اور تمہیں مار کے پھینک دے تو تم نے کیا کرنا ہے, تمہارا وہاں سے جنازہ ہی نکل ہے, ہماری ناک نہیں کاٹنی, ہماری عزت کو داغ نہیں لگانا, ایسے کرتے ہیں نا, کیونکہ ہماری وہ پرانی سوچیں لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچے سن کے بغیر کہ ہماری بیٹی کی صحیح بات ہے, ہماری بیٹی کا کیسی لائف گزر رہی ہے, اس کو کتنا تنگ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں, ان چیزوں کو ہم بالکل دیکھنا ہی نہیں چاہتے, ایسا ہی ہے نا, چاہے ہم وہ پاکستان میں رہتے ہیں چاہے آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں, لیکن جو ہمارے اندر اپنے کلچر کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہماری رگ رگ میں بس گئی ہوئی ہیں اور اسے ہم نکلنا نہیں چاہتے. جی یہ انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ دیکھیے قرآن آپ نے پڑھا ہے, سورۃ النساء پڑھی ہے, وہاں پہ دیکھیے اگر اس میں بھی آپ نے یہی ساری چیزیں پڑھی ہیں کہ اگر آپ نے نہیں ہو سکتی مفاہمت نہیں ہو سکتی, آپ رہ نہیں سکتے, آرام سے تحفے تحائف دلا کے اس کو رخصت کرو, ایسے ہے نا, تو ہم تو مرنے مارنے پہ تو لاتے ہیں اور شکل دیکھنا نہیں چاہتے. کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں مطلب زیادتی بہت زیادہ کی جاتی ہے اور اگر والدین کو تنگ کیا جائے تو وہ ایک الگ ایک سچویشن ہوگی, کچھ ایسے بھی نہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسے مطلب ہوتا ہے نا. یہاں پہ طلاق کے مسائل پہ کیا سیکھا, طلاق ان اب ایک تو یہ سیکھا کہ اسلام بہت ایزی ہے, دوسرا بھی بک پڑھانے کا مقصد کیا ہے, اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے. ان شاء اللہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں, کیونکہ زیادہ بات نہیں کرتی, استاذ نے بہت ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کو ماشاء اللہ ایکسپلین کیا ہے, تو اس میں میں ضرورت نہیں سمجھتی کہ میں کوئی بات کروں. جی ایک تو سب سے مین چیز طلاق جائز ہے, دے سکتے ہیں حالات, کیونکہ بے شک اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے, مس کنسمپشن جو ہے آپ کی کلیئر ہوگی بالکل. کافی سارے جو مختلف قسم کے حرافات آپ کے الحمد, اگر ہر انسان اللہ کی کتاب سے جڑ جائے تو دنیا میں سارے مسئلے حل ہو جائیں. جی بالکل بالکل دعا کرتے رہنی ہے, بلکہ اللہ کی طرف بنانا ہے, کیونکہ ہم تو ہیں اللہ کے داعی ہیں, اللہ کے انصار اللہ ہیں, اللہ کے مددگار ہیں, جو چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے اس کو آگے ہم نے کنوے کرنا ہے, دوسرے تک پہنچانا ہے, اپنے عمل سے, اپنے بات سے, اپنے رویے سے, چال چلن سے, آپ کی آنکھوں سے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ جو بات ہمارے منہ سے نکل رہی ہو وہ ہماری آنکھوں سے اور ہماری باڈی سے میچ نہ کر رہی ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جب بھی کسی سے بات کریں, جیسے ہم شروع میں بات ہوئی نا کہ جب بھی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو ہمیشہ ای میل شروع میں کیا تھا, تب اپنی اسائنمنٹ اٹینڈ کریں, کچھ بھی کرنے سب سے پہلے تو نوافی پاٹ کے اللہ سے مدد مانگو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی خوشی غم ہوتا, ہمیشہ وہ وسطین بصبری وسلات سے کام لیتے, تو ہم نے یہ بھی کرنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی اس دعا کے ساتھ جو آج ہم نے ایک بہت ایک نفاق کے بارے میں تھے, ایک اور دعا ہے, میں وہ اس کے ساتھ اینڈ کروں گی کلاس کا, اور اللہ پاک سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے. جی قول فعل عمل ایک ہوں. جی انشاء اللہ تعالیٰ. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التی فیها معاشی واصلح لی آخرتی التی فیها معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملہ کا محافظ ہے, میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے, میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے, میری زندگی کو ہر بلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الى يمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.